بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे आप सब? गुड, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हान तआला आप सब को खैर और आफियत के साथ रखे, हिफ्ज़ो अमान में रखे, अपने अपने घरों में शादो आबाद रखे, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन या की, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ वाज योर वीकेंड? इज इट बिजी बिजी? गुड इनफ? ट्राई टू डू द टेस्ट? गुड, माशाल्लाह, busy? Okay. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala khub achi achi masroofiyat mein busy rakhe, right? Because itself, it's a blessing. Right? Alhamdulillah. Alhamdulillah. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی اٹینڈنس لیتے، ریڈی فار دا اٹینڈنس، ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مایا عمر، انیلا عمر، عفت فاطمہ، شاہین مقصود، اوکے، حاج آصف، عبد الفہین، عشت سلطانہ، حریم اقبال، نجمہ رشید، ابی یعقوب، مریم بی بی، سمیرہ جیوا، شیراز افین، عتیبہ اعجاز، عالیہ شروف، فیروزہ ثناء اللہ، سلوبر مسعود، فریحہ اقبال اینڈ فاطمہ خطیب. بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بہت آسانیاں کرے، اور اپنی اس خوبصورت کتاب کے ساتھ تاج ہمیں آخر جوڑے رکھے. آمین، اللہم آمین. چلیے انشاءاللہ آج کا اسکیڈول دیکھ لیتے. انشاءاللہ ابھی ہم اپنی کتاب الجنائز کا چیپٹر 1 کریں گے، ٹھیک ہے. اینڈ دین آپ کو یاد ہے ہم نے لیسن 232 اسٹارٹ کیا تھا، سورۃ فصلت، رائٹ، حمیم السجدہ. سو انشاءاللہ آئی ول کنٹینیو فرام آیا 6 انشاءاللہ، اوکے. اینڈ دین ویل ڈو دا نیکسٹ لیسن کی ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے. ویل ڈو دا ٹرانسلیشن اینڈ اے پارٹ آف تفسیر، ٹھیک ہے. سو باقی تفسیر اور تجوید کا لیسن انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ سیشن میں کریں گے، ٹھیک ہے. الحمد للہ. سو کلیئر ایوری تھنگ؟ کوئی چیز کنفیوژن نہیں ہوگی انشاءاللہ. جیسے ہمارا ریگولر اسکیڈول ہوتا ہے بسم اللہ، ویسے ہی چلیں گے، ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنی بک اسٹارٹ کرتے چیپٹر 1. اینڈ لیٹس سی، آئی ہیو پیج نمبر 18. سو ہوپ فلی آپ سب کے پاس بھی یہی پیج ہوگا، ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 1 سے اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. الحمد للہ، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم اپنی کتاب کا پہلا ٹاپک جو ہے اس کو شروع کریں گے، اور ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ بیماری، یعنی بیماری کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، آل اباؤٹ بیماری. میرا لئے یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس سے آج کے دور میں تو کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، یا وہ خود بیمار ہے یا دوسروں کی بیمار پرسی کرنی ہوتی ہے. سم ٹائم لوگوں سے میں سننا پڑتا ہے آج میں بہت بیمار ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آج کل نعمتیں زیادہ ہیں، کھانے اچھے ہیں، ایٹماسفیئر اچھا ہے، پولیوشن فری جگہوں میں ہم رہتے ہیں، اتنے ہی زیادہ بیماری کا تذکرہ بہت سنتے ہیں. تو آئیے آج ہم اس بارے میں دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہے. سب سے پہلا ٹاپک ہے قبل المرض، یعنی بیماری سے پہلے کیا ہو. بیمار تو جب اللہ نہ کرے ہم ہوں گے، کیا کرنا ہے وہ تو سیکھیں گے، لیکن ابھی ہم صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، عافیت دی، تو اس وقت ہمارا کیا کام ہے؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے. ہم سب کے پاس وقت ہے ابھی. آپ دیکھیے کہ بیماری ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر انسان کی سکلز ختم ہو جاتی ہیں، سیز تو ہو ہی جاتی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سلیپ موڈ میں چلے جاتے ہیں، پاز کا بٹن دب جاتا ہے. تو آج صحت میں اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ سب اس میں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کریں گے. حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر اس حدیث کو ہمارے تک لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور حدیث ہے بخاری میں، صحیح بخاری کی بڑی معروف روایت ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، یعنی جیسے یہاں سے شولڈر سے پکڑا. یہ بھی ایک ٹیچرز کے لیے بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ سم ٹائم اسٹوڈینٹ کو ٹچ کر کے، اس کا ہاتھ پکڑ کے، یعنی جب کوئی آئے تو مسئلہ پوچھے تو بڑے کٹھور لہجے میں ادھر ادھر رہنے کے بجائے اس کو تھوڑی سی فیلنگز دیں. اسٹوڈینٹس کو ٹیچرز کا ہاتھ یا کندھا نہیں پکڑنا چاہیے، یہ ایک سائڈ ایشو ہے. بعض اسٹوڈینٹس ہاتھ پہ ہاتھ مار دیتے ہیں، آ کے ٹچ کر دیتے ہیں، بیڈ لگتا ہے، ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. لیکن محبت اور افیکشن کے اظہار کے لیے کبھی کبھی، اور خاص طور پہ اب دیکھیے کہ ون آن ون بیس پہ یہ آئے ہوئے، تو اللہ کے نبی نے ان کے کندھے کو پکڑا، کیونکہ ہیومن ریز ہوتی ہیں، ہم کسی کو ٹچ کرتے ہیں نا تو ہماری اس کے ساتھ ایک قسم کی بانڈنگ ہو جاتی ہے. تو بعض دفعہ آپ کے اپنے بچے جن کو آپ کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ چیخ رہی ہیں وہ سن بھی نہیں رہے. تو یہاں سے اب سائٹ پہ کیونکہ ہمارا ہر موضوع بچوں کے موضوع پہ ضرور جاتا ہے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح سے بچوں سے ریلیونٹ ہوتے ہیں. تو بچوں کو بھی آپ دور سے نہ چیخا کریں, او ادھر آؤ, جلدی آؤ, کھانا کھا لو, پی لو, سو جاؤ, نماز پڑھی, ادھر سے سنیں گے ادھر. جب بھی کوئی بات کہنی ہے کم کہیں, اور جب کریں تو پیار سے ہاتھ پکڑ لیں. پھر بچے کو جب بھی کوئی, بیٹا آپ سن رہے ہیں, توجہ ہے, ایسے ساتھ پیار سے ہاتھ سے اس کو ذرا رکھیں, کبھی شولڈر سے پکڑ لیں, کبھی ہگ دیں, کبھی بچے کو گود میں بٹھا لیں, کوئی بات نہیں, بڑا بھی ہو گیا تو خیر ہے آپ کا وہ بچہ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بات کریں. تو گویا کہ سب سے پہلے ایک ٹیچر کمیونیکیشن پیدا کرتا ہے. پھر کیا کہا آپ نے, فرمایا عبداللہ ان کا نام لیا, دنیا میں مسافر یا راہ چلنے والے کی طرح زندگی بسر کرو, یعنی کن فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل, یعنی دنیا میں کیسے چلو, لائک اے ٹریولر اور ٹرانزٹ پیسنجر. ہم سب جانتے ہیں ٹریولنگ کیا ہوتی ہے, چین ہی نہیں آتا, گھر میں بندے کو کچھ بھی نہ ملے تو سکون ہوتا ہے گھر ہے. اور ٹریولنگ میں کیا ہوتا ہے, اب ادھر اب ادھر اب ادھر, سامان تھوڑا, چیزیں کم, مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اتنا سامان نہ بھر لو کہ تمہیں ایک جگہ ٹھکانا کرنا ہے, بلکہ ایک جگہ سے تھوڑی دیر کے بعد دوسری جگہ, دوسری سے تیسری. آج ہم کسی کے بارے میں بھی سنیں نا کہ وہ آج ادھر سے ادھر ادھر ہے, تو ہمارے دلوں میں وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے, یہاں سے کیوں گئے, ادھر کیوں گئے, ادھر گئے. یہی زندگی کی پریکٹس ہے. الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور میں اس پہ اتنی خوش ہوں کہ جب ہم ایک جگہ پہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں, پتا کیا چلا کہ وہ کلوزٹ بھر گئے, الماریاں بھر گئیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گھر اتنا بھر جاتا ہے کہ کبھی پاکستان میں کسی سے کہیں کہ موو ہونا ہے تو کئی ٹرکوں کا سامان, پھر اگلے گھر میں جانا اس کی سیٹنگ. اور اب جو ہمارا سلسلہ چلا ہوا, جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم اس حساب سے جاتے ہیں اور لرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں. بلیو می کہ ذرا دو پلیٹیں بھی زیادہ آ جاتی ہیں نا ایک جگہ رہتے ہوئے, تو جب کہیں دوسری جگہ جائیں تو غصہ آتا ہے کہ یہ دو پلیٹوں کی ضرورت کیا تھی, ایک ہی لے لیتے یا یہ ٹوٹ ہی جائے تو اچھا ہے. ریئلی بلیو می, تو فائدہ کیا ہوتا ہے. اور یہ زندگی ہمارے اسلاف کی تھی, وہ گھر نہیں بناتے تھے, کیونکہ جب بندے کا گھر بنتا ہے نا تو دل میں گھر آ جاتا ہے. آپ کہلے کہ گھر دل میں گھر کر جاتا ہے. تو لہٰذا مسافر کی زندگی کا مطلب یہ کہ بیسکس نیٹ, اچھی بات ہے, ضرورت کا رکھو, صاف ستھرا رکھو, میچنگ بھی رکھو, لیکن ایسی چیزیں گھر میں نہ رکھو کہ ایک ایک سال سے نکالی نہیں, اور ایسے کپڑے جو ایک دفعہ پہن کے چھوڑ دی یا پہننے ہی نہیں ہے, اور ایسی جیولری کے جس کو صرف آپ بینکوں میں رکھ دیں, اٹس ناٹ اسلامک وے. بہرحال یہ ہمارا ٹاپک ہے تو صحیح, سچی جو بات ہے کہ جب تک ہمیں جینا نہیں آئے گا ہمیں مرنا کیسے آئے گا. لیکن کہا کہ جسٹ لائک اے ٹرانزٹ پیسنجر. پھر آپ دیکھیے کہ ٹرانزٹ پیسنجر کو سمجھ لیں, جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, یعنی یہ لندن میں, آج آپ مینچسٹر میں, پاکستان جانا ہو, بیچ میں دبئی میں چار گھنٹے کا اسٹاپ اوور ہو, کیا دل چاہتا ہے کہ اس وقت بہت کچھ سامان ہو ہاتھوں میں, ہینڈ کیری بھی برا لگتا ہے, کہتے ہیں ہینڈ فری جاؤ, کیونکہ ابھی ادھر سے نکلے اس جہاز میں بیٹھ جانا ہے. تو یہ دنیا ٹرانزٹ پیسنجر ہے, یہ دنیا ٹرانزٹ لاؤنج ہے, اور ہم ٹرانزٹ پیسنجرز ہیں کہ کیسے ہم نے راہ چلتے ہوئے بس ادھر سے گزرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ منزل نہیں گزرگاہ ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ہماری زندگی اتنی آسان ہو جائے کہ ہم اس زندگی کو انجوائے کریں. ہم موسٹ آف دا ٹائم صرف چیزوں کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں, تو بہرحال زندگی کو بیسکس پہ رکھیں. چنانچہ ابن عمر کہا کرتے تھے, اب یہ آگے ان کا کال ہے, کہتے ہیں کہ اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو, اور اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو. ہمارا اس بات کے مطابق ہے کہ یہ سوچیں کہ آج شام تک میں زندہ نہیں رہوں گی, اور اگر شام آ گئی تو سوچیں کہ صبح کس نے اٹھنا ہے. اور ہمارا حال کیا, سامان سو برس کا, پل کی خبر نہیں. تھوڑی دیر پہلے کسی سے میری بات ہوئی, ایک بزرگ خاتون ہے, تو وہ بتا رہی ہیں میرا پاسپورٹ بن گیا اور 10 سال کا بنا ہے. تو پھر ساتھ خود ہی کہنے لگی کہ پاسپورٹ تو 10 کا بنا ہے, میرا پتا نہیں کتنا وقت ہے. تو ہم عموماً لانگ ٹرم چیزیں چاہتے ہیں نا, لیکن اس دنیا سے جانے کا وقت نہیں پتا. تو ہمیشہ زندگی کو آج پہ رکھیے. آپ اپنے گھر کو دیکھیں, اپنی ذاتی چیزوں کو دیکھیے, اپنے نیکی کے کاموں کے کرنے اور نہ کرنے کو دیکھیے. موسٹلی ہماری زندگی فیوچر کے لیے ہوتی ہے. یہ کپڑے مستقبل میں کام آئیں گے, یہ رکھ لو کہیں کام آئیں گے, سیل لگی ہے تو لے لو گفٹ دیں گے, یہ بچیوں کے کام, یہ بچوں کے کام. اور سم ٹائم ہماری زندگی میں فیوچر کے لیے اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ حال کی چیز ہی نہیں ملتی. جب کبھی وقت آتا ہے تو چیز کیوں نہیں ملتی, کہ نہیں ہے, نہیں ٹو مچ ہے اس لیے نہیں ملتی. دو ہی چیزیں نا ہے کوئی نہیں تب نہیں ملے گی یا بہت ہے تو نہیں ملتی. پھر کہتے بازار سے لے آپ کون ڈھونڈے. چیز نیچے کی نیچے ہوتی پائل اپ پائل اپ. تو زندگی گزارنے کا یہ خوبصورت طریقہ نہیں ہے. اپنے لیے جیے نہ کہ ان چیزوں کے لیے جیے. بے جان چیزیں یہ کپڑے یہ جوتیاں یہ پرس یہ برتن یہ آپ کی خدمت کریں انجوائے کریں خود اچھے برتنوں میں کھائیں. کسی کی بات پھر کوٹ کروں گی جو بڑی اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز تمہارے گھر میں ایک سال پڑی رہے ون ایئر اور تم استعمال نہ کرو. کئی چیزیں ہوتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا تو تمہاری نہیں ہے وہ کسی ایسے کو دے دو جس کو اس کی ضرورت ہے. اور آپ ایسی کلیننگ کرتے جائیے آپ دیکھیں گے کہ زندگی بہت خوبصورت بھی ہوگی اور آسان ہوگی. پھر کہتے ہیں صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا. آپ دیکھیے کہ صحت اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمارے پاس ہوتی ہے تو قدر نہیں آتی. سر میں درد ہو جائے گا نا تو میں اس طرح نہیں فوکس ہو کے بڑھا سکوں گی. یہ الگ بات ہے کہ سم ٹائم پڑھاتے ہوئے بیمار بھی ہونا ہم لوگ تو بعد میں بھول جاتا ہے. پھر پڑھانے کے بعد یاد آتا ہے ارے شروع میں تو سر میں درد تھا گلے میں درد تھا. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے. لیکن آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ ذرا سی تکلیف ہمیں فوکس نہیں رہنے دیتی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آج زندگی ہے کل نہیں ہوگی. کون سی آپ نے سب سے لاسٹ ڈیتھ دیکھی یا سنی؟ سوچیے دو دن پہلے دو ڈیتھ ہوئی ہمارے کلاس کی کے لوگوں میں. دو اسٹوڈینٹس ہیں ایک کے شاید فادر ان لا کی ڈیتھ ہوئی اور ایک ہسبینڈ کی پھوپھی کی. اور مجھے بھی جب پتا چلا تو یہ ثواب کا کام بھی ہے اور ایک دوسرے پہ یہ مسلمان کا حق ہوتا ہے تو میں نے کہا میں بھی جاؤں گی. تو یقین کریں کہ ہم ایک گھر میں گئے. وہاں وہ بزرگ فوت ہوئے ہوئے تھے ان کے گھر میں کنڈولنس کی جو بھی ادھر معاملہ تھا. پھر ادھر سے اٹھ کے دوسرے گھر گئے تو انہوں نے مجھے جو دوسرا گھر تھا تو انہوں نے مجھے پہلے فون پہ کہا کہ ہمیں پتہ چلا آپ آ رہی ہیں تو آپ تھوڑا سا درس بھی دے دیں. میں نے کہا نو پرابلم میں کبھی بھی نہیں منع کروں گی. اسی طرح کا یہ کمرہ تھا جیسے ہم آئے بھرا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ. سیکنڈ ڈے تھا شاید اور مجھے یہ بھی بتا دیا انہوں نے کہ ابھی دفن نہیں کیا کل ہوگا. ہم جب کمرے میں آ کے بیٹھے کمرہ بہت بھرا ہوا تھا اس دن بھی تو وہاں مجھے ایسے اندر آتی نظر پڑتی تو یہ ادھر انگیٹھی ہے تو اسی ٹائپ کی ایک چیز اس سائڈ پہ تھی اور اس کے اوپر کالے رنگ کا ایسے کپڑا تھا جیسے کور ہوتا ہے نا. بلیف می کے شروع میں بیٹھی جب درس شروع کیا تو میں نے نوٹس بھی نہیں کیا. تھوڑی سی دیر کے بعد مجھے فیلنگ آئی کہ یہ کفن ہے. پھر جو میری فیلنگز تھی کہ آج اس ہال میں ہم سب زندہ ہیں اور ڈیڈ باڈی بھی ادھر ہی ہے. وہ انہوں نے ان کو نہلا دھلا کے تو ادھر ہی اوور نائٹ تھا. تو میں درس دیتے ہوئے ایک دم بالکل بلیو می میں جھوٹ نہیں بولوں گی اور اللہ نہ بلا ایگزیجریشن جتنی یہ چوڑی چیز ہے نا یہ جو آپ کی سیٹی ادھر رکھی ہوئی ہے اتنا ہی چوڑا اور اس سے تھوڑا سا ایک فٹ لمبا جسٹ دس اتنی سی جگہ میں وہ کفن میں تھا. اب پڑھانے کے دوران مجھے فیلنگ کیا شروع ہو گئی کہ ظاہر ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھک بھی جاتے ہیں لمبا درس نہیں تھا لیکن بیٹھے ہوئے تھے ہم فطری بات ہے سانس لیتے ہیں ہلتے ہیں. ابھی آپ نے سر ہلایا ابھی آپ کا ہاتھ ہلا نا تو میں یہ سوچوں کہ جب سے ہم آئے ہیں یہ اسی اتنے پتلے سے تابوت کے اندر ہے ہلی نہیں اور انہوں نے کتنی کم جگہ لی ہوئی. تو یہ ہے زندگی. پہلی دفعہ زندگی میں ایسے فیلنگ آئی مجھے کہ میرے اور ان میں کیا فرق ہے. اس کمرے میں ایک ایسی سسٹر موجود ہے جن کی روح چلی گئی جسم موجود ہے تو آج میرے اندر تو روح موجود ہے. آج میں جو کر سکتی ہوں کر لوں. اور ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم کبھی کسی کے لیے ایک منٹ اپنی زندگی کا ضائع نہ کریں اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے. تو کیا ہم نے سیکھا کہ زندگی کو اور صحت کو غنیمت جانے. کل بیماریاں آنے والی ہیں کل موت آنے والی ہے جو بھی ہوگا آج اس سے بچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور روایت یہ بھی بخاری کی ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت اور فراغت یعنی ہیلتھ اینڈ فری ٹائم یعنی آپ کے پاس کوئی کام نہیں آپ بہت ریلیکسڈ ہیں دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں. نعمتانی مخبون فیہما کثیر من الناس. کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ. یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں جب ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہمیں ان کی ویلیو نہیں پتا ہوتی لیکن جب وہ نہیں ہوتی تو ہمیں احساس ہے. اور سچ ہے کہ وہ صحت ہے. صحت نعمت ہے. اس کو کیسے دیکھنا ہے؟ کسی ہاسپٹل کے باہر کے لانج میں صرف چلے جائیں. یقین کریں تڑپتے ہوئے لوگ لنگڑاتے ہوئے لوگ کراہتے ہوئے لوگ چیختے ہوئے لوگ آپ کو دکھیں گے. کبھی کسی اپنے پیارے کے ساتھ آپ کو ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوا ایسے لگتا ہے سارا شہر بیمار ہو گیا، ایسی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ اس بات کو شروع ہوئے کتنے منٹ ہو گئے ہیں، الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. کل کا پورا دن بہت صحت سے گزرا، پرسوں گزرا، سوچے مجھے کب لاسٹ ٹائم میں بیمار ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، عافیت ہے، صبح شام کی دعائیں پڑھیں گے، خیر اور عافیت میں رہیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا. لیکن جب صحت ہے تو اس کو ویلیو کیجئے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فراغت کی یہاں بات ہوئی، اس کے بارے میں ضرور بات کروں گی. ٹائم، مومن کا جو ٹائم ہے نا اس کی کرنسی ہے. ٹائم از ناٹ ٹو کل، ٹائم از ٹو یوز. بعض کہتے کیا کریں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم از ناٹ ٹو پاس، ٹائم تو آپ کی دولت ہے. اس پہ ہمارے پاس ایک پوری سیریز ہے، آن لائن پہ موجود ہے. اگر آپ آڈیوز کے سیکشن میں جا کے نیچے اگر آپ سارٹیڈ چیزوں میں دیکھیں تو ٹائم مینجمنٹ، ایک پوری سیریز ہے. ٹائم مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وقت ضائع کرتی ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ کون سے آپ کے ٹائم ویسٹرز ہیں، پھر اسی طرح امپورٹنٹ، ارجنٹ اور اس طرح کی چیزوں میں. ہم دو دن سے ایک جگہ پہ بزی تھے، شادی تھی، اور آپ کو پتا کہ کافی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو جب بہت سارے کام ہو. تو میں کسی سے بات کر رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں کام آپ کے پاس اتنے ہیں نا، آپ یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، جسٹ تھنک، دو تین منٹ سوچیں وٹ از دا امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ، ڈو دس فرسٹ. جب آپ ارجنٹ تھنگ اور امپورٹنٹ کر لیں گے نا، دین گو ٹو دا امپورٹنٹ، پھر اس کے بعد لیس امپورٹنٹ اور اس کے بعد ورتھ لیس پہ بات کریں. تو بہرحال اس سیریز میں بہت ساری ٹپس ہیں. اگر کسی کو اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ پرابلم ہے، اور میں دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ آج کے دور کا یہ پرابلم ہے، جتنے گیجٹس ہمارے ہاتھوں میں آگے ٹائم کل ہو رہا ہے. آپ ایک کمرے میں 10 لوگوں کو بٹھا دیں، 10 لوگوں کی اپنی زندگی ہے، وہ اپنے فون سے کھیل رہا ہے، وہ اپنے سے کھیل رہا ہے. آپ ٹرین کے گڈبے میں بیٹھ کے دیکھیں، اگر آپ کے کوچ میں 20 لوگ ہیں نا، تو ان میں سے کم از کم 15 لوگ جو ہے نا وہ فون کے ساتھ کھیلو، کوئی خود ہی ہنس رہا ہے، کوئی خود ہی اسمائل کر رہا ہے، کچھ ہے، ان کی اپنی زندگی ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم پیپل آر ویسٹنگ ٹائم چیٹنگ، یہ وہ، دس اینڈ دیٹ. تو ٹائم کو یوز کیجیے. ہم سب تو کم از کم جو اس وقت بیٹھے ہیں، ہمیں تو اس کے لیے ایک بیسٹ میتھڈالوجی رکھنی چاہیے. گیٹ مور فرام لائف، ہماری ایک سیریز ہے لیکچرز کی، گیٹ مور فرام لائف. کیونکہ آج زندگی ہے، کل نہیں رہے گی. میں جو کر سکتی ہوں آج کروں گی، میں کل نہیں کروں گی. آج تک میں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، کبھی سوچا؟ اتنے سال، 30 سال کے تو اراؤنڈ سب ہوں گے نا، اسے اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے، یا اس سے بھی اوپر ہوں گے، نو پرابلم. کیا میں نے اس پورے ورک کو اتنا اچھا مینج کیا کہ میں نے قرآن پڑھا، میں نے سیکھا؟ تو نہیں سیکھا تو میک پلانس، اپنی زندگی کو غنیمت جانے ہم سب. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے کہ اغتنم خمسن قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے غنیمت جانو پہلے. جس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے ٹاپک سے وہی رکھ لیتے ہیں، زندگی کو موت سے پہلے. موت آ جائے گی تو کوئی نہیں اٹھ سکے گا، نہ اٹھا سکے گا. آج فجر کے لیے نہیں اٹھے، کل زندہ نہ رہے تو فجر نصیب نہیں ہوگی. زندگی کو موت سے پہلے، دوسری چیز صحت کو بیماری سے پہلے، اگلی چیز جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. آج جوانی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو تو بس ویسٹ کرو، جوانی تو بس فن کا نام ہے، ہیں ای ڈرنک بھی میری نہیں. جوانی کو یوز کریں، اپنے جوانوں کو لائیں. کیوں وہ سوتے رہیں؟ آدھا آدھا دن جب سوتے رہیں گے تو باقی وقت کی برکت کہاں ہوگی؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگلی چیز کیا ہے جس کو انسان غنیمت جانے گا، کہ آج آپ کے پاس فراغت ہے، کل مصروفیت ہوگی. زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور آخری چیز دولت مندی کو غربت سے پہلے. اس سے پہلے کہ ایسا فقر آ جائے، غربت آ جائے کہ ہمارا دل بھی تڑپے تو ہم کچھ کر نہ سکے، آج کر لیجئے. مال کتنا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ نیکیاں لینے کی بجائے اس سے غلط چیزیں لے لیتے ہیں، سم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. اب یہ تو چیزیں وہ ہے جو بیماری سے پہلے کی. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہم بیماری کے آنے سے پہلے کر سکتے ہیں. اس میں اگلی چیز نوٹ کر لیجئے کیا ہے، کہ ہم دعا کریں. کس چیز کی؟ کہ اللہ مجھے عافیت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت دعائیں سکھائیں، جن دعاؤں میں یہ ہے کہ اللہ مجھے عافیت دے. ایک دعا میں پڑھتی ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، دوہرا لے. اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت ساری سسٹرز صبح شام کی دعاؤں میں ان دعاؤں کو پڑھتی ہوں گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العلیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح اور شام تین دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا دن, یعنی صبح میں پڑھی ہے تو دن, اور اگر رات کو پڑھی ہے تو پوری رات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے فتنے سے بچا لیتا ہے. تو میں اور آپ بیماری کے آنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھیں گے تو کسی قسم کا جو فتنہ ہوگا وہ ہم اسے بچ جائیں گے نا. ایک اور دعا دہرا لیجیے, وہ بھی تین دفعہ صبح شام کی دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التاماتی من شر ما خلق. اس کا بھی ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں ہر اس مخلوق کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. جن, آسیب, نظر بد, حسد, رقابت, بہت نیگیٹو چیزیں ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ہم گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں کتنے حادثے ہو سکتے ہیں, تو یہ دعائیں مانگے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک تیسری دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من البرسی والجنونی جو جنونی جیم پہ پیش ہے والجنونی والجزامی وسیل الاسقام. دعائیں آپ کو ساری بکس میں مل جائیں گی لیکن اس وقت صرف ایک ایک دفعہ بول کے ایک تو پروناؤنسیشن سیٹ کر لے اور اس کو پھر لسٹ میں ڈال لیں کہ یہ دعائیں میں نے پڑھنی ہے اور یاد کرنی ہے. اس دعا کا ترجمہ کہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں لپرسی سے, برس ہوتا ہے نا کوڑ کا جو مرض ہوتا ہے, پھر اسی طرح جنون سے, یعنی میں کریزی نہ ہو جاؤں, میرا دماغ نہ خراب ہو جائے, اور جزام سے, یہ بھی ایک سکن ڈیزیز ہوتی ہے جیسے وہ پھل بہری سی ہوتی ہے, اور اسی طرح ہر قسم کی بری بیماری سے میں بچنا چاہتی ہوں. آج تو دیکھیے بچوں کو بھی ایسی بیماریاں اللہ کے حکم سے لگ جاتی ہیں, کبھی نام بھی نہیں سے ہوتے, فلاں ڈیفیشنسی, فلاں کمی, فلاں کمی. تو ہم نے انشاءاللہ ایسی تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے. ایک اور دعا ہے جو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے وقت میں فائدہ دے گی, اس کو بھی دہرا لیجئے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت بھی دے اور صحت کے ساتھ ان ساری چیزوں کو رکھے. پڑھیے گا, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحولی عافیتک وفجاءتی نقمتک وجمیعی سخطک. اس کا ترجمہ کیا ہے, اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں نعمتوں کے زوال سے. صحت نعمت ہے نا, وقت نعمت ہے, عافیت نعمت ہے, تو اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتی ہوں اور تیری عافیت کے پلٹ جانے سے. عافیت کیا ہوتی ہے, یعنی اب سب کچھ ٹھیک ہے, وی آر ان ہیپی موڈ. ایک لمحے میں ایک بری بات بھی کوئی کہہ دے گا نا تو ہمیں دکھ ہوگا, کوئی اللہ نہ کرے ایک دکھ کی خبر ہم سن لیں تو ہم رونے لگ جائیں گے. تو عافیت کیا ہے, از ویری کول, ایوری تھنگ از کول. تو اللہ میں چاہتی ہوں کہ میری عافیت نہ پلٹے, کہ کوئی ایسی بری بات نہ میں سن لوں کہ جو مجھے اپسٹ کر دے. پھر وفجاءتی نقمتی کا, جس کے اندر کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ آ جائے میرے اوپر کہ جو سڈن ہو, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آئی سیک ریفیوج ان یو فرام دی ڈکلائن آف دی بلیسنگز, نعمتوں کے زوال سے, دا چینج آف آور اسٹیٹ آف ویل بینگ, دا سڈن آن سیٹ آف یور پنشمنٹ. یعنی میں کوئی ایسا گناہ نہ کر دوں کہ تو اچانک مجھے پکڑ لے. کرتے ہیں ہم ایسے گناہ, بہت سارے کرتے ہیں. پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں اس میں وہ جمی سختی کا, کہ اللہ میرے اوپر تیرا غصہ نہ آ جائے, تیرے غصے سے بچتی ہو. تو آپ دیکھیں یہ جو بیماریاں اور تکلیفیں بھی آتی ہیں نا ہمارے اوپر, یہ اسی لیے آتی ہیں کہ ہم اس میں اللہ کو ناراض کر چکے ہوتے ہیں. جن چیزوں کی موسلی میں تکلیف ہوتی وہ کون سی ہیں, آنکھیں, کان, سر, اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری ابھی ٹھیک کام کر رہی ہیں نا, تو ٹھیک ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیے اگر میں دیکھنا چھوٹ جائے, اگر میں بلائنڈ ہو جاؤں تو ساری دنیا میرے لیے اندھیری, سن نہ سکوں, بول نہ سکوں. تو ایک بڑی خوبصورت دعا ہے, اس کو بھی میرے ساتھ دہرا لے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ان اپنے اعضاء کے شر سے اللہ کی پناہ میں آؤ. پڑھیے گا, اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی. ساتھ ہی ترجمہ کر لوں تو ایزی لگے گا, کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اپنے کانوں کے شر سے, یعنی میرے کان کو غلط چیز نہ سنے. اور اس کے ساتھ آپ ایک سائڈ کا پوائنٹ, دو پوائنٹ ابھی بتائے نا, پہلی چیز کہ بیماری سے پہلے کرنے کی کیا, کس کو غنیمت جانو, اور دوسری اب ہم کر رہے ہیں کہ بیماری کے آنے سے پہلے دعائیں مانگے. تیسرا پوائنٹ ساتھ ہی اس دعا کے ناطے سے آپ نوٹ کر لیجئے کہ اپنے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچائیں, کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم, تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے نا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. ہم کانوں سے کوئی گناہ کرتے ہیں, اللہ کانوں کو بیمار کر دیتے ہیں. ہم آنکھوں سے کوئی گناہ دیکھتے ہیں تو آنکھیں بیمار ہو جاتی ہیں. تو اس دعا میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اعوذ بک من شر سمعی, میرے کان غلط نہ سنے تاکہ میرے کانوں میں درد نہ ہو. اب کانوں کا شر کیا ہے؟ غیبت, چگلی, بہتان, الزام اور خلاف شرع چیزیں, نافرمانی کی چیزیں. پوری سورہ حجرات کی تفسیر سن لیں تو آپ کو من شر سمعی کا مطلب سمجھ آ جائے گا, کانوں کی برائی. اگلی دعا پڑھیے, ومن شر بصری, اور اللہ میری آنکھوں کے شر سے مجھے بچا. اس میں آپ سارے آنکھوں کے گناہ سوچ لیں. ہم نے ایک کورس کیا تھا تو اس میں الحمدللہ یہی ٹاپک تھا, تو اگلے دن ایک اسٹوڈینٹ بہت خوبصورت ایکٹیویٹی بنا کے لائی. انہوں نے ایسے آنکھ بنائی ہوئی, پھر اس کے اوپر پلکیں ہوتی ہیں نا پلکیں, اور ہر پلک کے اوپر باریک باریک وہ گناہ جو ہم آنکھوں سے کرتے ہیں وہ لکھے ہوئے تھے. واچنگ دا بیڈ تھنگز اور لائک دس, اور غیر مردوں کو دیکھنا اور لائک دس, آنکھوں کے ایسی چیزیں جس سے ہمیں فیلنگ آئے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کیا کرتے ہیں. پھر ایک اور اسٹوڈینٹ تھی تو ایک جگہ ہم زبان کی بات جو پڑھنے لگے تو انہوں نے زبان بنائی اور اس کو آگے ایسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں سانپ بن گئے. پیچھے سے زبان تھی اور آگے ایسے چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں, اور ہر سانپ کے اوپر انہوں نے پھر کہیں جھوٹ اور غیبت اور بہتان یہ سب لگایا ہوا تھا. اب آپ دیکھیے صرف اس کو ویژولاز کرنے سے تصور میں کیسا آ رہا ہے, لیکن جب ہم غلط چیزیں بولتے ہیں تو کیا وہ سانپ نہیں ہوتے؟ ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن حقیقت میں وہ ہوتا ہے. تو اب اس احساس کو رکھتے ہوئے اگلی دعا پڑھیے, وَمِن شَرِّ لِسَانِي, اور اے اللہ میں اپنی زبان کے شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں, میری زبان جھوٹ نہ بولے, غیبت نہ بولے اور کسی کی برائی نہ کرے. پھر اگلا پڑھیے, وَمِن شَرِّ قَلْبِي, اور میں دل کے شر سے تیری پناہ میں آتی ہوں. دل کا شر کیا ہے؟ دل میں اللہ کے سوا سے محبت, دل ہی تو ساری بات ہے. دنیا کی محبت آخرت کی بجائے, غیر محرم کی محبت, لڑکیاں کسی لڑکے کے اور لڑکا کسی لڑکے کی محبت میں اتنا بھر جائے کہ وہاں ہر وقت اسی کا تصور ہو, تو دل کے اندر ہر گناہ کی محبت جو آئے, اللہ تیری پناہ میں آتی ہوں. آخری یہ دعا کا حصہ, وَمِن شَرِّ مَنِیجِی, اور اللہ میں اپنی منی یعنی وہ مادہ جس سے بچے کی تخلیق ہے, اشارہ ہے پرائیویٹ پارٹ کے شر کی طرف. تب آپ دیکھیے کہ جب ہم اس قسم کی دعائیں مانگتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سب کو بیماریوں سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا. اس طرح بہت خوبصورت اور دعائیں, اس پہ پھر میں باقی یہی کہوں گی کہ اگر آپ کتاب الدعا جو اسی سیریز کی بک ہے اس میں سے دعاؤں میں کوئی ایسا ٹاپک جس میں صبح شام کی ایک دعائیں پورا ٹاپک ایک ایک دعا ایکسپلین کی ہوئی ہے, آپ وہ سننا شروع کر دیں تو اس میں آپ کو ہر وہ دعا جو اس قسم کی ہے جس سے آپ کو اپنی بیماری سے متعلق ہے تو وہ اپنے لیے چوز کریں. ہر ایک اپنا ایشو بھی ہوتا ہے نا. جیسے ایک بڑی خوبصورت دعا میرے سامنے آ گئی جو میں دہراتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں بھی ہمارے لیے کیا میسج ہے. پڑھیے گا, اللہم انی اعوذ بک من العجزی, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں کس سے؟ عجز سے. عجز کیا ہوتا ہے؟ بیچارگی, بیچارہ بننے سے, کہ میں ہیومیلیٹ نہ ہوں, ایسا نہ میرا حال ہو جائے کہ لوگوں کو میرے اوپر رحم آئے. آپ دیکھیے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا جس میں بندے کو رحم آتا ہے دوسروں کو اس پہ, اللہ میرا یہ حال نہ ہو. پھر آگے ول کسلی, اور سستی سے. سستی کتنی بڑی بیماری ہے, اس سے پناہ مانگے, کیونکہ یہ سست رہنا بھی اپنے آپ کو بیمار کرنا ہوتا ہے. بعض لوگوں کا پرابلم ہی صرف سستی ہوتی ہے, ہم دیکھی سے دور رہ جاتے ہیں. غفلت کے اسباب ہم نے دو تین دن پہلے اپنی ایک کلاس میں پڑھے کہ غفلت کب آتی ہے, تو اس میں ایک بہت بڑا سبب جو تھا وہ سستی ہے. پل جبنی, بخل سے, سٹنجینس سے. مال کی محبت بھی بندے کو بیمار کر دیتی ہے, اس کو کمانے میں لگا ہوا صحت خراب ہو گئی. کھانا نہیں کھا رہا، کچھ اور کر رہا ہے، کہیں کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے والحرمی والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات. یعنی دعائیں تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن پھر ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، لیکن بس اپنے لیے یہ سوچ لیجئے کہ میں نے بیماری سے پہلے بہترین دعائیں مانگنی ہے جس کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں سے ہٹائے. نیکسٹ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ بیماری سے پہلے کرنے کے کاموں میں جو کام ہے وہ کیا ہے، کہ کھانا پیٹ میں جگہ رکھ کر کھانا ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایٹنگ ہیبٹس جو ان کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیونٹ کرنا ہے. آپ تین حصے جسم کے کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ ایک حصہ کھانا، دوسرا حصہ پانی، اور تیسرا خالی چھوڑ دو ہوا کے لیے، یعنی جسٹ لائک باڈی کے اندر ریلیکسیشن ہو. ہم جب اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں نا تو ہم بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں. اس میں بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کے اندر آپ سب کچھ دیکھیں. یعنی میں نے اس کو ایک حصے میں اس لیے پائل اپ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرنے ہیں کھانے کے. کھاتے کیسے تھے؟ سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے، بیٹھ کے کھاتے تھے، کھانے کو دیکھتے ہوئے کھاتے تھے، پیتے ہوئے پانی کے اندر پھونکتے نہیں تھے. پانی پی رہے ہیں تو گلاس کے اندر دیکھیے، تین گھونٹ میں پیجیے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہر وقت نہیں کھاتے تھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رات کو سونے سے پہلے نہیں کھانا. یہ ساری ایٹنگ ہیبٹس ہیں. اور تھوڑا سا پیٹ رکھ کے خالی چھوڑ دینا، پھر اس کے بعد واک کرنا، یعنی اچھی ہیبٹس اپنا ہے. یہ جو بعض دفعہ ہم بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں نا کہ بیمار رہتے ہیں یا ہم بیمار ہیں، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آج ہمارا اسٹائل آف لیونگ ایسا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو بیمار کر رہا ہے. جنکی فوڈ اور فیٹی فوڈ اور جو آرٹیفیشل تھنگس، کین یو بلیو، میں کچھ چیزیں جو میرے سامنے اکثر ایسی چیزیں آتی رہتی ای میلس میں، اس کے بعد تو دل ہی نہیں کرتا. کچھ ایسی چیزیں جو بازار کی اسٹور ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کھانا تو وہی ہے. لیٹس سی، اگر بازار کے فروزن برگر آپ کو ملتے ہیں جس کو گھر آ کے آپ فرائی کر لیں یا گرل کر لیں، اور آپ دیکھیں کبھی اس میٹ کی شکل بدلی ہوتی ہے. کسی نے دو چیزیں میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی، چونکہ موضوع ہے تو آپ کو بتاؤں گی. آپ دیکھیے کہ بازار سے آپ کو آج کل وہ میٹ ملتا ہے نا جو جیسے رول بن، جس کو آپ ہاٹ ڈاگ کہہ لیجئے، یا ایسے ٹرک ہوتے ہیں کٹ کٹ ہیں جی، سلامی کہہ لیجئے، یا کچھ اور لوپس تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ آپ نے کبھی سوچا کہ اتنا بڑا لوپ کیسے بن گیا، اور کیا یہ کوئی بکرے ایسے اسپیشل ہیں جن کے پیٹ سے نکالتے ہیں؟ انہوں نے کیا دکھایا کہ گوشت بالکل چربی والا چھوٹا بڑا جیسے چاپڈ ہوتے ہیں نا، اس کو ڈالتے ہیں. پھر وہ آدمی، اس کے ہاتھ میں ایک گم پاؤڈر تھا، وہ اس گوشت کے اندر گم ڈالتا ہے، ایسے پاؤڈری فارم ہے، پھر اس کو ایک پلاسٹک میں ریپ کر کے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ آپس میں گلیوڈ میٹ ہوتا ہے. پھر اس نے بعد میں، دیکھنے میں ہمیں وہ ایک لگتا ہے، لیکن اس نے اس کو سارا کرتے ہوئے دکھایا کہ یہ کمپنیز یوز کرتی ہیں، اور جب وہ گوشت کے ٹکڑے آپس میں چنگم کی طرح جڑ جاتے ہیں، پھر اس کو اس کی شیپ کا پریس کر کے کاٹتے ہیں. پھر اس نے وہ ایک لوپ نکالا، اس کے کٹنگ تھا، تو اس کے بعد اس نے یوں ایسے نا کھینچا، تو آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے گلو تو لگی ہوئی تھی، جب اس نے یوں کیا نا تو وہ لیسیں لیسیں بن کے نا تو الگ ہو گیا. اب آپ سوچیے جسم کے اندر گلو جا رہا، کین یو بلیو. یہ بٹر جو آج کل ہمارے ہر گھر کے ٹیبلوں پہ ہوتا ہے، جس کو آپ سپریڈ بٹر کہتے ہیں، دس اینڈ دیٹ، آپ کو پتا کہ یہ کیا ہے؟ صرف 1 ڈگری اس کو اور گرم کریں نا اگر یہ لوگ، تو یہ پلاسٹک بن جاتا ہے. اٹس جسٹ لائک پلاسٹک. میں تو سوچ کے بھی اس کو میرا دل نہیں کرتا کھانے کو، کہ یہ جسٹ لائک پلاسٹک. یعنی اتنا پیسچرائز فوڈ ہے اس قسم کا، کہ جو ہمارے جسم میں نہ جانے کیا کچھ لیتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ میں نے پڑھا، میرا حال ہے کہ ویڈیو کو دیکھی، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ سارے فیکٹس موجود ہیں کہ جو آج کے دور میں چیزیں فریز ہوتی ہیں نا، تو موسٹلی اس کے اندر انسیکٹس، یہ جو کیڑے مکوڑے برسات میں نکل، ان انسیکٹس کو ڈرائی کر کے پھر ان کے اندر کچھ ایسا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ دیر رکھنے کے لیے سٹرلائز کرتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں جو بہت لانگ ٹائم چیزیں پھر رہ جاتی ہیں، جی پریزرو کرنے کے جو چیزیں نا، یہ کیڑے مکوڑوں کے اثر سے بنتے ہیں. آپ خود سوچیں ایک نیچرل چیز، آپ اگر فریش میٹ ادھر رکھ دیں تو 6 گھنٹے پڑا رہے تو ہو سکتا ہے اسمیل آ جائے، رنگ بدل جائے، کیڑا پڑ جائے، تو یہ 6 مہینے پڑا رہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ دودھ خراب نہیں ہوتے. تو جتنا نیچرل ڈائٹ پہ آپ لائیں گے آئیں گے، اپنے آپ کو فیل کریں گے، آپ صحت مند ہوں گے. آج بھی وہ گاؤں دیہات میں جو مٹی والا پانی اکثر پیتے ہیں، ڈسٹل واٹر تو چھوڑیں، ان کے تو کھانے کے اندر کتنی مٹی ہے، وہ صحت مند ہے. تو ہمارے ماشاءاللہ بچے جو ہمارے ارمانوں سے پلتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان سب کے ساتھ کتنی بیماری ہیں. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو جنکی فوڈ نہ دیں. یہ چپس اور برگرز اور لائک دس، ان کو بالکل نیچرل ڈائٹ پہ لائیں، فریش سبزیاں کھلائیں اور اس طرح کی چیزیں، کہ جس سے انشاءاللہ آپ محسوس کر کے دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم ان چیزوں پہ رہیں گے تو بہتر ہوگا. پھر اگلی چیز جو بیماری سے پہلے کے اندر ہم کور کر سکتے ہیں وہ کیا ہے، کہ جب ہم صحت مند ہیں، جیسے آج اللہ کے حکم سے ہمیں صحت ہے، تو اس صحت کو عبادت میں لگائیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے نبی کو کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یاد ہے صورت، جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ عبادت میں خود کو کھپا دیں. ہم کہتے ہیں چھٹیاں سونے کا نام ہے، چلنگ کا نام ہے، گپے مارنے کا نام ہے، ٹائم کلنگ کا نام ہے. اللہ کہتے ہیں اب نبوت کے کام ہیں، اب دعوت کا کام پورا ہو گیا، اب آپ کو اللہ نے جو مشن دیا تھا پورا ہو گیا، اب اپنی پرسنل عبادت کرو. یہ چیز آپ کہیں گے بیماری سے پہلے کیسے کریں، کیونکہ عبادت کا اثر ہوتا ہے. جتنا انسان اللہ کی عبادت، خاص طور پہ دیکھیں نا پانچ وقت کی نماز، مرد ہے تو جماعت سے مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، فریش رہیں گے. آپ میں سے کسی کو اپنے سسر یا چچا یا تایا یا نانا نہیں یاد آتے؟ میرے سامنے تو ماشاءاللہ ایک بزرگوں کا پورا تصور آ جاتا ہے. فجر سے پہلے اٹھنا، صبح اٹھ کے موسٹلی بزرگ شاور لیتے، پھر اس کے بعد تہجد، تہجد کے بعد چل کے مسجد جانا، مسجد میں رہے، سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھا، دعائیں پڑھی، اور اس کے بعد واک. یہ میں اپنے نانا کا اپنے تصور میں رکھ کے آپ کو سنا رہی ہوں. سب کو پتا ہوتا تھا کہ ابا جی چار بجے گھر سے گئے ہیں، اب مسجد میں نماز پڑھیں گے چھ تک، پھر سن رائز تک سات بجے، پھر وہاں سے اٹھ کے جائیں گے، پورا ایک چکر لگا کے آٹھ بجے سوا آٹھ کے قریب گھر آنا، جس کو آپ کہہ لیں کہ واک کر کے آنی. ٹیبل پہ پہلے سے اپنا رکھ کے گئے ہوتے تھے یا دوسرا بھی کوئی رکھے تو ایپل، فریش سیب. اور نانی امی کا مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے بادام رات کو بھگونے، سات کھانے ہیں، یعنی ہمارے لاش شعور میں کہ ایک بندے نے سات بادام کھانے ہیں، وہ اتنے رکھے ہیں سات آپ کے ساتھ آپ کے. صبح اٹھ کے ان کو چھیلنا، باداموں کو اور تھوڑی الائچیاں گھس کے دودھ میں ڈال کے، آپ سوچیں ان کی صحت اور ہماری. وہ سیب کھا کے پھر تھوڑی دیر انہوں نے ریسٹ کرنا، مجھے یاد آ رہا ہے، پھر شاور لے کے ایک چھوٹا سا پھلکا، بالکل نہ اس پہ کوئی گھی، ہلکا سا اوپر دیسی گھی کا لگا کے، تو میرا لے دہی کے ساتھ چاہیے، یہ کچھ کھاتے تھے بڑے. اور ماشاءاللہ میرا لے کہ لیٹ 80s میں ان کی یعنی ڈیتھ ہوئی ہے، آخری دنوں تک اپنی زندگی کے صحت مند. اور بھی کئی لوگ ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، چلتے ہمارے وہ بزرگ کے جو ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیڑھ سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، آئی تھنک سے 93 کے گئے، کین یو بلیو، ابھی تک واک کر کے جاتے تھے، سائیکل بھی چلاتے تھے اور گلاسز کے بغیر اخبار پڑھتے تھے. آج ہمارے بچوں کی اتنے موٹے موٹے گلاسز، ہم نے ان کو اتنی ریڈیشنز میں رکھ دیا. ایک ایسی پریزنٹیشن موجود ہے کہ جس میں یہ جو ہمارے گیجٹس سے جو ریز نکلتی ہیں نا، اس کا باڈی پہ افیکٹ دکھایا گیا. آپ میرے سامنے بھی کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، ادھر سیل فون رکھا ہے، ادھر مائک رکھا ہے، ادھر اسپیکر رکھا ہے، یہ سب ریز میرے اندر جا رہی ہے نا. اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب ان ساری چیزوں کو ہم انہیل کرتے ہیں نا، تو اس کو ذرا نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر زمین پہ جا کے اپنے سر کو رکھ دو. جب سجدے کی کیفیت میں ہم ہوتے ہیں نا، تو ہمارے جسم سے سب یہ ریز نکل جاتی ہیں. اور اس ریسرچ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دنیا پوری کے جو مڈل پورشن ہے، ادھر جا کے اگر کوئی یہ عمل کرے، تو میکسیمم اس کے جسم سے یہ خراب ریز نکل جائیں گی. اور آپ کہتے ہیں وہ کون سا اسپاٹ ہے؟ حاضل بلد الامین خانہ کعبہ. تو عبادت میں جو لوگ اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں نا، اللہ ان کو بیمار نہیں کرتا. یہ تو 100% اللہ کا فیصلہ ہے. آپ جتنے ہمارے اسلاف تھے، آئمہ کرام تھے، بزرگ تھے دین والے، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، تو حجت گزار کے چہرے پہ ایک سکون ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے، شائن ہوتی ہے. لائف سٹائل سمپل رکھیں، بچوں کے لیے گھر میں کم سے کم باہر کی چیزیں رکھیں، جو روٹی سالن فریش آپ، اور بالکل نہ اتنا بھونے نہ اتنا جلائیں کہ ٹیسٹ کانشیس ہو کے 70 مسالے ڈال دیتے ہیں، چیز کا ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا. ایک سسٹم بنائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب بیماریوں سے بچیں، آپ کہیں گے ہم تو پتہ نہیں کیا پڑھنے آئے تھے، لیکن یہ تو کچھ اور ہی پڑھا دیا. تو دیکھیے ہر چیز جسم میں جو جاتی ہے اس کا اثر آتا ہے کہ نہیں آتا. تو انشاءاللہ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے رہیں، دعائیں لیں لوگوں کی. اگلی آخری بات، یعنی اب میں اس کو ریپ اپ کر رہی ہوں اس ٹاپک کو، کہ بیماری سے پہلے کرنے والوں میں دوسروں سے بھی دعائیں لیں. جب آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں، استادوں کی بات مانتے ہیں، تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں نا کہ ہم بیمار نہ ہو، تو دعائیں لیں. اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم دعائیں لیتے ہیں کہ آہیں لیتے ہیں. اگر آپ بچوں میں سے کوئی بچہ یہ بات سن رہا ہے، تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لے. یقین کرے پہلے لوگ دعائیں بھی اتنی خوبصورت دیتے تھے، حیاتی ہو، بچ کے رہو. میں نے تو آج اس طرح کی دعائیں بھی نہیں ماؤں کو دیتے دیکھا کہ سلواتیں ہی سنا رہی ہوتی ہیں بچوں کو. وجہ کیا کہ اتنا ہیسٹی قسم کا میرا لائف سٹائل ہو گیا, بچے ہائپر ہو گئے. تو اب ایسے بچوں کو دعائیں کہاں دیں گی؟ وہ مائیں دل سے تو دیتی ہوں گی, کوئی ماں بدعا نہیں دیتی, لیکن عموماً وہ جو پیاری مائیں تھی, محبت میٹھی بانٹنے والی شیرینی, وہ نہیں دکھتی. تو دعائیں دیں اور لیں, دوسروں کے لیے دعا کریں, آپ کے لیے اللہ کرے گا. اس طرح کا ہیلدی لائف سٹائل رکھیں, ایکسرسائز کریں, اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. پھر ایک آخری بات پہ میں اس ٹاپک کو کلوز کروں گی کہ جب کبھی کسی بیمار کو دیکھیں تو دعا مانگیں. وہ دعا کون سی ہے وہ آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. الحمدللہ الذی آفانی من مبتلاکی بہی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت دی اس تکلیف سے جس میں تجھے مبتلا کیا, اور مجھے ساری مخلوق پہ اللہ نے فوقیت دی, دوسروں سے مجھے اچھا رکھا. حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی تکلیف زدہ بندے کو دیکھو تو اگر یہ دعا کر لو اس کو دیکھ کے, کوئی بھی, کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی لڑ رہا ہے, کوئی جھگڑ رہا ہے, کوئی چوری ہو گئی, کسی کا کچھ کھو گیا, اس کو دیکھ کر آپ دعا مانگ لیں کہ اللہ تو مجھے اس تکلیف سے بچانا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے اس بندے کو وہ تکلیف نہیں ہوگی. تو ہم کیا کریں, وزٹ کریں سکھ لوگوں کو. اگلا ٹاپک ہمارا بہت خوبصورت ہے کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. آپ بیمار ہو گئے ہیں یا دوسرے بیمار ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں لیں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ دوسروں کو جب وزٹ کریں تو یہ دعائیں مانگیں, اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی, اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت میں کھپا دیں. کتاب سیکھنے, سکھانے, پڑھنے, لوگوں کی خدمت کرنے, انسانیت کے اندھیرے دور کرنے میں لگا دیں, آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری بیماریاں دور کرے گا. بعض دفعہ ہم کسی جرم کی پاداش میں بیمار ہوتے ہیں اور مزید جرم یہ کرتے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھتے, کلاس میں نہیں آتے, اور اگر کبھی اس کے باوجود سب کرنے کے بھی آ جائیں نا تو نیگیٹو نہ ہوں بلکہ یہ سوچیں کہ اس دعا کے پڑھنے نے مجھے صرف اتنا بیمار کیا کہ صرف میرے پیٹ میں درد ہوئی, اور اگر میں یہ دعا نہ پڑھتی تو ہو سکتا ہے کہ میرے پیٹ کا آپریشن ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو بی آپٹمسٹک, پازیٹو رہیں اور اپنے کرنے کا کام کرتے جائیں. اسی دعا میں آیت الکرسی بہت خوبصورت دعا ہے. ٹھیک ہے, دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سارے پڑھنے پڑھانے کے دوران صحت دے کہ ہمارا بیماری کی وجہ سے کوئی ٹاپک مس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, واسن الجزا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور دیکھیں آج ہی ہم یہ جو کتاب ہم نے شروع کری ہے, کتاب الجنائز, ہمارا پہلا جو آج کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے, یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, صحت دی, اور پڑھنے کی توفیق عطا ہے نا. چلو ان شاء اللہ تعالیٰ آج مل کر دیکھتے ہیں کہ آج کے ٹاپک سے ہم نے کیا ہے. الحمد للہ رب العالمین. اب دیکھیں کہ جو پہلا ہمارا آج کا لیسن ہے اس میں یہی ہے نا کہ بیماری سے پہلے, اور کیا ہم نے روایت دیکھی یہاں پر کہ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا ہے. اور اس میں کیا دیکھا ہم نے, کون سی روایت تھی یہاں پر, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ دنیا میں چار چیزیں ہمیں یہاں پتہ چلیں, دنیا میں مسافر یا رہا چلنے والے کی طرح زندگی گزارو. اس کا کیا مطلب ہم نے, کیا مطلب ہم نے سیکھا یہاں سے؟ دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں یہاں پر, کتنے لیسنس ہیں یہاں پر. کیسے انسان مسافر کیسا ہوتا ہے بتائیے. اگر مسافر کے پاس زیادہ سامان ہی نہیں ہے, وہ مسافر اور اس کے پاس بہت سارا سامان ہوتا ہے, دونوں میں کتنا فرق ہے؟ آرام سے گزر جاتا ہے. تو اپنی زندگی کو ہلکا پھلکا رکھنے کا سبق ہے, آسان رکھنے کا سبق ہے. جی ہاں جی ہاں, بہت کم سامان کے ساتھ کتنی آسانی سے ہو جاتے. اسی طرح اپنے اندر سے بھی بیکار چیزیں نکال دینی ہیں اور زائد چیزوں کو اپنے آپ سے نکالنی ہے, چاہے وہ سامان کی صورت میں ہو یا برائیوں کی صورت میں. پھر شام کریں تو صبح کا انتظار نہ کریں, اور صبح کا ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں. کس بات کی ویلیو پتہ چل رہی ہے یہاں پر؟ کیا پتہ چل رہا ہے یہاں پر؟ یہاں سے جی ہاں, ٹائم کی ویلیو, وقت, ٹائم مینجمنٹ, پلاننگ. کہ ٹائم ہمارا, ہم نے قرآن میں بھی کئی جگہ پہ پڑھا کہ یہ وقت ہمارا جو صحیح نہیں گزرا ہوگا یا نہیں گزار کے آئیں گے کل حسرت بن جائے گا. تو اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا, صحیح طریقے سے اس کو رکھنا کیا ہے, حسد سے کل بچ جائیں گے جو وقت ان کی صحیح استعمال کریں گے. اور دیکھیں یہی صحیح استعمال خیر و بھلائی کا دروازہ بھی کھولتا ہے. اور پھر صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا. دیکھیں صحت اور اگر صحت ہوتی ہے تو ہمارے لیے کتنا مطلب کتنی بڑی نعمت ہے صحت. بیماری کیسی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے, ہم سب کو اور آگے لوگوں کو بھی. جی اسی نے عقل مندی ہے نا, صحیح استعمال وقت کا. اور اگر ہم یہاں بیماری کی بات کریں تو بیماری ایک ایسی چیز ہے جس میں ہماری ساری قوتیں چلی جاتی ہیں, لاچاری ہے بیماری بالکل. اور بیمار اگر ہم ہوتے ہیں, چاہے ہمارے سر میں درد کیوں نہ ہو جائے, وہ کیفیت رہتی ہے؟ انسان فوکس رہتا ہے؟ نہیں رہتا, وہ والی بات ہی نہیں رہتی ہے. تو ہمارے پاس جو صحت ہے نا, اس کو ہمیں اویل کرنا. یہ صحت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحت دی ہے یہ بھی نعمت ہے, وقت ہے یہ بھی ہمارے پاس نعمت ہے, پھر زندگی بھی ہمارے پاس نعمت ہے. کیسے؟ کہ ہم ان کو آج کے دن میں استعمال کریں. بس ہمارے پاس آج ہے, کل ہمیں نہیں پتا, بلکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہمارے پاس ایک دوسرا پل ہے بھی نہیں بالکل. اس کا صحیح استعمال, یہی صحیح استعمال برکت ہے, یہی صحیح استعمال خیر و بھلائی کا دروازہ کھولتا ہے نا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دے کر زندگی دی ہے, تاکہ آج ہم وہ کام کر لیں جو کل کی حسرتوں سے اور خسارا پانے والوں میں سے بچ جائیں. دیکھیں دوسری بات بھی ہمیں یہی پتہ چلی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحت اور فراغت دو ایسی چیزیں ہیں جو دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں اکثر لوگ خسارے ہیں. صحت کو اور جو فری ٹائم ہمارے پاس ہے, ہوتا ہے نا کیا کریں, نہیں یہی ٹائم ہے جس کو ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے. لیکن صحیح استعمال بھی کب ہوگا؟ جب ہم ان چیزوں سے جڑے ہوں گے, جب ہم کتابوں سے جڑے ہوں گے, ہے نا, ہمیں پتا ہوگا کہ ہمیں کیا پلاننگ کرنی ہے, اویل کرنا ہے, ہمیں پتا ہوگا کہ اچھا اس ٹائم کو اب ہمیں اس چیزوں میں لگانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹائم, یہ وقت, صحت, زندگی, ان سب نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ہی دی ہے. اگر صحیح استعمال نہیں کیا تو خسارے میں ہے نا. کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح استعمال کی توفیق عطا کرے, صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور خود الحمدللہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ چکے, دعائیں بھی دیکھ چکے, کس طرح سے ہم اس کو صحیح کریں یہ بھی دیکھ چکے, کتاب اسی میں پڑھ رہے ہیں نا. اللہ کا شکر ادا کریں, بہت شکر ادا کریں. اور دیکھیں جو نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں صحت دی ہے, وقت دیا ہے, زندگی دی ہے, اس کو ہم کوشش کریں کہ ان کاموں میں گزاریں جو اپنے وقت پر حاصل ہیں. اس طرح گزاریں کہ کل پتہ نہیں ہمارے پاس ہے بھی کہ نہیں, ایک پل کا بھی ہمیں تو نہیں پتا. اپنے آپ کو انہیں چیزوں میں لگا کر اللہ تعالیٰ کو خوش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے جب ملے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خوش ہو ان شاء اللہ. چلیں اب ہم دیکھیں, ابھی تو یہ صرف ایک ہی ٹاپک ہے, اس کے آگے دیکھیں بہت خوبصورت باتیں ہمیں پتا چلیں گے جو ہماری روزمرہ زندگی کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں, اپنی تفسیر کی طرف آتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اپنے مصحف کو کھول لیجیے, اپنے مصحف کھول لیجیے اور ریڈی ہو جائیے. آگے کی تفسیر آج ہم کریں گے سورت جو ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے حامیم سجدہ یا سورت فصیلہ, آگے آیت نمبر 6 اینڈ آنورڈز. جزاکم اللہ خیر کثیرا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. آپ فرمائیے کہ میں تو انسان ہی ہوں, یعنی تمہاری مانت بالکل, البتہ وحی کی جاتی ہے میری طرف. اور وحی کا خلاصہ کیا, یہاں سے آپ انورٹڈ کامرس لگا سکتے ہیں. یوہا کیا ہے؟ الیہ, یعنی میری طرف جو وحی ہے وہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد, کہ بے شک تمہارا معبود خداوند یکتا ہے, ایک اللہ ہے. لہذا فاستقیموا الیہ, پس متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف. وستغفروا, اور بخشش طلب کرو. پھر بھی نہ مانے کوئی تو وہ ویل للمشرکین، ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ کتنا کلین اینڈ کلیئر پیغام ہے، اللہ ایک ہے، ڈٹ جاؤ اس کے راستے میں۔ یہ جو فاستقیم الہ ہے نا، اس پہ آگے ہم بات کریں گے جب آیتیں آئیں گی استقامت والی، لیکن یہاں بس یہ دیکھ لیجئے کہ کاما یقیم سے یہ لفظ ہے، قاف واو میم وہی لفظ ہے، لیکن اس کے آگے الہ جب آتا ہے جیسے کہ یہاں آیا ہے، تو استقام الہ کہتے ہیں کسی چیز پر برقرار رہنا، فارم رہنا، اللہ کی عبادت کے لیے سیدھے ہو جاؤ، ہر شرک سے خود کو پاک کر لو، عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر لو، تمہاری دوڑ ہو تو اللہ کی طرف ہو، تمہارے ارادے، تمہاری نیتیں، تمہارے حالات ہمیشہ ٹھیک رہیں نہ رہیں، تم ہر موقع پہ اللہ کے راستے میں جم جاؤ، حالات کیسے بھی ہوں اللہ تعالی کے دین پر جمے رہو۔ اور واستغفروا ہے استغفار، استغفار کہتے ستر الذنب کو، ذنب تو پیچھے پڑھ لیا نا، غافر الذنبی، ذنب کہتے گنے کو، ستر کہتے ہیں چھپانے کو، ساتر، ستیر، اللہ کا نام بھی ہے۔ تو ستر الذنب کیا ہے استغفار میں؟ پہلی چیز کہ اللہ انسان کے پچھلے گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں کہ ہم نے پچھلی زندگی میں کتنے گناہ کیے، ابھی بھی کتنے کرتے ہیں، کتنے گناہ کر کے آ کے بیٹھے ہیں، نہیں پتا نا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ میرے پچھلے چھپا دے۔ اور دوسرا مفہوم جو استغفار میں ہوتا ہے تجاوز عن، دو لفظوں میں استغفار کی تعریف بولتی ہوں، ستر الذنب و تجاوز عنہ، گناہوں کو چھپا لو اور ان سے تجاوز کرو۔ کہتے ہیں نا آپ اس سے تھوڑا سا چہرہ پھیر لیں، میرے پچھلوں کو معاف کر دو اور گناہوں کو چھپا لو، ایسا نہ ہو کہ کل میرے سامنے میرے اپنے ہی گناہ ہیں، میں تو اپنے گناہ خود نہیں دیکھنا چاہتا، کہاں کہ یہ گناہ پھر جو ہیں میرے سامنے کھڑے کر کے پیش کر دیے جائیں۔ لہذا ایسے موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دی کہ ویل ہے مشرکین کے لیے، جو حق بات پہ ہوگا، جس کا دل تعصب سے پاک ہوگا وہ پیغام پہ نظر رکھے گا، اور جس کا دل تعصب کا ہوگا وہ پیغام بر پہ نظر رکھے گا۔ آج بھی امت مسلمہ کا جو بٹوارا ہوا ہوا ہے نا، وہ اسی مسئلے پہ ہوا ہوا ہے، پیغام نہیں دیکھتے، کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہاں سے آیا ہے، کون ہے، کس کے ساتھ اس کی نسبت ہے، کس گروہ، کس جماعت، کس کے ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تم پھر اپنے معاملات کو سمیٹو، لیکن اللہ کی نظر میں ایسے لوگ مشرک ہیں۔ اچھا، اب ہم جب لفظ مشرک پڑھتے ہیں تو دل میں کیا آتا ہے؟ کسی بت کے آگے بیٹھا ہوا سجدہ کرنے والا؟ نہیں۔ تو آئیے ذرا آپ دیکھتے ہیں مشرک کی کیا خصوصیات چاہیں۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکات نہیں دیتے، اور وہم بالآخرتی ہم کافرون، اور وہ آخرت ہی کے منکر رہتے ہیں۔ بڑی عجیب قسم کی ڈیفینیشن ہے مشرک کی، ہم نے تو کبھی کسی زکات نہ دینے والے کو مشرک نہیں کہا، نہ سمجھا، یا اپنے اس عمل کو کبھی بھی شرک قرار نہیں دیا اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے یہ کچھ ہوا، اور آخرت کے ساتھ کفر یعنی مرنے کے بعد کیا ہونا اس کو بھی نہیں سمجھتے، تو کیا مطلب ہے؟ دوسری چیز دیکھیے کہ سورت مکی ہے، اور زکات کی فرضیت ہجرت کے بعد دوسرے سال میں ہوئی تھی، تو پھر یہاں زکات سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں زکات سے مراد تزکیہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکات کے لفظ کو یہاں اصطلاحی نہیں لغوی معنوں میں لیا۔ ڈکشنری میننگ زکات کے معنوں میں دو ہوتا ہے، زکا بڑھوتری، نشو و نما، تزکیہ کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ تو زکات کا جو تعلق ہے وہ کس چیز سے؟ نفس کی زکات۔ جو 2.5% ہم دیتے ہیں نا، وہ مال کی زکات ہوتی ہے، مال کو پاک کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس جسم کے بت کو، 5-6 فٹ کا جو جسم ہے، اس کے اندر چھپا ہوا جو نفس ہے نا، اس کا تزکیہ کر کے نفس کی زکات دیتے ہیں۔ بہت پڑھیں گے آپ 30ویں پارے میں، ایسے لگتا ہے جاتے جاتے قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ مانجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تزکیہ، تزکیہ۔ نفس کی زکات کس چیز سے سوال دل میں آتا ہے؟ تو پہلی چیز یہ کہ نفس کی زکات شرک سے، اس نفس کو شرک سے پاک کرنا، اکبر سے اصغر سے بھی۔ شرک اکبر کیا؟ ظاہری شرک، سارے ہی مظاہر شرک کے جو ہمیں دکھتے ہیں۔ شرک اصغر ہے ریاکاری، دکھاوا، شہرت، بڑا پن، ذاتی فوائد کے لیے دین کا نام لینا، اور اپنے دل کو اللہ کے سوا ہر غیر کی محبت سے پاک کرنا ہے نفس کی زکات. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ تو ایک اللہ بڑے پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا اور مسکین تک کو کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا تھا، تو لہذا نفس کا تزکیہ شرک سے. اسی طرح پھر نفس کی زکات ہے گناہوں سے نفس کو بچانا. یہی ہے وہ دو چیزیں، جو مل جائیں تو انسان سچا مومن بن جاتا ہے. اپنے دل کو بھی گندے خیالات سے پاک کرنا ہے، اور اپنے اعمال کو، اپنے جسم کو، اپنی ذات کو، ان ساری چیزوں سے پاک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اپنی طرف لے آتا ہے. اس سے پتا کیا چلا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روک دیے جاتے ہیں نا، ان کے دل میں بخل ہوتا ہے. ہلاکت کی وجہ بتا دی گئی کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں بخل کو چھپائے بیٹھے، کسی غریب پر ان کو رحم نہیں آتا، کسی مسکین کی حالت دیکھ کے ان کا دل نہیں پگھلتا. اور یاد رکھیے کہ لا یوتونس زکات کو اگر آپ مال کے بھی سنس میں لیں گے نا، یا نفس کی زکات لیں گے نا، یہ کام اس سے نہیں ہو سکتے جو بالآخرت ہم کافرون ہو. چلے آسان لفظوں میں بات کرتی ہوں کہ انسان نہ تو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہے، نہ اپنا مال اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے، جب تک اس کو دوبارہ آخرت میں ان چیزوں کا بدلہ ملنے کا یقین نہ ہو. اگر آپ اپنے کسی عمل میں کمی پاتے ہیں نا قرآن پڑھنے کے بعد بھی، تو آپ جا کے اس عمل کا بٹن نہ چھیڑے، بلکہ مین سوئچ جا کے کھولے یا بند کرے، اور وہ ہے بالآخرتی ہم کافرون. کتنے ہی آخرت کا یقین رکھنے والے، کہنے والے، وہ حقیقت میں آخرت کو نہیں مان رہے ہوتے. جس کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں اللہ کے لیے کروں گا کل مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا، تو بتائیے کہ کیا پھر وہ اس عمل سے پیچھے ہٹتا ہے؟ نہیں. جس کو یقین آ جاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والا. اور ایمان والے کون ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا. بالکل اوپر والی آیت کے وزن پہ بنتی ہے. اگر آپ اپنے قرآن میں بھی دیکھیں نا، تو آیت 7 اور آیت 8 کے الفاظ بالکل برابر کے ہیں. اور میرے سامنے جو قرآن پلس میں، ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شعر ہے. جیسے شعر کا وزن پورا ہوتا ہے نا، اوپر نیچے اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہاں ایمان اور عمل صالح کے بعد اجر غیر ممنون کی بات ہے. لفظ غیر ممنون کو ہم دیکھیں گے، یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. میم نون نون اس کا روٹ ہے. جیسے من کا لفظ آپ کہتے ہیں، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے لقد من اللہ للمومنین میں سورۃ آل عمران کی آیت ہے. تو ممنون کے مختلف معنی جو ہیں، اس میں سے پہلا معنی کیا ہے کہ جن کے لیے نہ ختم ہونے والا، یعنی غیر ممنون غیر مقتوع ان کے وزن پر. مقتوع کہتے ہیں قطع سے، انلمیٹڈ. میں اس لفظ کو کیسے انجوائے کرتی ہوتی ہوں، کبھی آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہو، آپ کے سامنے ایک شیشہ ہو، آپ اس کے سامنے ایک دوسرا شیشہ رکھے ایک خاص اینگل سے، تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی کیے کسی نے یہ تجربہ؟ اس شیشے میں سے اتنے شیشے بنتے جاتے ہیں، یہاں تک ساری دیوار شیشوں کی بنتی ہے. کبھی ایسا آپ کو ایکسپیرینس ہوا؟ کبھی فن پلیکسز میں ایسی جگہ ہوتی ہیں، شیشے ٹیڑھے میڑھے لگے ہوتے ہیں نا، ایک شیشے میں دوسرے شیشے کا ریفلیکشن آتا ہے، پھر اس میں سے تیسرے، تیسرے میں چلتے چلتے وہ پہلا شیشہ جہاں ہے وہ پوری دیوار پہ شیشے بنتے ہیں. یہ ہے غیر ممنون. اللہ ایسے لوگوں کی نیکی کو بس وہیں نہیں چھوڑ دیتا، نیکیوں کی ایک چین چل پڑتی ہے، ریئیکشن صدقہ جاریہ. وہ دنیا سے گئے، ان کا اجر نہیں گیا، وہ مرے ان کے عمل نہیں مرے، ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوئی، نہ ختم ہونے والے اجر ان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، کہ وہ ایسی نیکیوں کی کھیتی تیار کر جاتے ہیں کہ جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے تو ساتھ ہی اگلی فصل پھر کھڑی ہونے کو تیار ہے. ایک فصل کٹتی ہے تو دوسری لگتی ہے. اور فطرت کا اصول یاد رکھے یہی ہے، پہلی فصل کٹے اس سے پہلے دوسری کا بیج ڈال دو. چند دن اگر کسان یا فارمر جو ہے وہ فارغ رہنے کا عادی ہو جائے گا نا، تو یاد رکھیے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ایک مسلسل پروفیٹیبل فیز میں نہیں لاتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں آج کل، ہر دن آپ کے پاس قرآن پاک کی 25-30 آیتوں کا کم از کم ہمارا سبق چلتا ہے. آپ کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں جا رہی ہیں. پارا پورا ہوگا, سبق قرآن پاک پورا جب ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک دم کہیں خزانہ آ جائے. اگر ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے دل کے اندر دوبارہ اس کو سیکھنے اور سمجھنے, اگلے کورسز میں جانے کی نیت نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی زمین جو آج ہری ہے, آپ کو ہوتا ہے کہ جب زمین میں ڈالتے رہتے ہیں تو وہ زرخیز رہتی ہے, ذرا تھوڑی دیر چھوڑ دیں تو وہ ختم ہو جائے گی. تو اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات اس کو بڑھاتا ہی جاتا ہے, نہ ختم ہونے والا, چلتا ہی رہتا ہے, حتیٰ کہ اگر وہ بندہ بیمار بھی ہو جائے. ایک حدیث سناتی ہوں پھر انشاءاللہ آپ غیر ممنون کو بالکل اور بھی انجوائے کریں گے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو کام بندہ صحت کی حالت میں کرتا ہے, فرصت کے اوقات میں پابندی سے کرتا ہے, یعنی آپ اس کو یہ کہہ لیں روٹین لائف میں, پھر اس کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے, کسی سفر پہ چلا جاتا ہے, کوئی عذر اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ جو عمل اپنی صحت اور فرصت کے اوقات میں پابندی سے کیا کرتا تھا, شرط پابندی ہے, اگر پہلے بھی چھٹیاں لگتی رہی نا تو فرشتہ کہے گا آج بھی یہ چھٹی پہ, آج بھی اس کا عمل چھوڑ دو. جو عام دنوں میں کرتا رہتا ہے اب نہیں کرے گا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کا اجر آج بھی جا کے لکھو, کیونکہ اگر یہ ٹھیک ہوتا تو اس نے آج بھی یہ کام کرنا تھا, اگر یہ سفر پہ نہ گیا ہوتا تو نہ کرتا. اور یہی دو چیزیں جو صحابہ کرام نے اپنے ساتھیوں کی کرائیٹیرین بنائی ہوئی تھی جماعت کی نماز کی, اگر کوئی مسجد میں نہ دکھتا تو وہ فوراً سمجھ جاتے نمبر ایک, یا تو وہ سفر پہ گیا ہوا ہے. اٹس ناٹ پاسبل کہ اف ہی از ان دا ٹاؤن, وہ سٹی میں ہے اور پھر مسجد میں نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری صورت ہے کہ بیمار ہے, صرف دو عذر ان کو روکتے تھے اللہ کے گھروں میں آنے سے, اللہ کے کاموں سے روکنے کے, تو اللہ تعالیٰ اجر غیر ممنون دیتا ہے. صحیح بخاری میں بھی اس سے ملتی ہوئی الفاظ ہیں, کئی خوبصورت ہے. ایک روایت مجھے یاد نہیں کہ کہاں میں نے پڑھی تھی یا سنی تھی, کہ ایک دفعہ مسجد میں کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے تو دیکھا کہ دو لوگ اندر داخل ہوئے ہیں اور کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں, انہوں نے فلاں کا نام لیا, کہنے لگے کہ فلاں ہر روز آتا ہے, آج نہیں آیا, ہو سکتا ہے وہ بیمار ہے. وہ کہنے لگے نہیں, وہ آج بھی آیا ہوا ہے. انہوں نے کہا بھی نہیں آیا ہوا, دیکھ لو کدھر ہے, نہیں ملا. پھر انہوں نے, وہ اصل میں فرشتے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ان کا اجر لکھنے کے لیے کہا ہے کہ وہ بیٹھا اس وقت مسجد میں عبادت کر رہا ہے, ہم دیکھنے آئے ہیں. پھر بات کھلی تو پتا چلا کہ وہ تھا تو گھر میں, اللہ نے اس کا اجر لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا. اس کے لیے مشکل ہے نہیں مشکل. دعا کریں کہ صحت اور عافیت کے دنوں میں اللہ کے دین کو اس طرح سے اپنا وقت, اپنی جان, اپنا مال, صحت دے دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں رکھے. دوسرا معنی غیر ممنون کا کیا ہے, تھوڑا غور سے سنیے گا, کہ دے کر جتلاتے نہیں ہیں. سورت بقرہ تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, یاد ہے کہ اپنے صدقات کو من یعنی دے دے کر جتلانے, منو من وزن نہ ڈال دو جس کو کچھ دیتے ہو, ہم نے آپ کو دیا, ہم یہ کرتے ہیں, ہمارے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا, تو احسان نہیں جتلاتے, کر کرا کے وہ اپنے کیے کے اوپر راکھ نہیں ڈال دیتے. اس طرح سے ایسے لوگ اپنے کاموں کو کرتے ہیں. یہ بالکل ہماری سمجھ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے جو شخص اپنی زندگی بھر جاب بہت اچھی کرتا ہے, امپلائمنٹ اس کی بہت اچھی ہوتی ہے, تو جب ریٹائر ہوتا ہے تو پینشن لگ جاتی ہے. سورۃ سوات میں ہم پڑھ چکے آیت 54 میں کہ حاصل رزقنا ما لہا من نفات, یا ما لہا نفات, کہ ہمارا تو وہ رزق ہے جس کے لیے ختم ہونا ہی نہیں ہے. ین فدو کا لفظ بھی ہم پیچھے پڑ چکے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے, اس کا نام صدیقوں میں آ جاتا ہے, یہ بھی غیر ممنون ہے نا. اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور اللہ تعالی کے پاس اس کا نام جھوٹا لکھا جاتا ہے, کیا پتا چل رہا ہے, بہت بڑی بات ہے, یقین کریں بہت بڑی بات ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس سورت کا جو بیسک ٹاپک استقامت کا ہے نا, وہ دکھ رہا ہے اس میں, کہ جو کام بندہ مستقل کرتا ہے نا وہ نام اس کا ٹائٹل بن جاتا ہے. دنیا میں ایسا ہے, اپنے دوستوں میں, اپنی فرینڈز میں آپ دیکھتے ہوں گے, جو چیز جس کی شخصیت میں ہوتی ہے نا آپ اسی نام سے اس کو بلاتے ہیں. ہاں یہ تو بس باتوں میں خوش کریں گی, کہ یہ تو بہت ہی باتیں کرتی ہیں نا, یا جو بہت محنتی ہو تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں, چیونٹی کی طرح یہ تو لگے رہتی ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہماری یہ شہرتیں ہو جاتی ہیں تو آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے نہیں انسان کی ان چیزوں کو لے گا. تو پھر سیکھا کیا کہ جو کام کرنا مستقل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو بندے کا کون سا کام اچھا لگتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اد و موہا و ان قلّہ. یہ چار لفظ ہیں, یاد کر لیں. اد و موہا, دوام کا لفظ اردو میں بولتے ہیں نا, وہی ہے. بولے اد و موہا و ان قلّہ, بس بات پوری ہو گئی. اد و موہا, اس پہ دوام رکھنا, ہمیشگی کرنا, و اور ان اگرچہ قلّہ تھوڑا سا ہی ہو, قلیل سے. اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے وہ بندہ جو مستقل کام کرتا ہے, پریڈکٹیبل ہوتے ہیں ایسے شخص. کچھ لوگوں کو جوش آتا ہے نا, وہ سارا گھر دھو دیتے ہیں. ہوش آتا ہے تو کئی مہینے تک آپ کو اویلیبل ہی نہیں ہوتے. یہ جو ہم جوشیلی نیکیاں کرتے ہیں نا, وہ بعض دفعہ بڑی اچھی ہوتی ہیں, مجھ میں آپ کام آتے ہیں. اصل اللہ کے ہاں جس نیکی کی قدر ہے نا, وہ سلو اینڈ سٹیڈی, کرتے ہی رہو, کرتے ہی رہو, کرتے ہی رہو, تاکہ وہ کام تمہارے لیے ایک مستقل صدقہ جاریہ بن جائے. ہمارے دین کا آج کیا رواج دکھتا ہے مسلمانوں کا, شب رات آئی تو ساری رات جاگ لیا, معراج آئی تو پتہ نہیں ساری رات کچھ اور کر لیا, ہاں, اور ربیع الاول آیا تو میلاد پڑھ لیا, کوئی دکھ آیا تو قرآن پڑھ لیا, کوئی کچھ مر گیا تو قرآن پڑھا. لگتا ہے ہمارے اندر یہ کیفیت ہے مستقل علی, روز نہیں قرآن میں آ سکتے. کہتے ہیں ہاں کبھی کبھی آئیں گے, اور وہ کبھی بھی نہیں آتے. جو کہتے ہیں نا کبھی کبھی آئیں گے, تو میں کہتی ہوں کبھی کے بعد اگلے کبھی کو نہیں کر دے آپ, کبھی نہیں آئیں گے. کچھ لوگ ہیں ان کو آپ دعوت دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں روز نہیں آ سکتے, چلیں کبھی, ہاں کبھی کبھی آئیں گے, ریگولرلی لسنر آئیں گے. آپ بتائیں جب آپ نے یہ کورس شروع کیا آپ کے ساتھ کتنے لسنرز تھے آج ہیں؟ یا تو وہ لسنرز الحمدللہ ریگولر بن گئے یا چھٹ گئے. بندہ برداشت ہی نہیں کر سکتا اتنا پریشر کہ باقی لوگ یہ کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کر رہا, میں وہ نہیں کر رہا. تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ کام کرنے والا بنا دے. لگے رہے, چونٹی کو دیکھ لے, مکڑی کو دیکھ لے, تبدیلی ہمیشہ مستقل چیزوں سے آتی ہے. کسی بھی کام کو کرنے والے جو اصل لوگ ہوتے ہیں نا, وہ وہاں کے اصل لوگ ہوتے ہیں. مجھے کسی کی بات یاد آتی, بہت اچھے ایک بردر ہیں امریکہ میں, تو بڑا معروف ان کا ایک آن لائن انسٹیٹیوشن بھی ہے. تو ان کے ساتھ میٹنگ تھی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری جو اصل فورس ہے نا, وہ ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں. ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ 2 ڈیز کا ویکینڈ کا کورس کرواتے ہیں مختلف جگہوں میں. مثلاً جیسے اس دفعہ فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے, پھر اگلا 2 ویکینڈ کے 6 کلاسوں میں فک آف لف پڑھا دی, پھر دوسری دفعہ فک آف سلاد پڑھا دی, اور سارے شہروں میں گھومتے ہیں. ان کا یہ طریقہ کافی کامیاب ہے ایک وقت کے حالات کے مطابق, خاص طور پہ جہاں بہت ہی مصروفیت ہے ان لوگوں کے لیے. تو وہ ان کی بات مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت. وہ کہتے تھے کہ ہماری اصل جو فورس ہے نا, وہ ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں. ہم ان سے پوچھتے تھے کہ کورس آپ کا اتنا مہنگا کیوں ہے, کیونکہ جو امریکہ میں ریٹ چلتے ہیں اس سے 3-4 گنا زیادہ ہے, اور لوگ لیتے تھے پھر بھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ ہماری جو اصل تھیم ہے نا, وہ ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں. کئی دفعہ وہ کہتے ہیں لوگ ہمارا کام دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, آ کے ہمیں ڈونیشن دے جاتے ہیں. جب کوئی ایسی ڈونیشن آتی ہے ہم کہتے ہیں ہاں چلو کمپیوٹرز خراب ہیں, وہ لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یوں آتی ہے رقم, یوں لگ جاتی ہے, لیکن جو ہمارا پورا سرکل چل رہا ہے وہ ہمارے اسٹوڈینٹس پہ چل رہا ہے. تو میں نے فیل کیا کہ جو تھوڑا تھوڑا بھی ان کلّہ والی بھی صورت ہوتی ہے نا, مستقل ہوتی ہے, تو وہ انشاءاللہ زیادہ بڑی نیکیاں لے کے آتی ہے. اس طرح ایک روایت میں کہ 2 لوگ کٹھے مسلمان ہوئے تھے, پھر ایک ان میں سے شہید ہو گیا. اب ہماری یہاں شہادت میں کتنی بڑی بات ہے. دوسرا شخص اس کے غالباً کچھ عرصے کے بعد طبعی موت مرا, تو خواب میں تو تیسرے صحابی کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جو بعد میں مرا ہے اپنی عام موت شہید کی نسبت, وہ جنت میں پہلے مرنے والے سے جلدی جنت میں گیا. اس کو سمجھ نہیں آئی کہ بھئی وہ تو شہید ہوئے, تو یہ درجے اس کے کیوں بڑھ گئے. اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی شہادت کے بعد سے لے کے جو دن اس کو ملے, تو اس نے اس میں ریگولر بیسڈ نیکیاں کی, نمازیں پڑھی, صدقے دیے, اللہ کے کام کیے, انہوں نے اس کا درجہ جو ہے وہ پہلے مر کر شہید ہونے والے سے بڑھا دیا. اصل مانگے کہ اللہ زندگی دے نیکیوں والی. آپ سے پوچھا گیا بہترین شخص کون ہے, کہا کہ جس کی عمر لمبی, ما طال عمرہ, جس کی عمر لمبی ہو اور وہ اس کے عمل بھی اچھے ہوں. اور سب سے بد کون ہے اللہ کی نظر میں, عمر لمبی تو عمل اور ہی گندے, کچھ کو تو ان کے گناہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ. تو لہذا دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی رہنے والی نیکیاں کرنے کی توفیق دے, وہ کام کریں کہ جس کا اثر نسلوں تک باقی رہے. آیت نمبر 9، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. آپ ان سے پوچھئے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پوچھے؟ کیا تم لوگ انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو دو دن میں؟ وتجعلون له أندادا، اور ٹھہراتے ہو اس کے مد مقابل. حالانکہ یہ درست رویہ تو نہیں، کیونکہ ذالک رب العالمین، وہ تو رب العالمین ہے، اس کا مد مقابل کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کیا کچھ کیا؟ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اسی نے بنائے زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ جو اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کیا؟ وبارک فیہا، اور اس نے بڑی برکتیں رکھ دی اس میں، اور تیسرا کام، وقدر فیہا اقواتہا فی اربعت ایام، اور اندازے سے مقرر کر دی اس میں غذائیں ہر نو کے لیے، یعنی ہر قسم کے لوگوں کے لیے چار دنوں میں. سواء للسائلین، ان کا حصول یکساں ہے طلبگاروں کے لیے. یہ تو بنی زمین، آسمان کیسے بنا؟ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وہ اس وقت محض دھواں تھا. فقال لها، پس فرمایا اس کو، ولل اردی، اور زمین کو، کیا کہا؟ ائتیا، آ جاؤ تم دونوں. دیکھیے گا یہ نون تھا اس کے آخر میں، ائتیا نی، تسنیا ہے یہ. ایک لفظ ہوتا ہے نا اوتو، آتا، یہ وہی لفظ تسنیا کی صورت میں. کیا کہا؟ ائتیا، آؤ تم دونوں، یعنی حکم کی تعمیل کرو، فرض کی ادائیگی کے لیے آؤ، چاہے تون او کرہن، خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ، مجبوری سے آؤ، جیسے بھی آؤ، تمہاری مرضی. اس قول کو سن کر آسمان اور زمین نے کیا کہا؟ قالتا، دونوں نے کہا، اتینا طائعین، دونوں نے عرض کی، ہم خوشی خوشی حاضر ہیں. پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس پہ اینڈ پہ بات کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَقَدَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پس بنا دیا ان کو سات آسمان دو دنوں میں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آج سارے ساتوں آسمانوں کو دو دن میں بنایا. پھر جب آسمان بن گئے، وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وہی فرمائی ہر آسمان میں اس کے حسب حال یا اس کے کام کی، یعنی ہر آسمان کو اس کا کام بانٹ دیا. ایک آسمان کو کہا کہ بارشیں برساؤ گے، دوسرے کو ہو سکتا ہے رزق کے لیے رکھ دیا، تیسرے کو عمل چڑھنے کے لیے رکھ دیا. ہر آسمان کا کام فرق ہے، یہ پتہ چلا اس بات سے. اور دنیا کا جو آسمان تھا اس کا کام کیا تھا؟ وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے مزین فرما دیا آسمان دنیا کو چراغوں سے، یعنی ستاروں سے. وَحِفْظًا، اور خوب محفوظ کر دیا، یعنی شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا. رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، ہم سورہ ہجر میں پڑھ چکے، سورت ملک میں بھی پڑھیں گے. یہ سب کچھ کر کے کہا، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ ہے سارا نظام سب سے بڑے غالب اور جاننے والے کا. یہ بن گیا زمین اور آسمان. تین چار آیات جو میں نے ساتھ پڑھی، ان میں دنیا کے بنائے جانے کی بات ہے. آسمان دنیا کب بنا، زمین کیسے بنی. پہلی بات یہ کہ یہ آیت متشبہ آیات میں سے ہے، اس کی اصل ہم نہیں جانتے کیسے ہوا کیا ہوا، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے زمین دو دن میں بنی، پھر پہاڑ بنے، اس کی بحث پہ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. اس لیے کہ اس کی بحثیں بہت کر کے فائدہ کچھ بھی نہیں ہونا. کیسے دن تھے ہمیں نہیں پتا، یہ ہمارے اس دنیا کے 24 گھنٹے کے دن تھے ہمیں نہیں پتا، قیامت کی طرح 50,000 سال کا ایک دن تھا ہمیں نہیں پتا. تو جب ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، تو بس یہ دیکھ لیں کہ یہ بنا کیوں، مقصد پہ غور کرو. لیکن اس کو پڑھتے ہوئے اور پڑھاتے ہوئے جو محسوس ہو رہی تھی بات، وہ کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری تیاری سے انسان کو دنیا میں بھیجا. یہ نہیں ہوا کہ مہمانوں کو بلا لیا، بیٹھنے کی جگہ نہیں، زمین بنا لی. مہمانوں کو بلا لیا، سلانے کی جگہ ہی نہیں، بستر بنا دیے، کرسیاں رکھوا دی، آسمان رکھ دیا، ہر چیز کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. رواسیہ کا جو لفظ آیا پہاڑ کے لیے، راسیہ، رسی کو بھی یہی کہتے ہیں، بوجھ بنا دیے، گول زمین ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جو بات پتہ چلی وہ کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بارک فیہا، یہ کائنات میں جو برکتیں ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. یہ جو زمین اتنا کچھ اگاتی ہے یہ اللہ کی طرف سے. اقواتہا قوتیں رکھ دیں, قوت کہتے ہیں طاقت کو, قوتے لا یموت کہتے ہیں اتنا کھانا جو کھا کے بندہ مرنے سے بچ جائے. فرعون کے بارے میں معروف ہے کہ یہ رزق دیتا تھا بنی اسرائیلیوں کو کہ جس سے صرف وہ زندہ رہیں, مطلب ایک کھجور یادی روٹی کوئی اس طرح کی چیز. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے سب کی خوراکیں لگا دیں, مختلف خطوں میں مختلف روزیاں, کہیں چاول کہیں گندم کہیں کھجور. پتہ کیا چلا کہ کوئی کام کریں تو اس کے لیے منصوبہ بندی کریں, پلاننگ کے ساتھ اور پلاننگ کے بغیر کام کرنا دو مختلف نتائج لاتا ہے. کبھی بھی آپ کام کے کرنے کے طریقے کو کام کے انجام سے مختلف نہیں کر سکتے. جب بھی پوری کوششوں کے بعد بھی کہیں کمی دیکھے تو یقیناً اس میں کام کرنے میں کمی تھی. پلاننگ سے کام کریں گے تو اچھا رہے گا. جہاں ڈس آرگنائزنگ ہوا وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی, چاہے وہ ایک چمچ, چاہے ایک چھری, چاہے چائے کا ایک کپ نہ بنے. تو زندگی میں اصول بنا لیں, بڑی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ لیں. آخری بات یہ کہ سوال سائلین, سوال کرنے والوں کے لیے یہ باتیں برابر ہیں. یہ سائلین کون ہے؟ تو سائلین سے مراد سوال کرنے ہیں, اس کے بھی کئی مختلف ہیں. ضرورت مند اس سے مراد ہے, یہاں حاجت مند. جہاں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں اتنا ہی رسک ہے. دنیا کے جن خطوں میں آبادی زیادہ ہے وہاں پیداوار بھی زیادہ ہے, جہاں آبادی کم ہے تو وہاں رسک بھی بہت تھوڑا ہے. یعنی وہاں ہر طرح کے لوگوں کے لیے حالات ہے. تو بہرحال زمین کی باتیں کر کے آیت 11 میں اب آسمان کی بات ہے. یہاں دیکھیں گے ہم کہ کائنات کا آسمان پہلے کیسا تھا. سو مستوی الی السماء, پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, یعنی زمین کو درست کیا تو اب اوپر کی طرف رینوویشن شروع ہوئی. وہی یدخان, اور وہ بھی ایک دھواں سا تھا. کب؟ جب آسمان ایک دھوئے کی شکل میں تھا. ابھی سات آسمانوں کی لیئرز نہیں بنی تھی. کائنات کے ابتدائی مراحل کے اشارے ہیں, جس کو آپ نے بگ بینگ کا نام سے سنا ہوگا, کہ شروع میں دنیا آگ کا ایک گولا تھی, پھر ٹھنڈا ہوا, دھماکے ہوئے, دھماکوں کے ذریعے مختلف سیارے ستارے بن گئے, پھر کہکشائیں بنی, اور ہوتے ہوتے پھر اسی میں سے ایک ہماری زمین بن گئی. لیکن روایات میں یہ آتی ہے چیز کہ آسمان پہلے دھواں تھا. کس صورت میں تھا ہمیں سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا, سچی بات ہے, کچھ بھی تھا. ہمیں یہ پتا کہ آج بڑا خوبصورت ہے. ہاں زین السماء دنیا بمصابیح, اللہ نے ستارے جڑے ہوئے کالے رنگ کے آسمان پہ, اور صبح کتنا پیارا بلو کلر کا, لائٹ بلو کلر ہے, کتنا کولڈ ہے. آپ سوچیں اگر ڈارک اورنج کلر کا آسمان ہوتا, پیرٹ گرین آسمان ہوتا, باہر جاتے ہی خوف ہوتا, ہائے یہ کیا ہے, خون نچڑ رہا ہے. سرخ رنگ کا آسمان ہوتا اچھا نہ لگتا نا. تو یہ اللہ کی ذات ہے, دنیا کا نظام سجا دیا, ہر چیز رکھ دی, جانور, گھوڑے, بھینسے, انسان, بکریاں, سب کو دے دلا کے آسمانوں کو بھی اچھا کر دیا. اور وہاں جا کے کیا خوبصورت نظام پیدا کیا, اور آسمان بھی ساتھ ہے. سیون ہیونز کا نظریہ آج بھی ہے. سائنسدانوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ گیسز ہیں, مختلف جگہ پہ جمی ہوئی ہیں, یعنی سالڈ جسم نہیں ہے بلکہ گیس کی شکل میں ایک ہے. تبھی تو اوپر روحیں آتی اور جاتی ہیں. کبھی بادلوں میں سے جہاز کو گزرتے ہوئے اس بات کو سمجھیں تو بہت اچھا سمجھ سیں گے کہ آسمان ایک سالڈ ایسے پتھر کی چیز نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی گزرے نا. ہم تو کچھ ہی ہزار فٹ جاتے ہیں نا, اگر اور اوپر جائیں گی اور روحیں جاتی ہیں تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. تو یہ اللہ کی ذات ہے جو کس طرح یہ سارے کام لیتی ہے. آسمان بول کر یہاں پوری کائنات مراد لی گئی ہے. اب یہ دھواں کیا تھا, کیسے تھا, اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن باہر یہ تھا. تیسری بات ہے کہ متوجہ ہوا, ثم مستوی, اس سے کیا مراد ہے کہ پہلے ساری زمینیں بنا بنو کے پھر آسمان پر گئے؟ ایسا نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ پہلے زمین بنا لی, پھر اس کے بعد آسمانوں کی طرف توجہ دی. پہلے کیا بنا, بعد میں کیا بنا, بہت بحثیں ہیں اس پہ. قرآن کی مختلف آیات کو جمع کیا جاتا ہے, کبھی کہتا ہے پہلے زمین بنا, پہلے آسمان بنی. دیکھیں مجھے اور آپ کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے تو یہ پتا ہے کہ ہم اس وقت زمین پہ, اور مرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارا مقام آسمانوں کے اوپر جنت ہے. بس اس کی کوشش کریں. خلاصہ کیا ہے کہ یہ دنیا کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے. یہ ایسے ہی نہیں بن گئی ہے فیزٹلی, یہ ایسی ایم لیسلی پرپز لیسلی نہیں بنی. کچھ نہ کچھ اس میں ہے. اللہ نے سب چیزیں کر کے ہمیں دکھا دی کہ تمہیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا. اسی لیے اب آگے دیکھیے آسمانوں کو جو کام دیے گئے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد اس نے کیا کیا. فقال لہا وللارضی, پھر کہا اس کو, ہا کیا پہلا, آسمان. عربی زبان میں زمین اور آسمان دونوں مؤنث ہوتے ہیں. تو کہا اس کو یعنی آسمان کو ولی لردی اور زمین دونوں کو ملائیں تو کیا ہوا؟ پس کہا زمین و آسمان کو ایتیا آؤ تم دونوں. یہ تثنیہ سے امر ہے. ٹھیک ہے, دو کو حکم دینا نا, ایک کو کہیں گے تو آؤ اور دو کو ہم کہتے, ہم کہتے ہیں آپ آئیے, تو ایتیا تم دونوں آؤ. کدھر آؤ؟ میری بات سنو, اطاعت کرو. توم او کرہن, خوشی سے آؤ یا جبرن آؤ, یعنی میری بات تم کو ماننی ہی پڑے گی. خوشی سے آؤ تو بھی ٹھیک ہے, نہیں آؤ تو نہ آؤ. ٹھیک ہے, جواب کیا ملا؟ قالتا, دونوں نے کہا. کن دونوں نے؟ آسمان اور زمین نے. اتینا, ہم دونوں آ گئے. کیسے آ گئے؟ طاعین, پوری طرح متی ہو کر. طاعین کہتے ہیں اطاعت کرنے والا, اس کی جمع ہے یہ طاعین. ہم دونوں آگے پوری طرح اطاعت کرنے والے بن کر. سبحان اللہ, اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین, خوشی سے آگئی. مطلب یہ کہ سرنڈر کر دیا, اللہ نے جو کہا کر دیا, جس چیز کا حکم دیا کر دیا. پھر کیا ہوا؟ فَقَدَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ, پھر اس نے ان کو سات آسمانوں کی شکل دے دی دو دنوں میں. قرآن پاک میں سات مقامات پر یہ ذکر ملتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق چھ دنوں میں ہوئی, لیکن قرآن کا یہ واحد مقام ہے جہاں ان چھ دنوں کی پھر مزید تفصیل ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریک اپ دکھا دیا. کیسے تخلیق کا یہ عمل ہوا, کیا سیکوینس تھا, یہ تک بتا دیا. پہلے زمین بنی اور سات آسمان اس کے بعد وجود میں آئے, لیکن ابھی تک ہم نہ تو ان چھ دنوں کو سمجھ سکے ہیں اور نہ زمین و آسمان کے اس تخلیقی عمل کو سائنٹیفکلی جان چکے. ہمارا ایمان ہے کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے سائنس اس حد تک بھی پہنچ جائے, پھر اور لوگ کہیں گے کہ قرآن سچی کتاب ہے. کل تک نہیں تھی باقی باتیں پتا, قرآن میں موجود تھی, آج وہ ثابت ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کچھ ایسی تھیری سامنے آئے کہ پتہ چل جائے, لیکن اللہ کہتے ہیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا. واؤ ہائے فی کل سماع نم رہا, اور اس نے وہی کر دیا ہر آسمان پر اس کا حکم. سات آسمان بنانے کے بعد ہر آسمان پر اس کے تفصیلی احکامات بھیج دیے. اصل یہ مسئلہ ہے, اس کو سمجھو. کام کے لیے بنایا, شو پیس نہیں ہے. ہاں, وزین السماء دنیا بمصابیح, اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا. وحفظاً, اور اس کی خوب حفاظت کی. آسمان کے دو کام اس چھوٹے سے ٹکڑے میں آگے آیت کے, زین السماء دنیا بمصابیح. مصابیح مصباح کی جمع, چراغ کو کہتے ہیں, پیچھے پڑ چکے سورہ نور میں. ستارے کیا ہیں؟ خوبصورتی بھی ہیں. اور حفظن کس سے؟ پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ ہجر میں, آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. شیطانوں سے حفاظت, جب شیطان اوپر جاتے ہیں تو ان کو شعلے پڑتے ہیں, تو گویا کہ ستارے زمین سے قریب ترین آسمان کے لیے باعث زینت ہیں, اور شیطان جنوں کی سرگرمیوں کے خلاف حفاظتی چوکیاں بھی ہیں. خبریں لینے جاتے ہیں, اوپر ان کو روک دیا کہ یہ پروہیبٹیڈ ایریا ہے, ممنوع علاقے, اس میں مت جانا. جاتے ہیں تو ستاروں سے میزائل ان پر پھینکے جاتے ہیں. سورت ہجر کی آیت 17 اور سورت انبیاء 32 میں بھی یہ بات گزر گئی. فرمایا, ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اس ہستی کا بنایا ہوا انداز ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے. اس کو پڑھتے وقت تو بڑا ہی پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ. اللہ کی ذات سب کچھ طریقے سے کرتی ہے, تو کیا مجھے اور آپ کو اپنے کام سلیقے سے نہیں کرنے چاہیے؟ ضروری ہے کہ دیندار ہونے کا مطلب بے ڈھنگا ہی ہونا ہے اور بس ختم کرو اور جھاڑ پھاڑ کر کے نکالو چیزوں کو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے, اپنی صنائی دکھاتا ہے. پہلے چیز بنانے کا طریقہ, پھر بنائی, پھر اس کو سجانا, پھر سنوارنا, یہی ہم سب کو کام کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. دین کا کوئی کام کرے نا, سر دھاڑ پھاڑ نہ کرے. یہ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے, کیا ضروری ہے کہ ہر کام آخری مومنٹ پہ کریں؟ آخری دن پہ جا کے ہم نے بل جمع کرانا ہے کہ کوئی بات نہیں, ابھی بہت دن ہے, لاسٹ اوور, پھر ہم بھاگتے ہیں. کیا ہم کاموں کو اچھے طریقے سے نہیں کرنا چاہتے؟ ہم نے کبھی سلیقے سے کام نہیں کیا, کبھی ہم نے اپنے گھر میں دعوتیں نہیں پکائی, کبھی ہم نے اپنے گھر نہیں سجائے, کبھی ہم نے اپنے کپڑے نہیں بنائے. صرف ایک جوڑا بنانے کے مرحلے کو دیکھ لیں, جو اس میں ہماری ایفرٹ اور جو کوشش ہوتی ہے اللہ کی بنا. پھر کیوں نہیں کہتے سر پہ پڑے گی دیکھ لیں گے, پھر ہوگا جو کر لیں گے, چلو جو ملا پہن لیں گے. اس کے لیے تو ایک ایک بندہ بالی اور ربڑ بینڈ تک میچنگ ڈھونڈتے ہیں, جوتی کی نوک کوئی دیکھے بھی نہ تو اس کو بھی جا کے میچ کرتے ہیں. تو کیا دین کے کام کرتے وقت ایسا کوئی ہمارا پلان نہیں ہے؟ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں میرے اور آپ کے لیے, اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں آرگنائز کر دے, اللہ ہمیں دین کو عزت دینے والا بنائے, دین کے لیے وہ سارے خواب دیکھنے والا بنائے جو ہم دنیا کے لیے بناتے ہیں. کیسے درزی کپڑا بنانے سے پہلے آپ دیکھیے, پہلے کپڑے کا حساب لگاتا ہے, اچھا کیا بنے گا, پھر کہتے ہیں جائیں جی اس کپڑے میں نہیں بننا, پھر کہتے ہیں جی اس پہ لیس چاہیے, اس پہ ڈوری چاہیے, پھر وہ اس کو بیٹھ کے اندازے لگاتا ہے, پھر کاٹتا ہے, بیوتتا ہے, پھر کہیں سلتی ہے, پھر اس کو ٹانکتے ہیں, پھر استریاں کرتے ہیں, پیچھے سے ایک قمیض آپ نے پہن لی. تو کیا ہم اس دین کے کاموں کو اتنا بھی حق نہیں دیتے, اور کسی کو حق دیتے بھی نہیں ہم کہ کوئی ہمیں سکھائی دے. ہم کہتے ہیں چھوڑو گزارا ہو گیا, اتنی زندگی گزر گئی اور کیا سلیقے سے کام کرنا, اب تو ایسی قیامت آنے والی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے کام کرنے والا بنائے. اور یہ جو تخلیق کائنات کے سلسلے میں بات ہے نا, تو یہاں بھی ہے, باقی جگہوں میں کچھ نمبر نوٹ کر لیجئے, سورۃ بقرہ میں, سورۃ آل عمران میں, اسی طرح سورۃ نحل, سورۃ مریم, سورۃ یاسین اور سورۃ مومن آیت 68 میں ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اب نہیں مانتے تو کیا کیا جائے؟ اب دیکھیے پھر جہاں تھوڑی سی سوچ بدل, یہ ہیں وہ آیتیں, یہاں نوٹ کیجئے گا کہ جو آپ کو شان نزول میں واقعہ سنایا تھا ابو الولید کا, تو وہ آیات یہ ہیں جن کو سن کر ایک دم اس کے ذہن میں خوف آ گیا تھا اور اس کو بہت لگا کہ شاید اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکل گئے تو ہم ختم ہی ہو جائیں گے, ہلاک ہی نہ کر دیے جائیں. پہلے آیتیں پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی خوفناک کڑک سے جیسی کہ قوم عاد اور قوم ثمود کی کڑک تھی. آپ اب میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا, لیکن ذرا سوچیں واقعی اس دور کے لوگوں کے لیے جہاں اللہ کے نبی موجود تھے, اور اس وقت یہ بات کہی گئی کہ تم نہیں مان رہے اس نبی کو, دیکھنا اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور یاد رکھیے کہ قوم عاد اور ثمود کے قصے عربوں میں عام تھے, ان کے اندر یہ چیزیں تھیں, اسی لیے تو اللہ نے ان کی بات کہی, اور اسی لیے ابو الولید ان آیتوں کو سن کے گھبرا گیا. وَإِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جبکہ ان کے رسول آ گئے تھے ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی. یعنی قوم عاد اور ثمود کا ذکر کر کے عرب کا پورا علاقہ مراد لیا گیا کہ ہر طرف ان کے پاس رسول آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طریقے سے اپنی ہدایت کا پیغام پہنچایا تھا لیکن لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. پیغام کیا تھا ان سارے رسولوں کا؟ وہی پیغام اس نبی کا ہے, کوئی نئی بات نہیں بلکہ اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ کے, یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو, اللہ کی ذات کافی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, بس تم اس کی کرو. تو یہی دعوت تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کیوں پریشان ہوتے ہو؟ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة. جواب سنیے قوم کا کتنا بیکار ہے. کیا جواب دیا قوم نے؟ کیا کہا لوگوں نے؟ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا. وہی دھان کے بان کہ نبی کیوں آ گیا, ہمیں تو فرشتہ چاہیے, انسان نہیں چاہیے, فرشتہ نبی چاہیے. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. پس جو چیز دیکھ کر آپ بھیجے گئے ہیں ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی آپ کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ آپ کو اللہ نے کوئی خاص پیغام دے کر ہماری طرف بھیجا ہے, اور آپ اس حوالے سے ہمارا جواب بھی سن لیں کہ جو مرضی کہیں ہم نہیں مانیں گے, جتنی مرضی کوالیفیکیشن آپ کے پاس, جو مرضی پیپر دکھا دیں, جو مرضی اپنا سرٹیفکیٹ دکھائیں, ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات, کیونکہ دل میں تکبر ہے. اس لیے کہا اچھا, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی ڈسکرپشن بتاتے ہیں کہ قصور کیا تھا عاد اور ثمود کا. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق. بس وہ عاد کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے زمین میں تکبر کیا بغیر حق کے, یعنی ان کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ کوئی تکبر کریں, لیکن کر لیا. اور کیا نعرہ لگایا؟ وقالوا من اشد منا قوه. اور انہوں نے کہا کون ہے ہم سے بڑھ کر قوت میں, ہم سے بڑھ کر قوت میں اور کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے میں بتاؤں, اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. فرمایا کہ انہوں نے غور نہیں کیا. کیا غور نہیں کیا انہوں نے؟ کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا, وہ زیادہ شدید ہے ان سے قوت میں. یہ جواب ہے کس چیز کا؟ من اشد منا قوہ, ان سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ وہ رب جس نے ان کو پیدا کیا. ظاہر ہے اس رب سے تو بڑے یہ نہیں ہو سکتے نا, اپنے دور میں کوئی مد مقابل اور قوم تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کہ اللہ کی طاقت بھی نظر نہیں آ رہی جس نے ان کو پیدا کیا. وَقَانُ بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ تمہاری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہ گئے. کیا کیا ہم نے؟ فَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ، تو ہم نے ان پر چھوڑ دی بہت زور کی ہوا نحست کے دنوں میں. اللہ اکبر. سورۃ الحق آیت 6 میں آتا ہے سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، انتہائی تیز اور شدید ہوا کا جھکڑ ان لوگوں پر 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل چلتا رہا. کیوں چلا؟ لِنُزِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوا کن عذاب کا اس دنیا کی زندگی میں. جبکہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہوگا، وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. لگ رہا نا کہ آنکھوں کے سامنے سے منظر دیکھ رہے ہیں. من اشد منا قوا، ہم تو سپر پاور ہے، سپریم پاور نہیں دکھی. اب دیکھیے انہوں نے کفر کیا نا، تو کفر کا لفظی مانتا ہوتا ہے انکار، لیکن جہدہ کا معنی ہوتا ہے سختی سے انکار. جو عام انکار ہے نا وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جہد زیادہ سخت انکار ہوتا ہے. انکار مال حلم، اور بھی آیات اینا سے مراد کے کہ آیات تھیں لیکن جاننے کے باوجود انکار کر دیا. پورا پڑھ لیں پھر اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ اگلی آیت میں. پھر ان پہ عذاب کی کچھ اور کیفیت، آیت 16، فَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ، تو ہم نے چھوڑ دی ان پر بہت زور کی ہوا نحوست کے دنوں میں. نحوست کے دن کیوں؟ ان کے اعمال کی نحوست تھی، اپنے دن نہیں تھے. یاد رکھیے کہ نحوست اپنے عملوں کی ہوتی ہے انسان کے اوپر. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى، اَخْزَى جو ہے نا خزیون سے، سب سے بڑا، افعل و تفتیل کا صیغہ، سب سے زیادہ رسوا کرنے والا، زیادہ رسوا کن. اور ایامن نخسات وہی تھے، سب لیال وسمانیت ایام. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور جو قوم ثمود تھی ان کو تو ہدایت کی راہ دکھائی تھی، کیسے رسول بھیجا، ان کا مطالبہ پورا کیا، اونٹنی آئی اور معجزہ مل گیا. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ فَاسْتَحَبُّوا الْأَعْمَى عَلَى الْهُدَى، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا. کیسی بری چوائس تھی، کیا لے کے کیا چھوڑ رہے ہیں. ہدایت کے بدلے میں عام، واضح تعلیمات پہنچ گئیں، حقائق مل گئے، لیکن آنکھیں بند کر لیں، تو کیا کی ہم نے؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو عذاب سے، کڑک سے. کون سا عذاب؟ العذاب الہون، ذلت والا عذاب. بما كانوا يكسبون، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا تھا. بچہ کون؟ جو کرنا چاہتے تھے، جن کو اللہ نے موقع دیا اور اس بات کو بچو وہ بچ گئے، اور اللہ نے ان کی مدد کر دی. اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری آیتیں پڑھتے وقت ذرا اپنے دل کے اوپر لیجئے ان چیزوں کو، کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. ایمان والے بچ گئے، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ نہ بچے. وجہ کیا؟ کہ ان کو بچنا نہیں تھا، ان کو خواہش نہیں تھی، اور ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کے اوپر آ کر اپنے آپ کو اللہ کے عذابوں کا شکار بناتے ہیں. دیکھیے اس میں تکبر دکھ رہا ہے، کس طرح سے اللہ نے ان کو پکڑا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. آج بھی یہ نعرہ ہے نا بہت ساری قوموں کا، ہم بہت بڑے ہیں، وی آر سپر پاورز، اور ہمارے جیسا کون ہوگا، کوئی ہم جیسا ہو تو ہمارے سامنے آ کے دکھائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری طاقت کتنی ہے. یاد رکھیے دنیا میں بس ایک ہی ذات بڑی رہ سکتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. جس نے اللہ کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھا وہ تباہ ہو گیا. یہ ایک پورا کلچر ہے، سیلف پریزنگ کلچر. آج بھی دیکھیے یہی نعرہ لگتا ہے کچھ قوموں کی طرح سے، ہماری سڑکیں خوبصورت، ہمارا نظام تعلیم کتنا اچھا، ہماری تعلیم دیکھیے، ہمارا ایجوکیشن سیٹ اپ دیکھیے، وی آر دا بیسٹ، وی آر دا بیسٹ. یاد رکھیے اللہ کو یہ دعوے پسند نہیں ہے. اپنے آپ کو سجانا، اپنے لوگوں کو میڈل دینا، اتنا اپنے آپ کو بلند کرنا کہ بس یہ ہوا، اتنا بلند دعویٰ اتنی کمزور بنیاد پر؟ آپ بتائیے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اور دنیا میں خود کو بڑا کہتا ہے تو اس کی عمارت کا حال کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو بڑی ایسی عمارت ہے جس کی بنیاد نہ اور اس کو بنائے نیچے گرے گا. جو محل بغیر بنیاد کے کھڑا کیا جائے جو اس کا انجام ہوگا نا وہی بڑے بول بولنے والوں کا ہوتا ہے. سیلف کانگریجولیشن, اپنے آپ کو مبارکیں دیتے. چند دن پہلے ایک بڑا اچھا پکچر میسجز اس میں تھا جس کا خلاصہ کیا تھا کہ بڑے بڑے دعوے کرنا بڑی بڑی آزمائشوں کو دعوت دینے کے برابر ہے. انسان بعض دفعہ بڑا بن جاتا ہے لیکن وہ بڑا بن نہیں سکتا, یہ تکبر ہے. تکبر ملک بھی کرتے ہیں, تکبر حکومتیں بھی کرتی ہیں, تکبر انصاف بھی کرتے ہیں. وہ تو تکبر کرے جس نے اپنے ملک میں انصاف اور خوشحالی رکھی, پھر تو بات سمجھ آئی. لیکن جن ملکوں میں ہر دوسرا گھر ٹوٹے, جہاں کے بچے یتیم, جہاں شادی کے بغیر تعلقات, جہاں ڈرگز اور جہاں جو کچھ ہے, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں؟ جہاں خودکشیوں کے ریٹ دیکھ لیجئے, گھر ٹوٹنے دیکھیں, سائیکولوجیکل پرابلم دیکھیے, جہاں سے گزرے انسان فساد اور جنگ کی آگ چلا جائے اور دعویٰ کرے کہ من اشد منا قوا. تو یاد رکھیے, القوی تو وہ سپر سپریم پاور ہے, اس کو ماننا پڑے گا. جب تک اللہ کے قانون کو نہیں مانیں گے, اس کو مالک حقیقی نہیں مانیں گے, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہوتا پتا کیا کہ اندھوں میں کانا راجا, ایک معروف کہاوت ہمارے کلچر میں. مثال لیجئے, ایک کرسی کو لیجئے. چھوٹے سے کمرے میں آپ ایک کرسی رکھے, بہت بڑی لگے گی. اس کرسی کو وہاں سے اٹھا کر ایک بڑے سے ہال میں جا کے رکھ دیں تو وہ کرسی چھوٹی لگے گی. اور اس کا اپوزٹ بھی ایسے ہی ہے. وہی بندہ دعویٰ کرتا ہے جس کو اپنے ارد گرد کوئی نظر نہیں آ رہے ہوتے. جب آپ کی نظر اللہ پر ہوگی, آپ اللہ کے دین کے اوپر نظریں رکھیں گے, تو آپ کو پھر اپنی باتیں بہت چھوٹی دکھیں گی. تو اللہ کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے. اور آپ کو بھی یہی ایڈوائس دوں گی, کبھی دعوے نہ کریں, اپنے آپ کو کبھی نہ سجائیں. تعریفیں, میرے اتنے نمبر, میں اس قابل تھی, میری صلاحیت, میرے میں خوبی ہے, خاک ہے, بس اتنی بات ہے. جس نے خود کو اچھا کہہ دیا نا, وہ اچھا نہیں ہے. اچھا وہی ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں کوشش تو کرتا ہوں پر ہوتی نہیں ہوں اچھے کام کے قابل. یہ بڑے بڑے باتیں کر کے انسان دعوے کر کر کے یقین کیجئے اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ رول ماڈل بنا کر دیکھ لیں, آپ کے صحابہ نے بڑے بڑے مار کے دکھائے دین کے لیے جنگوں میں. ایک کمنٹ سمپل چھوٹا سا کسی جنگ کے موقع پہ ابو طلحہ کے لیے کہ فدا امی و ابی, اے ابو طلحہ تجھ پہ میری ماں باپ قربان. کبھی آپ نے کسی کو کہا مجھے تم سے بڑا پیار ہے, کبھی کہا آج کی ساری جنگ تو ابو کاشا لے گئے. دیٹس اٹ, ختم. ہلکا سا موٹیویٹنگ سینٹینس اور دیٹس اٹ. نہ تمغے, نہ میڈل, نہ وظیفے, نہ سرٹیفکیٹ, نہ ڈپلومے. وجہ کیا ہے کہ اس کے بعد بندہ پھولتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے اسلاف جو تھے وہ طالب علموں کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتے تھے. کہتے تھے جس دن ان کو دے دیا اس دن ان کے دماغوں میں ہوا بھرے گی اور نہیں سیکھیں گے. دس دس سال بلاتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو اور سے اور چیزوں میں لگاتے تھے اور یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ تم کسی جگہ پہنچ گئے ہو. ابھی پچھلی منزل ملی نہیں, اگلی دکھا دی تاکہ اگلے کے دماغ میں ہوا نہ بھرے کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو. اور یہی شاید کامیاب طریقہ تھا. آج ہم دوسروں کی نظروں میں آتے ہیں اور بعد میں کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر یہاں یہ لفظ کتنا ڈرانے والا ہے, علامہ اور الہدا. دو لفظ آپس میں دیکھیے, ملا کے اپوزٹ ہے نا. اللہ کہتے ہیں فہدئی نہ ہوں, ہم نے ہدایت دی تھی. ہدایت کے مختلف درجے ہوتے ہیں نا, ہدایت ارشاد اور ہدایت بیانی. پیچھے آپ کو بتایا تھا راستہ دکھانا, لیکن آخری منزل ہوتی ہے ہدایت ارشاد. یہ وہاں نہ پہنچ سکے. اللہ نے ہدایت دکھائی, یہ چلے نہیں. دیکھیے فطرت کا اصول یاد رکھیے, راستہ دکھایا جائے لیکن چلنا اپنے خود ہے. توفیق جب ملتی ہے ہدایت کے سفر پہ چلنے کی, پھر ہی آپ کامیاب ہیں. تو انسان کی بدبختی ہے کہ انسان کی ہدایت کا انتظام موجود ہو وہ پھر اندر ہے. تو اللہ کہتا ہے ان پہ بجلی پڑی, سائقہ. یہاں اصلی معنوں میں کڑک, کبھی رجفہ کا لفظ ہے, کبھی دم مرنا کا لفظ ہے. اور یہاں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ آخر میں اللہ کی ساری پکڑ سے بچنے والے لوگ آمنوا وکانوا یتقون, ایمان لا کر نہیں بیٹھ جاتے, تقوی اختیار کرتے ہیں. سورہ ہود آیت 66 میں پڑھ چکے. کیونکہ سچا ایمان آتا ہے نا جم جاتا ہے بندہ، پھر غلط بات بھی منہ سے نہیں نکلتی، اور ایسے وقت میں پھر اللہ تعالیٰ میں ایک منظر دکھاتا ہے. آیت نمبر 19، وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے یہ دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف، تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی. یوزاؤن کا لفظ وہی ہے جو پیچھے سورت نمل میں بھی گزرا ہے، رب اوزین یا نشکرا میں، اور اسی طرح حضرت سلیمان کے لشکروں کے ذکر میں بھی تھا، وزع سے روکنا، جمع کرنا. جب کوئی چیز روکی جاتی ہے تو وہ جمع ہو جاتی ہے نا، تو یہاں کنٹرول کے معنوں میں بھی آتا ہے، نفس کے لیے بھی آتا ہے. فہم یوز آن، یعنی ان کو روک لیا جائے گا. اسٹینڈ اپ ہیئر. کون ہے اللہ کے دشمن؟ نبیوں کی بات نہ ماننے والے، اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے والے. اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آدھا اللہ، ادوف کی جمع، اللہ کے دشمنوں، کھڑے ہو جائے، اسٹل اسٹینڈ. اللہ حکم، ہر ایک کا جرم فرق ہوگا نا، وہاں جرم اور سزا کے مطابق اہل جہنم کے گروپ بنا دیے جائیں گے. حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے. شہیدہ علا اگینسٹ کے معنوں میں. کون گواہی دیں گے؟ ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں، ان کے بارے میں جب وہ کرتے تھے. پیچھے بھی بات ہوئی کہ شہادت حق میں بھی ہوتی ہے الا کے ساتھ، اور علا کے ساتھ تو اگینسٹ کے معنوں میں. شاہدہ لی بھی ہوتا ہے واسطے حق. سورت مائدہ آیت 8 میں ہم نے پڑھا تھا، کون قوامین للہ شہداء بالقسط. اسی طرح سورت نساء 135 میں پڑھا تھا، کون قوامین بالقسط شہداء للہ. لیکن یہاں اللہ اگینسٹ، کھڑے ہو جاؤ، سٹینڈ اپ، گواہی دو. علامہ اقبال کے ایک شعر کا مصرع نا، کہ دے تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی. وہاں کھڑا کیا جائے گا کہ بتاؤ بھائی کیا ہوا. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گی ہمیں بھی اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کی، جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی. کھال بولے گی، زبان بولے گی انسان کی، ہر چیز اپنے حسب حال بولتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے. سورت بنی اسرائیل آیت 44 میں ہم پڑھ چکے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم لوگ نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو. جبکہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اپنے اوپر لے کے سوچے، آپ کے کان بھی بول رہے ہیں، آپ کی کھال بول رہی ہے، آپ کے ہاتھ بول رہے ہیں. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اس خیال سے پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی کھالیں. انسان دنیا میں جرم کرتے ہوئے لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، مگر خود اپنے اعضاء اور جوارے سے کیسے چھپے؟ یہ ہمارے سپائز ہیں، یہ آپ کو تو گھر کا ویدی لنکا ڈھائے، یہ سب ہمیں نوٹ کر رہے ہیں دن رات ساتھ، جھوٹ بولتے، چلاکیاں شاعریاں کرتے ہوئے، اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے دنیا میں ہم نے غلط کام کیے. ہم ان کو کھلاتے رہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ اپنے ہی بچوں کو ڈس جائے، یہ کل ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے. وجہ کیا؟ وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم ہی نہیں ہیں جو تم کرتے ہو. نعوذ باللہ، سچ ہے کہ نہیں؟ گناہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب بندہ سوچتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ کے دیکھنے کا خیال آئے اور پھر گناہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ بہک گئے اس بات پہ. عقیدہ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کس طرح لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اللہ کے ناموں پہ بہک گئے، اللہ کی صفات پہ بہ گئے، فلسفے میں پڑ گئے. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور تمہارا یہی گمان ہے کہ جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا جس نے تمہیں غارت کیا. آج ہم بھی تو اپنے بارے میں سوچیں، ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ ہماری ہر حرکت دیکھتا ہے، جانتا ہے. ہم اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے دلوں میں یقین پیدا کیوں نہیں کر پاتے؟ غلط کام کرتے وقت ہم کیوں لاپرواہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ فَاسْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آج تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں. دیکھیے سب کہاں کیا جا رہا ہے، آپ کے پاس کھڑا کیا جا رہا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جانوروں کا باڑا ہے اور وہاں سب کو کھڑا کر کے سامنے آگ دکھائی جا رہی ہے اور اوپر سے یہ ساری باتیں سنائی جا رہی ہیں. اور کہا جائے گا فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو اب اگر یہ لوگ صبر کریں یا نہ کریں بس آگ ان کا ٹھکانہ ہے. ہاں وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر یہ معافی مانگے، پیچھے بات گزری عِتَابَ، عِتَاب لفظ بھی اسی سے، معذرت کرنا، معافیاں مانگنا، یعنی آج اگر کسی وجہ سے یہ اپنے عذر پیش بھی کریں، فَمَا هُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ، پھر بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن معافی مانگنے کا وقت نہیں ہے، حساب کتاب کے پرچے ملنے کا دن ہے. معافی تو دنیا میں تھی، استغفار تو دنیا میں تھی. انفرادی طور پر انسان موت سے پہلے تک معافی مانگ سکتا ہے، اور اجتماعی طور پر قیامت کے آثار نمایاں ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اب یہ ساری آیتیں ذرا اس کی تلاوت سنتے.
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ.
جو ہاتھوں اور پاؤں کی گواہیوں کا ذکر ہے، اس پہ بہت ہی خوبصورت احادیث ہیں کہ جن کو واقعی سننے کے بعد ہم سب ایک اور اینگل سے اپنے آپ کو دیکھیں گے. قیامت کا دن ہوگا، یعنی مختلف طرح سے یہ روایت آتی ہے جس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس وقت اس کے سامنے جب سارے جرم کھلے ہوں گے اور وہ مسلسل جھٹلا رہا ہوگا تو کہا جائے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو، تو وہ کہے گا کہ میں اپنے ہی گھر کے گواہ پیش کر سکتا ہوں، یعنی مجھے کسی اور پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی اور پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، کیا میں اپنے گواہ پیش کر دوں؟ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے پیش کر دو. پھر اس کے بعد اس کی زبان پر مہر لگے گی اور اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے، اور کس طرح بولیں گے کہ جیسے سب سے پہلے انسان کی ران بولے گی، تھائیز ہوتی نا ٹانگیں. اب دیکھیں جدھر چل کے جاتے ہیں ادھر سے کام کا پتہ چلتا ہے نا کہ غلط کام کیا ہے کہ ٹھیک کام کیا ہے، تو وہاں سے پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ میرے خلاف میرا جسم بول رہا ہے. اور اسی طرح اس کے پھر منہ پہ جب مہر لگے گی تو جسم کے اعضاء تو بولیں گے. صحیح مسلم کی روایت سن لیجیے، حضرت انس سے ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کو ہنسی آ گئی، پھر آپ نے فرمایا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کس بات پر ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے ہنسی اس کلام پر آئی جو میدان حشر اور حساب کے دن کھڑا کیے ہوئے بندے اور اس کے رب کے بیچ میں ہوگی. یہ عرض کرے گا کہ میرے پروردگار کہ آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک دی ہے. اس پر بندہ کہے گا اگر یہ بات ہے تو میں اپنے حساب کتاب کے معاملے میں اور کسی کی گواہی پر مطمئن نہیں ہوں گا، بس اس کے لیے میرے ہی وجود میں سے کوئی گواہ کھڑا کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کفا بی نفسک الیوم علیک حسیبا. کہاں پڑھائی ہم نے؟ سورۃ بنی اسرائیل میں، شاید آیت 11-12 آیت ہے. کہ آج کے دن تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. اس کے بعد اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء اور جوارح سے کہا جائے گا کہ تم اس کے اعمال بتلاؤ. خیر اس بول اٹھے گا اور سچی گواہی پیش کرے گا. اس کے بعد اس کی زبان کھول دی جائے گی تو یہ خود اپنے اعضاء پر ناراض ہو کر کہے گا، بودن لکننا وسقن فانکننا افادل، یعنی تم غارت اور برباد ہو جاؤ، میں نے تو دنیا میں جو کچھ کیا تمہارے ہی آرام پہنچانے کے لیے کیا تھا اور اب تم میرے ہی خلاف گواہیاں دے رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اس شخص کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو کہا جائے گا کہ بولو اور اس کے اعمال بیان کرو، تو انسان کی ران اور گوشت اور ہڈی سب اس کے اعمال کی گواہی دیں گے. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ران بولے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ زبان بولے؟ یہ زبان کیسے بولتی ہے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا؟ حضرت ماکل بن یسار سے روایت ہے، یہ بھی آپ کے میرے لیے بہت ہی موٹیویشن ہے. اس میں رسول اللہ نے فرمایا، آنے والا دن، یعنی ہر دن جو نیکسٹ ڈے ہماری زندگی کا، انسان کو یہ ندا دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور جو کچھ تو میرے اندر عمل کرے گا قیامت کے دن میں اس پر گواہی دوں گا. اس لیے تجھے چاہیے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی نیکی کرے اور اس کی گواہی دوں، اور اگر میں چلا گیا تو پھر مجھے کبھی نہ پائے گا. اور اسی طرح ہر رات انسان کو یہ ندا دیتی ہے، یعنی دن اور رات بھی گواہی دیں گے. اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے. تو ہم سب سوچ لیں، خواہشوں کی جس جنت میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں ہم بہت بولتے ہیں تو وہاں بھی ہم بہت بولیں گے، کھگی بن جائے گی، کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. انسان دنیا میں اللہ کے آگے بھی بڑا بندہ اور دوسروں کے سامنے بھی، لیکن وہاں قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوگی. اور سورۃ الزلزال میں ہم پڑھیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. زمین وہ سارے بوجھ نکال پھینکے گی جو اس کے اندر بھرے پڑے ہیں، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا. اس روز زمین اپنی ساری سرگزش سنا دے گی، یعنی جو کچھ انسان نے اس کی پیٹھ پر کیا اس کی داستان بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے اس کام کے کرنے کا حکم دیا تھا. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں حشر کے دن نشر نہ کریں. یعنی اس دن کھڑا تو ہونا ہی انسان نے، لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان وہاں دوسروں کے سامنے شرمسار ہو جائے. امیجن تو کریں، یہاں بیٹھے بیٹھے اگر ہمارے جسم کے اعضاء بولنے لگ جائیں، ہم کوئی عذر بیان کریں، ایک دم ہمارے ہاتھ بولے جھوٹ بولتی ہے. ممکن تھا، اتنی بڑی مجبوری نہیں تھی، اٹس اوکے، کر سکتی تھی، بچ سکتی تھی، آلٹرنیٹ تھا، کیا کرے. کبھی آپ نے دیکھا گھر کا بچہ بول پڑتا مہمانوں کے سامنے؟ کبھی وہ بات کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنی ہوتی، اور آپ نے نہ سمجھی میں آپس میں بات کی ہوتی ہے کہ بچے نہیں سن رہے، لیکن بچہ سن لیتا. کتنی شرم آتی. کہیں جا کے بچہ اتنا ہی کہہ دینا کہ امی کہتی وہیں جا کے کھانا کھا لیں گے، تو پھر سوچیے اس وقت دل کرتا ہے نا زمین پھٹے، اور اس بچے کو سو کر کتنا مارنے کو دل کرتا ہے. تو بچہ تو پھر ذرا جسم سے الگ ہو گیا، جو جسم کا حصہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جی الحمد للہ، جہاں تک ابھی ہمارا لیسن ہے، ان شاء اللہ اپنے بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. چلیں ان شاء اللہ آیت نمبر 6 سے دیکھتے ہیں. بہت خوبصورت لیسن تھا، اور کیا کہنا چاہیے کہ بہت ہی اسٹرانگ میسج ہے نا. کچھ بولنے کا کہتے ہیں نا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بولے نا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جب یہ سزائیں اور یہ ہمارے اعضاء بولیں گے، کیا بتاتا ہے کیا؟ چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ مل کر دیکھتے ہیں آج ہم نے اپنے لیے کیا لیسن لیا. آیت نمبر 6 سے. اب یہاں پر آیت نمبر 6 میں کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر پیغام دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں ایک بشر ہوں تم جیسا اور مجھ پر وحی کی جاتی ہے, اور اس وحی کے اندر کیا پیغام ہے, بہت کلیئر پیغام. کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کون سا پیغام ہے یہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا پیغام دلایا جا رہا ہے؟ توحید کا, ایک اللہ کی عبادت کا, ہے نا. اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو, شرک سے پاک ہو جاؤ, اللہ کے راستے میں جم جاؤ, حالات کیسے بھی ہوں. اور اگر پھر بھی نہیں مانے, اللہ سے معافی مانگ لو. یہ ساری باتیں ہیں. اور پھر وعید بتائی گئی, کس کے لیے وعید ہے, کس کے لیے ہلاکت ہے؟ مشرکین کے لیے. ویل للمشرکین, مشرک کے لیے افسوس ہے ان پر. اب آگے کی آیتوں میں جی مشرک کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ کیا ہے, کہ وہ زکات نہیں دیتے, اور دوسری بات کیا ہے, اور آخرت پر بھی, آخرت کے بھی انکاری ہیں. اب دیکھیں یہاں پر زکات کا ہم نے, ایک تو زکات ہوتا ہے نا, صدقات کی طرف جو ہوتا ہے کہ ہم صدقات دیتے ہیں, وہ ایک زکات ہے. اور دوسری زکات سے کیا یہاں مراد لیا گیا, کس کی زکات ہے یہ؟ جی زکات سے اور کیا مراد ہے یہاں پر؟ کیا دیکھا ہم نے تفسیر میں آج, کہ اپنے دل کا جی ہاں نفس کا تزکیہ نہیں کرتے, اپنے نفس سے ہے نا, اس کی پاکیزگی مراد ہے. تو نفس کی زکات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو پاک کر, اس کو پاک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شرک سے بچنے, شرک سے بچا کر. توحید کی پاکیزگی اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے, گناہوں سے بچا کر اپنے دلوں کو. بارک اللہ کو. تو یہاں پر ہلاکت کی بنیادی وجہ بتا دی گئی کہ اگر اگر زکات نہیں دیتا اپنے نفس کی زکات, اور اگر اللہ کے بندوں کو بھی مال نہ دے کر اس کا حق ماننا ہوا نا, اور جس کو یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کچھ ملے گا وہی وہ کرے گا, اور جس کو یقین آ جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اگلی آیت میں کیا بتا دیا گیا, جو جس کو یقین ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے, کون ہوتا ہے وہ؟ ان الذین آمنوا, ایمان لے آتا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے؟ عمل صالح کرتا ہے, عمل کرتا ہے, اپنی اصلاح کرتا ہے. بالکل ان کے لیے کیا ہے, اجر غیر ممنون, نہ ختم ہونے والا اجر, جس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ ایسا اجر ہوگا جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی اتنا ہی بڑھا دے, ہم بھی ایسے عمل کرنے والے ہیں, اور جو عمل کرے وہ مستقل ہو, مسلسل ہو. اللہ تعالیٰ کو بھی کون سے عمل پسند ہے, کون سے عمل پسند ہے؟ جو مستقل ہو, جی جس پر جم جائے انسان. اور اللہ تعالیٰ ہماری, اور یہی دیکھیں باقی رہنے والی نیکیاں ہیں, اللہ ہمیں باقی رہنے والی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرے. جی ہاں. اب دیکھیں آگے آیت نمبر 9 اینڈ آن ورڈز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم انکار کرتے ہو. دیکھیں دنیا کے بنائے جانے کی طرف بات ہے, اور زمین کیسے بنی, پہاڑ, آسمان, یہ سب بتایا جا رہا, غور کرایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں برکتیں قوتیں رکھ دی, سب بتایا جا رہا ہے. یہ اللہ کی تقسیم بتائی جا رہی ہے. آسمان کو اتنا خوبصورت بنایا, اس کے لیے ستارے بنانے کے دو کام بتائے گئے. تو یہ اللہ کی تقسیم بتائے کیوں بتائی جا رہی ہے, کیا بتانا مقصود ہے, کیا بتاتی ہے یہ اللہ کی تقسیم؟ جی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقسیم کری, اتنا خوبصورت کائنات کو بنایا, غور و فکر کرایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ آرگنائز طریقے سے کرایا. پلاننگ ہے, مقصد ہے ان سب کا, ہے نا. جی اور پھر دیکھیں کہ با مقصد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی تو با مقصد بنایا, جی ہاں بالکل یہی یہ پیغام ہے بارک اللہ فیکم کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور ان کی چوائس دی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی تو چوائس دی ہے نا. اشرف المخلوقات بنایا تو کیا ہم خوشی سے اپنے رب کے فرما بردار نہ ہو جائیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے. ایک جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک گھر کی طرح بنایا, اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں تو کیا یہ سب استعمال کر کے اس کا حساب نہیں ہوگا؟ اس کو صحیح استعمال انسان کر کے ہی فلاح پائے گا. سارے دلائل دینے کے بعد, اتنی نشانیاں دکھانے کے بعد بھی انسان کا کیا رویہ ہے آیت نمبر 17 میں, کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اعراض کرتا, منہ موڑ جاتے ہیں. تو جو منہ موڑ جاتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, ان کے لیے پھر کیا بتایا گیا ان کو؟ کس بات سے ڈرایا جا رہا ہے؟ کہ ثبوت آد اور ثبوت کی طرف بات ہے نا, کہ دیکھو ان پر بھی عذاب آیا. بالکل. اور کیوں آیا عذاب؟ کہ ان کی اصلاح کے لیے بھی لگاتار رسول آئے, ہر پہلو سے رسولوں نے سمجھایا, دعوت دی, لیکن انہوں نے کیا کرا؟ نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ کس وجہ سے نہیں مانا؟ کیوں تکذیب کری؟ تکبر کی وجہ سے. اور تاویلیں پیش کرتے تھے, نہ ماننے کی مطالبات کرتے تھے کہ فرشتے کیوں نہیں آتے. جی بڑے بندے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کا یہ تکبر, کہ یہ اپنا غرور, جو یہ کہتے تھے کہ ہم قوت میں ہیں, بہت بلند عمارتیں بناتے تھے نا, جسمانی بھی قوت میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, لیکن سب کچھ اپنے آپ کو سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کون ہے بڑا؟ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا, وہ قوت میں سب سے بڑھ کر ہے, پھر بھی کیا کرتے ہیں انکار ہی. دیکھیں مخلوق کی قوت سے کون متاثر ہوتا ہے؟ کون متاثر ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کی قوت کا, تو سب سے بڑھ کر قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. جاننے کے باوجود بھی انکار کرنا, یہی انکار کرا نا, تو پھر بتا دیا گیا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے جو عذاب آتے ہیں, جو نحوست آتی ہے, وہ کس کی وجہ سے آتی ہے؟ اعمالوں کی وجہ سے آتی ہے. جی ہاں, ماننا ماننے کی حجت بازیاں, تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرنا, خود کو بڑا سمجھنا, پھر عذاب کا دروازہ کھلتا ہے. اور یہاں پر بھی ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان پر عذاب دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی. دیکھیں دنیا میں تو کوئی نہ کوئی مدد کر دیتا ہے, کوئی نہ کوئی دوست, احباب, رشتے دار. آخرت میں کسی کی بھی مدد نہیں ہوگی, کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا. وہ لمحہ کیسا ہوگا, کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم چکھاں عذاب رسوائی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. اور پھر دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ انہوں ان کی اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں ہر کسی کے لیے ہدایت کا راستہ رکھا ہے, ہے نا, وہ اس سب کے لیے ٹھیک ہے. کہ سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دیا, دکھایا, مگر انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا. اندھا رہنا کیا ہوتا ہے؟ کیسے اندھا رہتا ہے انسان؟ جی آج مجھے لگ رہا ہے پائلٹ آپ میں کچھ پرابلمس دے رہی ہیں, تو انشاءاللہ اگر بہت آواز وائبریٹ ہو رہی ہے تو میں ری لاک کروں, ورنہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ اندھا ہونا؟ کہ توجہ ہی نہیں دی نا, جاننا ہی نہیں چاہا. جی ہاں, نبی کے پیغامات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی, کتاب کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کری, جان کر انجان بننا. دیکھیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا کہ اللہ ہدایت تو دیتے ہیں ہر بندے کو. اللہ نے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں, چوائس دے رکھی, لیکن انسان جب خود اندھا رہنا چاہے, خود لینا ہی نہ چاہے, تو پھر کیا ہوگا؟ کتنی بڑی بدبختی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ ہر کسی کی زندگی میں لے کر آتے ہیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کتاب سے جوڑ دیتے ہیں, یہ بھی ایک ہدایت کا راستہ ہے. اور ہم کتنی دیکھو کسی کو کسی کی ایک قرآن کی آیت نے اس کو بدل لیا, قرآن کی آیت نے اس کو ہدایت کے راستے پر لے کے آ گئے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ ہر کسی کے لیے رکھا ہے کسی نہ کسی ذریعے. تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے, پھر جمنا خود یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ انسان ہدایت لینا چاہتا ہے یا نہیں, اس کی طلب رکھنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد ہمیں بہت بڑی سزا ہوتی. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے بچ گئے. کیوں ایمان والے بچ گئے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے. کیوں بچے؟ کہ وہ بچنا چاہتے تھے, اپنی زندگی میں تقویٰ اختیار کیا, متقی بن گئے, پرہیزگار بن گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خشیت پیدا کرے, ہمارے دلوں میں تقویٰ ہمیں درست رکھتا ہے جی. اور پھر دیکھیں یوم حشر کا مناظر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم جمع دشمن سے, بالکل وائس نہیں ہے کیا مجھے, تو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ میں بولی جا رہی ہوں, آپ لوگوں کو تک آواز آ رہی ہے؟ اوکے الحمدللہ, آن اینڈ آف ہو رہی ہے جی. اللہ کے دشمن کون ہے؟ مشرکین, جس نے اللہ کی شریعت کو نہیں مانا, نبیوں کو نہیں مانا, اس کی بات نہ ماننے والے, اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا, کیا ہوگا جب ان کو پیش کیا جائے گا عدالت میں, اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے, تو کیا چیز بولیں گی, کیا گواہی دیں گی, انسان کے کون کون سے اعضا قیامت کے دن گواہی دیں گے. تین اعضا کی یہاں پر بات ہے نا, تین آرگنس جی ہاں, اسکن, آنکھ اور کان, وہ گواہی دیں گے جی ہاں. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رات سے بات شروع ہوگی. تو دیکھیں کتنی ڈرنے والی ہے یہ بات کہ جب انسان کچھ کرے تو سوچے کہ یہ میرے اعضا جب گواہی دیں گے وہاں پر, اور پھر وہ کہیں گے کہ کیوں تم نے گواہی دی, تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ اور آگے دیکھیں کہ کیا سوچ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات سے جو خوف تھے کہ تمہارے یہ کان آنکھیں اور اسکن تمہارے خلاف گواہی, تم نے اللہ کے بارے میں یہ سوچ لی ہے نا. کیا ہمیں یہاں سے لیسن ملے گا؟ کیا لیسن؟ کہ کوئی بھی کام جب انسان چھپ کر کرنا چاہتا ہے, ہر کام کی گواہی ہے نا, خاص کر غلط کام کرے تو سوچے, دو باتیں سوچیں گے کہ میرے اعضا دیکھ رہے ہیں وہ گواہی دیں گے, اور سب سے بڑا تو اللہ دیکھے. یہی احساس انسان کو درست رکھتا ہے کہ اعضا ہمارے, اور آتا ہے کہ ہر چیز گواہی دے گی جس پر انسان نے عمل کیا ہوگا, وہ بھی گواہی دے گی, چیزیں بھی گواہی دے گی اعضا کے ساتھ ساتھ. تو کتنے ڈرنے کی بات ہے. اور یہ گمان کر لینا کہ اللہ کے بارے میں کہ میرا رب دیکھ ہی میرا, اس سے بھی کیا پتا چلا کیا عمل کا پوائنٹ ہے. اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں کرنی, اچھا گمان رکھیں, کوشش کریں اور اچھا گمان رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں اس گمان کے ساتھ ہوں جو میرا بندہ مجھ سے رکھتا ہے. جی ہاں, کوئی عمل اللہ سے چھپ کر نہیں ہو سکتا, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تو سے اچھا گمان رکھتے ہیں, ہماری کوششوں کو اللہ قبول کر لے, اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو قبول کر لے, اچھا گمان رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نیکیاں کروا دے جسے ہمارے پچھلے گناہوں کو دھو دے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ خسارے میں چلے جائیں گے, خسارہ پانے والے میں ہو گئے, ہلاک کر دیا ان کو ان کے اسی خیال نے. اور اس دن یہ صبر کرنا چاہے تو صبر بھی کام نہیں آئے گا, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے. اور اگر یہ توبہ بھی کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کیوں کیوں نہیں کی جائے گی, وجہ کیا؟ کیوں نہیں کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش بھی کریں گے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کو خوش کرنا ہے, توبہ کرنا ہے تو آج کرنا ہے, ہے نا, آج کرنا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے, کل یہ فائدہ نہیں دے گا, ہے نا. ہم نے آج ہی اپنے کتاب الجنائز میں پڑھا نا کہ اپنی وقت کو, اپنی زندگی کو, اپنی صحت کو آج غنیمت جاننا ہے, کل ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سے, جی ہاں, آج کل, آج میں دیکھیں کتنا خوبصورت رب ہے. آج ہمارے سامنے وہ آیتیں بھی آ گئی جو ہم نے آج صبح میں روایت ہم نے جو پڑھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کو جو آج ہمارے پاس صحت ہے, اس کو, جو ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے, اس کو صحیح استعمال کرنے والا بنا دے تاکہ کل ہم حسرتوں سے بچ سکیں, کیونکہ کل کچھ کام نہیں ہوگا. کل ہماری تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, ہے نا. صحیح فائدہ اٹھانے والا بنا دے. دیکھیں انہیں چیزوں کو اگر ہم صحیح اور خیر و بھلائی میں استعمال کریں گے نا, اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں. دیکھیں تھوڑے سے وقت میں برکت کیسے ہو جاتی ہے. جو وقت ہم اپنی کلاس میں اس قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ سے برکت ہم دیکھتے ہیں نا, کتنی برکت ہوتی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہماری خیر و بھلائی میں استعمال ہو رہی ہیں. اگر ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو, ہماری موت کو, ہماری قبر کو, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرتے ہیں اور کل کی حسرتوں سے ہمیں بچا لیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ فریش اپ ہو جائیے, اپنی بریک کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی آیتوں کا ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کریں گے, ٹھیک ہے. چلیے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه ينذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه ينذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا, نعمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسولنا, رسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى, عن سر الكون يحدثنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى, عن سر الكون يحدثنا, الله تعلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه, هيا يا عرب هلم بنا. فلنعمل نحن بمنهجه, هيا يا عرب هلم بنا.
ذلك تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله
جس دور پہ نازاں کی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور روانا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور سانا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھے سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے ابھی یار کا جادو چل بھی چکا تماشا بن بھی گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے دنیا کا جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے دنیا کی کہا وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین وہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے لیے اللہ کا ترانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے انجام آزادی کیا کہیے بربادی انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے جو درس شہ بتہا نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور فسانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا دنیا کا گھر آباد دیا عقبا کا مگر برباد کیا مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فرق
بسانا بھول گئے آسان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانا بھول گئے جس دور میں نازاں تھی دنیا اب
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everyone is back from the break inshallah yes الحمدللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور جہاں پہ تفسیر ابھی ہم نے اسٹاپ کی تھی انشاءاللہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تسلسل میں سورہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ تجوید کا جو پورشن ہے اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. ابھی تھوڑا سا جتنا پورشن انشاءاللہ تفسیر کا ہو سکا, سو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہم اتنا پارٹ تفسیر کا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 233 آیت نمبر 25 سے 54 سورۃ حمیم سجدہ. لیسن نمبر 233 آیت نمبر 25 to 54 سورۃ حمیم سجدہ. لفظی ترجمہ لکھیں گے انہی آیت کا. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ اور مقرر کیے ہم نے ان کے لیے قاف یا دعات قُرَنَاءَ ساتھی قاف رانون فَزَيَّنُوا لَهُمْ تو انہوں نے خوش نما بنا دیے ان کے لیے زَيَّنُون مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ جو کچھ ان کے سامنے تھے وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو کچھ ان کے پیچھے تھے وَحَقَّ عَلَيْهِمْ اور حق ہو گئی ان پر الْقَوْلُ بات فی اممن گروہوں میں قد خلط تحقیق گزر چکے من قبلیہم ان سے پہلے من الجنی جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے انہم بے شک وہ کانو خاسرین تھے وہ خسارہ پانے والے وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لا تسمعوا نہ تم سنو لہذا القرآن اس قرآن کو والغو فیہ اور بےہودہ گوئی کرو اس میں لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ والغو کروٹ ہے لام غین باؤ اور تغلبون کا غین لامبا فلنذیقنا پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ذال وقاف الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذابا شدیدا عذاب شدید ولنجزینہم اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو اسوأ الذی بدترین اس چیز کی کانو جو تھے یعملون وہ عمل کرتے ذالک یہ جزاء بدلہ ہے اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں کا النار آگ لہم فیہا ان کے لیے اس میں دار الخلد ہمیشگی کا گھر ہے خال آمدال جزا ام بدلہ ہے بیما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ بی آیاتینا ہماری آیات کے ساتھ یجہدون وہ انکار کرتے جیم ہا دال وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا ربنا اے ہمارے رب ارینا دکھا ہم کو اللذینی وہ لوگ ادلانا جن دو نے بھٹکایا ہم کو من الجنی جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے نجعلہما ہم کر دیں ان دونوں کو تحت اقدامینا اپنے قدموں کے نیچے لیکونا تاکہ وہ دونوں ہو جائیں من الاسفلین سب سے نچلوں میں سے سین فالام ان الذین بے شک وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا ربنا اللہ رب ہمارا اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ جم گئے یا انہوں نے استقامت اختیار کی قاف واو میم تتنزلوا اترتے ہیں علیہم الملائکتو ان پر فرشتے اللہ تخافو کہ نہ تم ڈرو ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو حازانون وابشروا اور خوشخبری پاؤ بالجنتی جنت کی التی وہ جو کنتم تھے تم تو وعدونا تم وعدہ دیے جاتے نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات دنیا زندگی میں دنیا کی وفی الآخرتی اور آخرت میں ولکم فیہا اور تمہارے لیے اس میں ما تشتہی وہ ہے جو چاہیں گے انفسکم نفس تمہارے ولکم فیہا اور تمہارے لیے اس میں ما تدعون وہ ہے جو تم مانگو گے نزلا من غفور الرحیم مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے قولا بات میں ممن اس سے جو دعا الی اللہ بلائے طرف اللہ کے وعمل صالحا اور عمل کرے اچھے وقالا اور کہے اننی من المسلمین بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں ولا تستوی اور نہیں برابر ہو سکتی الحسنت بھلائی یا نیکی ولسیئت اور نہ برائی ادفع باللتی دور کرو ساتھ اس طریقے کے ہی احسن وہ زیادہ اچھا ہے فَإِذَا الَّذِي تو دفتن وہ شخص یعنی اچانک وہ شخص بینکا تیرے درمیان وبینہ اور اس کے درمیان عداوتن عداوت ہے کأنہ گویا کہ وہ ولی حمیم دوست ہے گہرا یا جگری جانیسار وما یلقاها اور نہیں ڈالا جاتا اس کو یعنی حاصل کرتے اس کو الا الذین صبروا مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا وما یلقاها اور نہیں ڈالا جاتا اس کو الا مگر ذو حظ عظیم بڑی قسمت والوں پر ح زوا زوا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اور اگر وسوسہ آئے تجھ کو نون زاغین من الشیطانی شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ پس پناہ مانگ لو اللہ کی اِنَّهُ بے شک وہ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ سننے والا خوب جاننے والا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ رات اور دن ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ اور سورج اور چاند لا تسجدو نہ تم سجدہ کرو لشمسی سورج کے لیے ولا للقمر اور نہ چاند کے لیے وسجدو اور سجدہ کرو للہ الذی اللہ کے لیے وہ ذات خلقہن جس نے پیدا کیا ان کو خالام قاف ان کنتم اگر ہو تم ایاہو تعبدون صرف اسی کی تم عبادت کرتے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا پھر اگر وہ تکبر کریں فَالَّذِينَ تو وہ ہستیاں عِنْدَ رَبِّكَ جو تیرے رب کے پاس ہیں يُسَبِّحُونَ تسبیح کرتے ہیں سین باحا لہو اس کے لیے باللیل والنہار رات اور دن وہم لا یسأمون اور وہ نہیں تھکتے یا اکتاتے سین حمزہ میم ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے انکا بے شک تم ترل اردا دیکھتے ہو زمین کو خاشیتن دبی ہوئی خا شین عین فَإِذَا أَنزَلْنَا پھر جب اتارتے ہیں ہم علیہا اس پر الماء پانی احتزت وہ ہلتی ہے ہا زازا وربت اور پھولتی ہے را با و ان الذی بے شک وہ ذات احیاہا جس نے زندہ کیا اس کو لمحیی البتہ زندہ کرنے والا ہے الموتا مردوں کو انہو بے شک وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے ان الذین بے شک وہ لوگ یلہدونا جو کمی کرتے ہیں یعنی الہاد لام حادال فی آیاتنا ہماری آیات میں لا یخفونا نہیں چھپ سکتے خاف آیا علینا ہم پر افمن کیا پھر وہ جو یلقا ڈالا جائے گا فن ناری آگ میں خیرن بہتر ہے ام من یاتی یا جو آئے گا آمینن امن میں یوم القیامہ قیامت کے دن اعملوا عمل کرو ما شئتم جو چاہتے ہو تم انہو بے شک وہ بما تعملون بصیر ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالذکری نصیحت کے ساتھ لما جاءہم جب وہ آئی ان کے پاس وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لکتاب عزیز البتہ ایک کتاب ہے زبردست لا یأتیہ الباطل نہیں آ سکتا اس پر باطل باطلام من بین یدیہ اس کے سامنے سے ولا اور نہ من خلفہ اس کے پیچھے سے تنزیل نازل کردہ ہے من حکیم حکمت والے حمید تعریف والے کی طرف سے ما یقالو نہیں کہا جا رہا لکا آپ کو الا مگر ما قد قیلا وہ جو تحقیق کہا گیا لِلرُّسُلِ رسولوں سے من قبلی کا آپ سے پہلے اِنَّا بے شک رَبَّكَ رب تیرا لذو مغفرتن البتہ بخشش والا ہے وذو عقابن علیم اور دردناک سزا والا ہے عین قاف با ولو جعلناہو اور اگر بناتے ہم اس کو قرآنن قرآن آجمیین اجمی لقالو البتہ وہ کہتے لو لا فصلت کیوں نہ کھول کر بیان کی گئیں فا سواد لام آیاتہ اس کی آیات آجمیون کیا اجمی و عربیون اور عربی قل کہہ دیجئے ہوا وہ للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے خودم ہدایت و شفا ان اور شفا ہے والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے فی آذانہم ان کے کانوں میں وقر بوجھ ہے وہو علیہم اور وہ ان پر امن اندھا پن ہے اولئک یہی لوگ ینادون وہ پکارے جاتے ہیں من مکان بعید دور کی جگہ سے ولقد آتینا اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسی الکتاب موسیٰ کو کتاب فاختلف فیہ پس اختلاف کیا گیا اس میں ولولا اور اگر نہ کلمتن ایک بات ہوتی کاف لام میم سبقت جو پہلے ہو چکی سین با قاف مِن رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَفِي شَكٍّ البتہ شک میں ہے شین کاف کاف مِنْهُ اس کی طرف سے مریب بے چین کرنے والے را یا با من عمل صالحا جس نے عمل کیے اچھے فلنفسہ تو اپنی ہی ذات کے لیے ومن اساء اور جس نے برا کیا سین واو حمزہ فعلیہا تو اس پر ذمہ داری ہے وَمَا رَبُّكَ اور نہیں رب تیرا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ بہت ظلم کرنے والا بندوں کے لیے ذوِ لام میم اور عین با دال عبید بس جی تلاوت سنیں گے انہی آیت کی
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون ومن آياته ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
آیت نمبر 25. وَقَيَّتْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے کچھ ساتھی, بس انہوں نے آراستہ کر دکھایا انہیں اگلے اور پچھلے گناہوں کو, اور ثابت ہو گیا ان پر فرمان عذاب ان قوموں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں جنوں اور انسانوں میں سے, اور وہ سب اگلے پچھلے نقصان اٹھانے والے تھے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. پچھلی آیات میں ہم نے قیامت کا منظر دیکھا کہ جہاں انسان کی گواہی اس کے اپنے ہی جسم کے آزاد دیں گے, اور وہ گواہی انسان کے حق میں نہیں بلکہ انسان کی مخالفت میں ہوگی, اور انسان اس وقت پوری کوشش بھی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کو منا سکے لیکن منا نہ سکے گا, اور اس وقت حسرت کیا ہوگی کہ کاش ہم نے دنیا میں اللہ کو ناراض نہ کیا ہوتا. اب اس آیت میں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان اللہ کو ناراض کیوں کرتا ہے. بہت ساری اور وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ بری صحبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا حق نہیں دیتا, اللہ کے راستوں کو اختیار نہیں کرتا, تو ہم اس کی ایک سزا دیتے ہیں, اور وہ کیا کہ ان پر برے ساتھی مسلط کر دیتے ہیں. لفظ قرناء آیا ہے قرین کی صورت میں, ہم پیچھے بھی پڑھ چکے. قرین کہتے ہیں ہم نشین کو, قرن کہتے ہیں ساتھ جڑی ہوئی چیز. ذوالقرنین میں بھی ہم نے یہ لفظ دیکھا تھا, تو کلیگز کے معنوں میں, کہ ہم نے مقرر کر دیا ان پر کچھ ایسے ساتھی جنہوں نے ان کے لیے خوبصورت کر دکھایا ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو. یہ کب ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ معاملہ جو کرتے ہیں نا, وہ بالکل اس کی سوچ کے مطابق کرتے ہیں. بعض لوگوں کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, ہے تو وہ بڑا اچھا, بس اس کو بری صحبت مل گئی, اور اسٹل ابھی وہ اگر وہیں بیٹھا ہوا ہے 10 سال سے تو کہتے نہیں ہے بہت اچھا, بس اس کو بری صحبت مل گئی. تو یہ بات جھوٹ ہے, اس لیے کہ انسان کو کوئی برا دوست مل سکتا ہے لیکن انسان برے دوست کے ساتھ رہ نہیں سکتا جب تک اس کی اپنی فطرت مسخ نہ ہو چکی ہو, جب تک انسان اپنے اندر وہ چیز نہ پا دے جو کہ واقعی اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سے دور کر دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ایک عادت بتا دی, اور وہ کیا ہے کہ بری نیتیں اور بری خواہشات رکھنے والوں کو کبھی بھی اچھے دوست نہیں ملتے. اپنے آپ سے پوچھئے, کیا مجھے اچھی صحبت ملی؟ اگر ملی تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اچھائی دیکھی. بری سوچ رکھنے والے جو لوگ آج تک کہتے ہیں کیا کریں, برے لوگوں سے جان نہیں چھٹتی, بڑی خواہش رکھتی ہوں, یہ ہے وہ ہے, لوگ چھٹتے نہیں ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ اس کی اپنی فطرت بدل چکی ہے. کیونکہ ایک اچھی فطرت کا انسان برے ماحول میں ایسے ہی ہے جیسے ایک صحت مند انسان کسی دھواں بھرے ہوئے کمرے میں کھڑا ہو, چند سیکنڈ تو وہاں کھڑا ہوگا, اور اس وقت اس کی خواہش کیا ہوگی کہ میں یہاں سے نکل جاؤں. جو نیک انسان ہوتا ہے وہ برے دوست کی صحبت میں اسی طرح دکھی محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو جیسے کوئی انسان کسی بھی غیر فطری ماحول میں اپنے آپ کو کرتا ہے. تو لہٰذا پہلی بات یہاں سے جو آج ہم پر ڈسکور ہوئی, ہم اصل میں وہ ہیں جو ہمارے دوست ہیں. یہ سوچ رکھنا کہ میں تو بہت اچھی ہوں, میری دوستی بری ہے, تو یہ اصل میں اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ ہم خود بھی برے ہیں. برے دوستوں کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے, ہمارے ہاں ایک معروف جملہ بھی ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, یا غلاظت جو ہے وہ مکھیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور مکھیاں غلاظت کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ انسان بدنیتی اور برے کاموں کی وجہ سے اس طرح کے دوستوں کو پسند کرتے ہیں. بری صحبتوں کے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے. چلے برے کے ساتھ رہیں گے تو نقصان کیا ہوگا سب سے بڑا؟ فَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, وہ ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں. اکیلے بندے کو تو شاید کبھی خیال آتا ہی ہو کہ دیکھو میں غلط ہوں, میں راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہوں, میں برے کام کر رہی ہوں. لیکن جب برے دوستوں میں جاتے ہیں وہ ان غلط چیزوں پہ تعریفیں کرتے ہیں, کیا فگر ہے, کیا قیامت لگ رہی ہو, کیا حسن ہے, اس طرح کے خوش آمدی اور تعریفی جملے سن کر لوگ پھر اس بات پہ جم جاتے ہیں. آپ پورے شعور سے اس چیز کو اگر آپ سنیں, کوئی انسان جو اس وقت اپنے جسم کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے, ماڈلنگ کرتا ہے یا کرتی ہے, کوئی ایک بندہ اس کی تعریف نہ کرے, کرے گی؟ فلمیں جو بنتی ہیں جو اس میں گندگی بھرتی ہے, کیا وہ کوئی کر سکتا ہے اگر کوئی ایک بندہ اس کو اپریشیٹ نہ کرے؟ بعض وقت صرف ایک سلاٹ کے لیے لوگ اتنی بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں کہ بعض اداکاریں یخ سردیوں میں ٹھنڈے پانیوں میں ڈانس کرتی ہوئی دکھائی جاتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی جان پہ ہاتھ رکھ کے یہ کرتے ہیں, بخار کی دوائیاں کھا کھا کے محنت کر کر کے شوٹنگ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ زین لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم, خوبصورت کرتے ہیں نا. لوگ ایک سین دیکھنے کے لیے ایک فلم کو 10 دفعہ دیکھتے ہیں, ایک گانا سننے کے لیے لوگ 10 دفعہ سنتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ اگر تم واقعی محسوس کرتے ہو کہ تمہیں اپنی برائی خوبصورت لگ رہی ہے, تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اپنے اندر بھی گندگی تھی اور تمہارے ارد گرد بھی کوئی گندا ہے. پچھلی آیتوں میں ہم نے روح اور جسم کی بات کی, اسی مثال کو ذرا یہاں لے کے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جانور ہی کیوں نہ رکھوا دے, پالتو جانور. ہم کہیں جا رہے ہیں, ہماری بلی کو رکھ لیں, چند دن کے بعد آئیں گے لے لیں گے. آپ اس بلی کے ساتھ کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے اس کے کھانے کی, اس کے پینے کی, اس کو گرمی سردی سے بچائیں گے نا, تاکہ جب وہ لینے آئے تو اس کی بلی سے ہی حالت میں ہو. اب اسی مثال کو لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان جسموں کے پنجروں میں روحوں کے پرندے باندھ دیے. اگر ہم اس روح کی حفاظت نہیں کریں گے, اس کو دین کی محفلوں سے اٹھا کر دنیا کی اور گناہ کی محفلوں میں لے جائیں گے, تو وہی ہوگا جو کہ آج پوری کی پوری میڈیا اور فلم انڈسٹری میں ہمیں دیکھتا ہے. فَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, وہ چیزیں جس پہ بعض دفعہ حد لگتی بھی دکھتی ہے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں, وہ چیزیں جو شرفا کبھی آپس میں بات نہیں کرتے. لوگ برملا یار اور دوست اور بوائے اور گرل فرینڈ شپ کے نام پہ کرتے دیکھیں گے. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں؟ جب گندی عادتیں پڑتی ہیں نا تو بندے کو پتا نہیں چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں, عادت جو ہو چکی ہوتی ہے. مثلاً کچھ لوگ ہیں ان کا ہلکا احباب ہے ہی برا, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہنسی جو, کسی وقت اللہ ان کو اپنے کسی دین کے کام کے لیے بھی چن لیتا ہے, کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے. بعض دفعہ فاسقوں کو بھی موقع دیتا ہے کہ آؤ نیکی کر لو, تاکہ یہ نیکی تم سے گندگیوں کو چھڑا دے. اب وہ جب اس محفل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو وہ پرانا سٹائل جو عام طور پہ ہوتا ہے وہ باتیں پھسل جاتی ہیں منہ سے. یار نکل جائے گا, دوست نکل جائے گا, یہ میری سہیلی ہے یہ لفظ نکل جائے گا. تو یہ چیزیں پھر انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. فَوَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ, ثابت ہو گیا ایسے لوگوں پہ جن کو اپنے گناہ بہت خوبصورت لگے, جن کو یہ یقین دلا دیا ان کے دوستوں نے کہ آپ کا ماضی بھی بڑا شاندار تھا, آپ کا مستقبل بھی بڑا درخشاں ہے, ذرا اور اپنا لباس کم کر کے فلم بنائیں, پھر دیکھیں آپ کیسے ہٹ کرتی ہیں, پھر آپ پاپولر بن جائیں گی, آپ مستقبل کی ہیروئن بن جائیں گی. اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں, جو اس پہ پیسے لگاتے ہیں, جن کا کام کیا کہ چلو ہم ایسی فلموں میں اپنے ایڈورٹائزمنٹ دے کے اپنے جائز اور حلال بزنس کو چمکا لے, ایسے تمام لوگوں کے اوپر اللہ کے عذاب آتے ہیں. قد خلت من قبلہم من الجن والانس, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسانوں پر عذاب آتے ہیں اس طرح جنوں پر بھی آتے ہیں, اور جس طرح انسانوں کے اندر کوئی غلط کام ہوتا ہے اس طرح جنوں میں بھی ہوتا ہے. اور یہ جو ساتھی ہوتے ہیں نا, یہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو تم کوئی نرالا کام تھوڑی کر رہے ہو، پھر آخر روٹی بھی تو کمانی ہے، روزی کا معاملہ ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اس طرح کی غلط چیزوں سے بھی اپنی زندگیاں آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. کوئی بات کرے تو کہتے ہیں کہ کیا کریں، پھر اللہ نے ہمیں دیا ہی نہیں حلال رزق تو ہم اب حرام سے ہی تو لیں گے. کوئی کہتا ہے میرا جسم ہے، اس پہ میری پابندی ہے، میری مرضی ہے، چلے آنکھ پھٹ جائے اس کو لا کے دیکھو. نہیں آ سکتا نا. تو اللہ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، انہم کانوا خاسرین، یہ خسارے والے ہیں، یہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور جن کی خوش آمدے کرتے ہیں ان کا بھی نقصان کرتے ہیں. چند دن کی بات ہے، کل جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو اس وقت ان کو لگ پتا جائے گا کہ ہم نے کس ذات کے ساتھ معاملہ کیا کہ جس نے دنیا میں اتنی نعمتیں دی، کل جہنم میں ڈال کر اتنے سخت عذاب دے گا کہ ان کو پتا چلے گا کہ آج اصل میں ہم بینک کرپٹ ہو گئے. اسی طرح کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے ان میں سے اب چند کی بات ہے. فرمایا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کہنے لگے وہ کافر، مت سنا کرو اس قرآن کو اور شور و غل مچا دیا کرو اس کی تلاوت کے درمیان میں، شاید کہ اس طرح تم غالب رہو. بہت ہی زبردست قسم کا طرز بیان ہے اس آیت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے قرآن کی دعوت شروع کی تھی وہ ماحول کوئی اسلامی ماحول نہیں تھا. آپ کے ارد گرد مسلمان نہیں تھے، دوپٹے لیے ہوئے، ٹوپیاں پہنے ہوئے، ہاتھوں میں تسبیحیں لیے ہوئے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے رسم و رواج، خاندانی طور طریقوں کو نبھانے کے لیے رہتے تھے. اور ہم پیچھے سن چکے کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دن رات بڑھتے دیکھا، ہر وقت آپ کے گرد لوگوں کا جھمگٹا تھا، دن بدن آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ جو تھی پھیلتی جا رہی تھی، سب کو یہ بات کھل کے سمجھ آ گئی تھی کہ آپ اس کلام میں اثر بہت ہے، اور جو ایک دفعہ سن لیتا ہے وہ پھر پلٹ نہیں جاتا الا یہ کہ پلٹا لیا جائے، یا تو تعصب کے نام پہ یا خواہش کے نام پہ. تو وہ کچھ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آ جاتے تھے کہ قرآن کی محفلوں میں اللہ کے نبی جہاں بھی درس و واز فرمائیں وہاں کے ماحول کو خراب کر دو. یہی چیز ہم پیچھے سورت توبہ میں بھی پڑھ چکے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، یہاں تو یہ کہا گیا مت سنو اس قرآن کو، اس میں شور مچاؤ. اور یہ جو لفظ ہے والغوا، لغو سے ہے، چڑیوں کی چونچوں کو کہتے ہیں. اور سورت توبہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، چیخو اور چلاؤ، کچھ تالیاں بجاؤ، کچھ پیٹو، تاکہ اس قرآن کا اثر دل میں نہ آئے. اور فی ہلال لکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو، تمہارا کلچر ہی غالب رہے، تم اتنا بھی غور سے نہ سنو کہ تم ان کے رنگ میں آ جاؤ. کل یہ بات تھی، آج بھی یہی بات ہے. لوگوں کو جس چیز سے سب سے زیادہ خوف آتا ہے وہ حاضر قرآن ہے. کفار یا آج کے بے دین لوگ مسلمان سے پریشان نہیں ہیں، اسلام سے پریشان ہیں. آج کے لوگ قرآنی ریچول سے بالکل پریشان نہیں ہیں، ان کو اورس میلے ٹھیلے برے نہیں لگتے، ان کو صرف برا لگتا ہے. تو وہ ماحول برا لگتا ہے جس میں قرآن دلوں پہ جاتا ہے، جب قرآن کی آواز دلوں پہ جاتی ہے. اور ان سب کو تو چھوڑ دیجئے، اگر آج ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں تو جب ہم اللہ کا کلام پڑھ اور پڑھا رہے ہوتے ہیں، کیا ایک ہارمنی اور ایک رابطہ نہیں بنا ہوتا؟ بولنے والے اور سننے والے کے بیچ میں ایک بونڈ بنتا ہے، اور یہ ایک بالکل اتنا فریجل ہوتا ہے. شاید آپ میں سے کوئی اس چیز کو محسوس کرتا ہو، لیکن جب میں آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں اور بالکل پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کرسٹل کا کوئی ایک محل ہے جس کی ایک سائڈ میری طرف ہے اور دوسری آپ کی طرف ہے. آپ میں سے یا میرے میں سے کوئی ذرا سا بھی ہلتا ہے یا شور کرتا ہے یا کوئی آواز آتی ہے تو یہ محل دھڑام سے گرے گا. آپ کو لگتا ہے بنتا یہ بڑی مشکل سے؟ یعنی ہارمنی، ویوز، نیویگیشنز. جہازوں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ الیکٹرانکس بند کر دیں، ورنہ جہاز کے نیویگیشن یعنی اس کے جو ڈائریکشنز کو ڈھونڈنے کا نظام ہے اس میں خلل پیدا ہوگا. بالکل آج بھی اللہ کے کلام کی وہ محفل جہاں حق بات لوگوں کو سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے. میں سادہ پڑھنے کی بات نہیں کرتی، اس میں تو لوگ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، فون بھی سنتے ہیں، کپڑوں کی باتیں بھی کرتے ہیں، بار بار پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کتنا رہ گیا، کتنا پڑھنا ہے، آج کتنا ہے، کل کتنا. اصل بات وہ تھی جب اللہ کے نبی وہ قرآن پڑھتے تھے جس کے اندر حقیقت میں
لوگوں کے دلوں پہ اثر آتا تھا، جس کو سن کر لوگ قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتے تھے، جس کو سوچ کر خاندانی تعصبات کے بند ٹوٹتے تھے، جن کو سن کر لوگ جکڑ بندیوں اور گروہ بازیوں کی تڑپ سے نکلتا تھا، وہ کہتے تھے اس تاثیر کو ختم کر دو۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آج کسی دوا کی تاثیر ہو، تو کوئی صحت کا دشمن ہے کسی کی، تو وہ اس کو اس کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں پیش کرے گا جس سے اس کی دوا کا اثر ختم ہو جائے، تو وہ کہتے تھے والغو فیہ۔ کل وہ تو لغو باتیں کرتے ہی تھے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے دلوں تک نہ پہنچے، اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا، کتنی ہی کوششیں کی گئیں کہ جس سے یہ قرآن لوگوں کے دلوں تک نہ جائے۔ لوگ کل بھی کرتے تھے، لوگ آج بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو آج میڈیا پہ آوازیں آتی ہیں، جو نیٹ کے ذریعے سے آپ کو قرآن کے ایسے ایسے نسخے بنا کر پیش کیے جاتے ہیں کہ جس کے اندر کی کنٹراڈکٹری آیتوں کو کھول کے پیش کر دیا جاتا ہے، دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو، تو کیا یہ غول غو کی کیفیت نہیں ہے؟ کیا آج اس قرآن کو بہت ٹیرورزم پھیلانے والا کر کے پیش کرنا والغو فی نہیں ہے؟ آج جہاں چار مسلمان جمع ہو جائیں، قرآن پڑھیں اور عمل کرنے لگے، لوگ پریشان کی ہوتے ہیں، کیونکہ والغو فی اتنا زیادہ اس بات کے وہ پروپیگنڈے میں لے آؤ کہ قرآن پڑھنے والے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، یہ برقعے پہن لیتے ہیں، ان کے مردوں کی داڑیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ لوگ تو بس معاشرے سے ایک الگ نیا ہی رواج بناتے ہیں کہ جہاں نماز کا وقت آتا ہے یہ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، جہاں قربانیوں کا وقت آتا ہے یہ اپنے گھروں کے مال اٹھا کے لے آتے ہیں، جہاں رشتہ داریوں کی بات ہوتی ہے یہ بالکل کفر کی بنیاد پہ اس بات کو پیچھے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو، دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو جو کرتے تھے کرتے رہے، لعلکم تغلبون، اپنے کلچر کے نمایاں کرنے والے تھے، لیکن ہم اس میں اپنا کیا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ یہاں سے قرآن پاک پڑھنے کے ادب اور آداب بھی ملتے ہیں، جو سورۃ الاعراف میں بھی ہم پڑھ چکے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو سنو غور سے، سمیعو نہیں استمیعو، دل کی کانوں سے بھی سنو۔ بعض لوگ باہر کے کانوں سے سنتے ہیں، دل کے کان بند ہوتے ہیں۔ دل کے کان کون سے؟ سوچے، اندیشے، وسوسے، گھر کیا ہو رہا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، نیچے بچے ٹھیک تو ہیں، مہمان نہ آ جائیں، کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، بار بار گھڑی کا دیکھنا بھی والغو فی ہے، سیل فون کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ لینا کوئی میسج تو نہیں آیا، یہ بھی والغو ہے۔ نئے نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بےچارے تو بیل بجا دیتے ہیں، کیونکہ ان کی بیل پتہ چلتی ہے سب کو، مطلب جو ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں وہ اس کو سائلنٹ پہ کر لیتے ہیں، وہ چپکے چپکے ساتھ ساتھ ٹیکسٹنگ پڑھتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے فون آیا تھا کلاس میں تو یہ ہوا، یعنی کبھی بریک میں کسی کو اٹھتا دیکھوں، کبھی کلاس سے اٹھتا دیکھوں، بعد میں کہ وہ میسج آئے، کہاں آتے ہیں؟ والغو فی۔ آج کا تو سب سے زیادہ اس سسٹم کو توڑنے والا سلسلہ جو یہ سیل فونز ہے، اس چار دیواری کے اندر دل آتا ہی نہیں ہے، دماغ آتے نہیں، لیکن یہی جہاد ہے، اپنی نظروں کو روکنا، اپنی سوچوں کو روکیں۔ بعض دفعہ ہم اوپر سے بالکل خاموش ہوتے ہیں، ہمارا اندر خاموش نہیں ہوتا، اور جب کوئی ایک بندہ تھوڑا سا جس کو کہہ لیں میچور قسم کا ایٹیچیوڈ شو کرتا ہے نا، تو بعض دفعہ استاد کی طرف سے وہ محل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، پھر اس کا دل ہی نہیں کھلتا، وہ کہتا ہے نہیں ابھی نہیں، ان کو چھوڑو، آگے چلو، کلاس پوری کرو، وقت پورا کرو، لیسن ختم ہو چلا جائے۔ اور بعض دفعہ لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک لفظ کی بجائے 10 لفظ بلا لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ قرآن کی کسی کلاس میں آپ بیٹھے، جہاں بھی جائیں، جب بھی موقع ملے تو چیک کریں، کیا میں اس ماحول کو خوبصورت کرنے میں مددگار ہوں؟ کیا میری وجہ سے باقی سب کا معاملہ تو خراب نہیں ہو جائے گا؟ کوئی بات کرنا چاہے آپ اس کو دیکھیں نا، آپ دیکھیے کہ کسی گانے کی محفل میں کوئی گانا گا رہا ہے اور بیچ میں آپ بول پڑے کیسا لگے گا، آپ کا سیل فون بول پڑے گانے کے کمرے میں کیسا لگے گا، کوئی شاعر شاعری کر رہا ہے بیچ میں بولیں۔ اور آج تو اس کا ایک اور بڑا ہی عجیب و غریب طریقہ جو لوگوں کا کئی سالوں سے تھا لیکن اب کچھ اس کی شکل بدل گئی، اور وہ کیا ہے کہ ایسی محفلوں میں جا کر بحث مباحثے چھیڑ دو۔ ایسا کوئی بے تکا سوال کبھی کو پوچھ لیتا ہے کہ جس سے ساری محفل کا رنگ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ جہاں کلاسز ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، اور کوشش کیجیے گا کہ جو موضوع تھا اسی کی روشنی میں آپ سوال کریں، تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں لو جی ان کو آتے نہیں ہے نا جواب۔ بس اب ایسے سوال پوچھتے ہیں لوگ جو بالکل والغو کی کیفیت ہے، چار چھ رٹے رٹائے جملے، چہرے کا پردہ ہے، سود حلال ہے، یہ کھا سکتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں، نیل پالش ہے کہ نہیں، پہلے یہ تو کوئی پوچھے کہ نماز ٹھیک میری ہے کہ نہیں، کیا میرے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں، ایسی بے تکی اور فکھی باتیں چھیڑ دینا، یہ بھی بلغو میں آتا ہے کہ جیسے لوگ اس کو لیتے ہیں. اور اگر کبھی کوئی جواب نہ دے تو کہتے ہیں دیکھا پتہ ہی نہیں تھا، یہ صرف چار لفظ پڑھ کے تیاری کر کے آ گئی ہیں، ان کو باقی تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. نہیں، آپ دیکھیں کہ جب آپ ادھر ادھر کی باتیں بہت لے لیتے ہیں نا تو کلام کا اثر ختم ہوتا ہے. مثلاً آپ کو چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، کسی بھی شادی میں جائیں بہترین کھانا کھائیں، ہوٹل میں جائیں بہترین کھانا کھائیں، آخر میں جو چیز کھاتے ہیں اگر وہ بدمزہ ہو، مثلاً کھیر جو تھی وہ خراب تھی، کھٹی تھی، یا جو آپ کو اس میں ڈیزرٹ پیش کیا گیا یا کوکیز تھی، عموماً میٹھا ہی ہوتا ہے، یا چاہے وہ خراب ہو، کھراتی پہلی بات کیا کہتے ہیں، منہ کا ذائقہ خراب ہوا ہوا، پہلی دس چیزوں کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے آخری چیز سے. بالکل اسی طرح جب ہم کسی دینی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں نا تو جو آخری باتیں ہوتی ہیں نا وہ ساتھ جاتی ہیں، اس کا ٹیسٹ جاتا ہے. آخر میں استاد کو بھی چاہیے کہ ایک اچھی بات کرے، دل لبھانے والی بات، دل سوزی کی، دل توڑنے والی، اللہ کی محبت کی بات، کوئی اپنے محاسبے کی بات، کیونکہ یہ ٹیسٹ جائے گا. اگر آپ نے اپنے درسوں وازوں میں یا جب کہیں آپ کل انشاءاللہ کلاسز میں ہیلپ کریں گے، اپنے لیے بھی سے یہ نقطہ لکھ لیں کہ آخر میں میں نے اس محفل کا حسن نہیں خراب کرنا. نہیں آتا جی ہمیں جواب، کر لیں جو کرنا ہے. آپ کہہ لیں ہمارا علم کا میں ہے کم، تو ہم کب کہتے ہیں ہمارا علم بہت ہے، لیکن ہم لوگوں کو وہ روح وہ سوچ دے کر بھیجنا چاہیں گے کہ جس کی بنیاد پر لوگ بعد میں بھی اس کا مزہ لے سکے. تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی کوششوں کو اب ہرگز بھی کوئی انٹرٹین نہ کریں، یہ تو خود ہی خوف زدہ ہیں، یہ تو خود اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کی دعوت پھیل نہ جائے، تو لہٰذا پھر آپ ان کی باتوں کو چھوڑیں. لیکن یاد رکھیے کہ اسلام ایک سیلاب کی طرح آتا ہے، بڑے بڑے بند بھی باندھنے لگیں تو یہ نہیں رکتا، حق آ کے رہتا ہے. جو لوگ اس قسم کی کوششیں کرتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس ہم ضرور چکھائیں گے کفار کو شدید عذاب کا مزہ. اور کیا کریں گے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ دیں گے بہت برا اس نافرمانی کا جو وہ کیا کرتے تھے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو وَلْغَوْا فِيهِ کی کوششیں کرتے تھے. جو بندہ جس درجے پہ لوگوں کو قرآن سے دور کرے گا، قرآن سے روکے گا، چاہے کسی کا نام لے کر، کسی گروہ کا، کسی مسلک کا، کسی ادارے کا نام لے کر روکے گا کہ ادھر نہ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر نہ آؤ، ادھر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے بندے نے لوگوں کو قرآن سے روکا. وَالْغَوْا فِيهِ، اور ایسے لوگوں کو کل عذابن شدید ہوگا. سیرت کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب قرآن پڑھا کرتے تھے اس کا بہت اچھا دلوں پہ اثر آتا تھا. لوگوں نے آپ پہ پابندی لگا دی، منع کیا، تنگ کیا، اور ویسے ابو بکر کو تو اللہ کے نبی کے خاص ساتھی ہونے کی وجہ سے بہت ہی ستاتے تھے، تھے بڑے جنرس، اس لیے جرت نہیں کرتے تھے آپ کی مخالفت کی. لیکن اتنا ستایا کہ ایک دن ابو بکر اٹھے اور مکہ سے نکل پڑے باہر، برق الغیمات تک پہنچے، لوگوں میں بات پھیل گئی کہ اتنا جنرس، اتنا نائس، اتنا کریم شخص ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے شہر چھوڑ رہا ہے. ابن دغنہ نام کا ایک شخص تھا، ان کے پاس گیا، کہنے لگا ابو بکر آپ میرے پاس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں. یہ اس وقت کا رواج تھا. حرم میں آ کے اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی ابو بکر پہ انگلی نہ اٹھائے ورنہ میں اس کا بدلہ لوں گا. لوگوں نے کہا سب ٹھیک ہے، بس ایک شرط ہے کہ ابو بکر قرآن نہ پڑھے، ہمیں ان کا قرآن جب وہ ہلاتا ہے. کہا اچھا کوئی بڑی بات نہیں، میں اپنے گھر میں پڑھ لوں گا. کہا حرم میں آ کے نہ پڑھیں. کہا ٹھیک ہے، گھر چلے گئے. پابندی کہاں لگائیں گے؟ بنی اسرائیل پہ پابندیاں لگی، اللہ نے کہا اپنے گھر قبلہ رخ بنا لو. مسلمان کو کوئی روک سکتا ہے؟ مسجد میں جانے سے کون روکے گا؟ ہر گھر مسجد ہے. قرآن کے نسخے کون پھاڑے گا؟ ہر سینے میں قرآن آ سکتا ہے. یہی ہوا، ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں جا کے ایک کونے کو مسجد بنایا. اب وہاں صبح و شام ان کے قرآن تھے اور ان کے کلام تھے. کہ چند دن کے بعد ان کے ہمسائے آ گئے، کہا کہ ابو بکر آپ کے قرآن پڑھنے سے ہمارے عورتیں اور ہمارے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور کہیں پڑھنا ہے تو پڑھیں، یہاں آ کے نہ پڑھیں. ولغفی، یہ ہے سچا کلام. آج میں کہتی ہوں اتنا کلام پڑھا جا رہا ہو تو کیا اثر نہ ہو لوگوں پہ. ہم بھی تو 20-25-30 سالوں سے 40 سالوں سے جو جہاں جب بیٹھا ہے کفار میں بیٹھے ہوئے، کبھی ہمارے بھی کسی ہمسائے نے آ کے کہا کہ یہ تمہارے اسلام پہ عمل کی وجہ سے ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو خود ہی صحیح نہیں پڑھنا آتا، ہم دوسروں پر کیسے ڈالیں؟ ایک اور بات نوٹ کر لیں، قرآن جب تک صحیح نہیں پڑھیں گے اثر نہیں آئے گا۔ میں تفسیر کی بات نہیں کر رہی، میں لفظی ترجمے کی بات نہیں کر رہی، میں گرامر کی بات نہیں کر رہی، میں عربک ٹیکس کی بات کر رہی ہوں۔ کبھی کسی کا بھی آپ درس سن لیں، اگر اس کا نطق ٹھیک نہیں ہے نا، اگر قرآن کے لفظ اس کے سینے سے نہیں نکلتے، مخارج تو صرف حلق تک ہوتے ہیں نا، قرآن کو سینے سے نکالنا پڑتا ہے، تب تک اس کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ خود بھی غلط قرآن پڑھتے ہیں نا، آپ کا دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو۔ جو لوگ تلاوت نہیں کرتے یا ان کا دل نہیں لگتا، ان کے لیے یہ کرائیٹیرین ہے کہ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے، اپنی تجوید ٹھیک کیجئے۔ ایک دفعہ دل سے قرآن دیکھیں، پڑھ کے ہوتا کیا ہے؟ اصل صحیح قرآن پڑھنے والے کی بات اچھی ہوتی ہے۔ بعض سپیکرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بالکل عام سی بات ہے ان کی، لیکن ان کے قرآن کا نطق بڑا پیارا ہوتا ہے۔ یعنی ایسے کئی لوگوں کے نام ذہن میں آ رہے ہیں، تو اس پورے ان کے درس میں دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے کوئی آیت پڑھیں۔ کچھ بڑے خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، جیسے اس میں ایک دو نام ہیں انگلش سپیکرز کے، محمد شریف ہیں اور یاسر قاضی ہیں۔ یاسر قاضی کی تو ہے اسپیچ بھی بہت اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور لیکن جب یہ عربی پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ بس مزہ آنے لگتا ہے۔ تو لہذا کوشش کیجئے کہ جب ہم قرآن پاک پورا کریں، اور آگے اللہ نے ہمیں زندگی میں اگر موقع دینے ہیں نیکیاں کرنے کے، تو قرآن ٹھیک پڑھیں۔ اور یہ کبھی کسی استاد سے نہیں آئے گا، یہ آپ سے آئے گا۔ 10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، فجر میں پڑھیں، ظہر میں پڑھیں، عصر میں پڑھیں۔ میں کہتی ہوں آج کل صرف آپ کا اوڑھنا بچھونا وہ صورتیں ہونی چاہیے۔ جو ہمارا سبق ہوتا ہے اس کو آپ اپنی صبح کی قرآن میں پڑھیں، گاڑیوں میں پڑھیں، بسوں میں پڑھیں، جاتے میں پڑھیں، آتے میں پڑھیں، اور لفظی ترجمہ جب یاد کریں نا، ساتھ عربک بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بات بہت ہی زیادہ دفعہ کہنے سے خود بخود ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بات اس میں جو ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے، اور وہ کہہ کہ کیا ہم قرآن کی تلاوت چلتے پھرتے سن سکتے ہیں؟ سن لیجیے۔ گھر میں کام کر رہے ہیں سن لیجئے، دوپٹہ نہیں لیا ہوا کوئی بات نہیں، وضو نہیں ہے کوئی بات نہیں، صرف اتنا کیجئے کہ جو ہی آپ کا کوئی فون آ جائے بیچ میں، یا آپ نے کسی کو کوئی میسج دینا ہے، پھر اس کو پاز پہ کر لیں۔ بس اتنا بھی تقدس کا نہ معیار رکھیں کہ بے ادبی کے خوف سے کھولیں ہی نہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب تک سر پہ دوپٹہ لے کے ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھے ہم نہیں سنیں گے، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ اتنا اونچا نہ رکھیں قرآن کو کہ آپ اس کو اٹھا نہ سکیں، اور اتنا نیچے بھی نہ کریں کہ بالکل ہی اپنے پاؤں کے برابر میں رکھیں، چلتے پھرتے سنتے جائیں، مزاج جو ہے وہ آپ کا بالکل بدل جائے گا۔ آج کل تو الحمدللہ MP3s ہیں اور کیا کچھ ہے، ایک دفعہ آپ چلا دیتے ہیں سارا دن، اگر آپ اس کو نہ روکیں تو 5-6 سپارے ایک دن میں آپ سن لیتے ہیں۔ تو کبھی کان میں پڑتی ہے آواز، کبھی سمجھ آتی ہے۔ یہ بھی کوئی بات نہیں کیا دیا چل رہی تھی تو میں کمرے سے کچھ لینے گئی، کوئی بات نہیں، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اندر اثر رکھتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے راستوں سے روکتے ہیں، دوبارہ ان کی سزا آ رہی ہے، اور میرا دل اتنا دھک دھک کرتا ہے جب میں ایسی آیتیں پڑھتی ہوں جس میں اللہ کے دشمنوں کا ذکر ہے۔ اور آپ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس نوٹ کیا کریں اپنے ساتھ کسی ریمائنڈر والی ڈائری میں کہ کس صورت میں کیا چیز زیادہ آئی تھی۔ میں کوشش کرتی ہوں ہر صورت کے آپ کو بتاتی رہوں کہ اس صورت میں دیکھیں الحمدللہ کا لفظ زیادہ آ رہا ہے۔ اسی طرح حامیم سجدہ میں اب اللہ کے دشمنوں کا تذکرہ دوسری بار آ رہا ہے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی یعنی آگ۔ کون ہے اللہ کا دشمن؟ جو قرآن سے روکے۔ دیکھیں قرآن پڑھانے کا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا، آپ کو بھی شاید نہ کبھی ملے، لیکن زندگی میں ایک خود سے وعدہ کر لیں، میں نے کبھی کسی کو قرآن سے روکنا نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف تعصبات کی بنیاد پہ لوگوں کو فون کر کر کے قرآن کی کلاسوں سے روکتے ہیں، یہ آپ اپنا اور اللہ کا معاملہ بگاڑ رہے ہیں۔ چاہے کوئی وہاں جا کے صرف تجوید سیکھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کبھی کسی کو قرآن سے نہ روکیں۔ اللہ کہتے یہ ہے جزا اللہ کے دشمنوں کی یعنی آگ۔ کب تک؟ لہم فی خدار الخلدی، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ کیوں بھائی، وجہ کیا؟ جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یعنی یہ سزا ہے اس بات کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب سمجھ آتا ہے نا کہ آیتوں کا انکار، آیتوں کی باتیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کے کام کر کے لوگوں کو اس سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن کیا انجام ہونے والا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں۔ یہاں میں آپ کو روک کے مختات کرنا چاہوں گی کہ یہ لفظ اللہ زینہ ہے، تثنیہ ہے، اونلی اسی جگہ پہ آتا ہے قرآن میں۔ پورے قرآن میں دو جگہ اس طرح سے لفظ آتے ہیں تسنیہ کے، الذین ادھر ہے، اور ایک جگہ آپ پڑھیں گے خالدین. خالدین اکثر آتا ہے، خالدین سورہ حشر میں آئے گا غالباً اگر میں بھول نہیں رہی. تو الذین دو نے، الذانی الذینی، تو یہاں آپ الذین نہ پڑھ لیں. جس نے نہیں پڑھا ہوا ترجمہ وہ تو اس کو الذین ہی پڑھے گا نا. حافظوں کو اس پہ اتنی غلطی لگتی ہے کیونکہ ان کو مفہوم نہیں سمجھ آ رہا ہوتا نا، تو یہاں مراد کیا ہے؟ الذین. کافر کہیں گے اس دن، اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں. کون دونوں؟ جن اور انسان بھی، اور اسی طرح انسان کو بہکانے والی دونوں قوتیں، یعنی جو بھی انسان کو اللہ کے کلام سے دور کرے، ذرا اللہ ہمیں دکھا تو صحیح. کون لوگ؟ ادلانا، لام پہ جو زبر ہے یہ بہت اہم ہے. ادلانا کہیں گے تو مفہوم بدل جائے گا، معنی بدل جائے گا. ادلانا، جن دونوں نے بہکایا ہم کو کہاں سے؟ کون تھے وہ لوگ؟ من الجنی والانسی، جو جنوں میں سے تھے اور انسانوں میں سے تھے. ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں اللہ کے راستوں سے روکا، ان کو بلا، کتنا غصہ آ رہا ہے ان پہ کہ نج الحما، ہم روند ڈالیں ان دونوں کو، تحت اقدامینا، اپنے قدموں کے نیچے، تاکہ لیکونا، سارے تسنیہ کے سیگے، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں من الاسفلین، پست لوگوں میں سے. کسی انسان کی وجہ سے آپ کا کاروبار ڈوب جائے، کتنا غصہ آتا ہے. کسی ایک عورت کی وجہ سے عورت کا گھر ٹوٹ رہا ہو، کتنا غصہ آتا ہے. سوچئے ان لوگوں پہ کتنا غصہ آئے گا جن کی وجہ سے جنت چھٹ گئی. کسی کی وجہ سے آپ کی فلائٹ ہی مس ہو جائے، مہمان آ جائے گھر میں، وقت پہ کوئی کام نہ ہو، پیکنگ نہیں کی، پاسپورٹ نہیں مل رہا، ٹریفک ہے، راستے میں بیٹے نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے غلطی کر لی، روڈ غلط لے لی، انسان مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں. بڑے بڑے با اخلاق لوگ اس وقت صبر نہیں کر پاتے، اور کچھ نہ کریں تو زبان کے غلط استعمال کرتے ہیں. آپ ذرا اس بندے کا سوچئے کہ جس کی جنت مس ہو گئی. لوگ کہتے ہیں فلائٹ مس ہو گئی، میں کہتی ہوں اگر جنت کی فلائٹ مس ہو جائے تو کیا حال ہوگا. اس دن انسان تڑپ تڑپ کے پکارے گا ایسے لوگوں کو کہ اللہ وہ لیڈر کدھر ہیں، وہ قائد، وہ پیشوا، وہ فریب دینے والے، دھوکے دینے والے، وہ شیطانوں کے اشاروں پہ ناچنے والے لیڈر کدھر ہیں آج؟ بلا اللہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے، ان کو مسل کے رکھ دیں. انہوں نے ملوریاں سنائی، انہوں نے جھوٹے وعدے دلائے، انہوں نے کہا تھا کہ غلط ہے. اس کی نسبت کس پہ جا رہی ہے پچھلی آیتوں پہ اگر آپ غور کریں تو؟ پہلی آیت فَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں، اور اللہ نے مولویوں کو پکڑنا ہے، تمہیں تھوڑی پکڑنا ہے. یہ جو دنیا میں مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، ایسے لوریاں دینے والے لوگوں کو جو کہتے ہیں ہمیں خوش کرتے رہو، ہمارے نذرانے دیتے رہو، ہماری قبروں پہ آ کے تم میلے ٹھیلے لگاتے رہنا، ہم تمہیں بچا لیں گے. کل انسان چاہے گا کہ کاش ایسے لوگ میرے سامنے ہوں، میں ان کو پکڑ کے مسل کے رکھ دوں. اللہم لا تجعلنا منہم، جس کے پیچھے چلتے ہیں سوچ کے چلیے. اب تو آپ کو عادت ہو گئی ہے بہت دن سے ہمارے پیچھے بھی چلتے ہوئے، پھر میں کہتی ہوں کہ آپ ایک بار پھر سوچ کے آئیے ہماری کلاسز میں. ہم سب ساتھیوں پہ کوئی یقین نہ کریں، اپنے دل سے پوچھیں، رب سے پوچھیں کہ اللہ جن کے ساتھ لگے ہوئے یہ کس سے جڑ رہے ہیں؟ کسی انسان کی محبت دے رہے ہیں؟ کسی گروہ کی محبت دے رہے ہیں؟ کسی مسلک کے بنا رہے ہیں؟ یا اللہ تجھ سے جوڑ رہے ہیں؟ آپ کا دل آپ کو گواہی دے دے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے بہکا دیا تو کل قیامت کے دن، چاہے دنیا میں آپ نے اس کے نام کے ساتھ چار چار لقب لگائے ہوں، بعض لوگوں کے تو نام سنبھالے ہی نہیں جاتے، چھ سات لقب کے بعد کہیں ان کا نام آتا ہے، کہیں علی حضرت، کہیں شیخ، کہیں فلاں فلاں، پھر اندر سے ایک چھوٹا سا نام نکلتا ہے. کل قیامت کے دن وہ کہیں گے سب سے نیچا کریں، انسان اپنی ذات کا نقصان نہیں برداشت کر سکتا.
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله بہت تھوڑی سی آیات ہم نے کی لیکن بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی اور اسپیشلی قرآن کے حوالے سے جب ایسی آیات آتی ہے نا تو بہت زیادہ اپنا محاسبہ کرنے کے عمل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں رائٹ کیونکہ ہم سب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں رائٹ اور ہم نے اسی آیت پر ہی دیکھا نا کہ کس طرح سے قرآن کو پڑھنا ہے لینا ہے کس طرح سے سیریس کام ہے یہ رائٹ اٹس ناٹ سم تھنگ ابھی جوکنگ اراؤنڈ اور جسٹ مستی میں اور فن اٹس ناٹ فن رائٹ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کروانے والوں میں سے بنا لے ان شاء اللہ کہ جو ہم نے چار پانچ آیات پڑھی ہیں اس میں ہمیں کیا کچھ ملتا ہے ٹھیک ہے ہم نے آیا 25 سے شروع کیا رائٹ اور لاسٹ ہم نے 24 پہ جو آیا جو ہم نے پڑھی تھی لاسٹ لیسن ہم نے ختم کیا تھا آپ دیکھیے اسی کی کنٹینیوشن یہاں سے ہو رہی ہے رائٹ اگر آپ دیکھیے تو ہم نے 24 آیا میں اور پچھلے 23 میں کیا چیزیں دیکھی تھی خاسرین کی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح وہ لوگ خسارہ پانے والے میں سے ہو گئے اور کس طرح وہ آگ پہ ہی صبر کرنے والے ہیں اور اس وقت وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے بھی تو وہ اللہ کو راضی نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے نا یہیں پہ ہم نے بات ختم کی تھی آیا 24 پہ رائٹ اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیوں اس وقت وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکیں گے چاہے بھی تو نہیں کر سکیں گے اور وہاں پہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ عمل کرنے کا جو وقت ہے وہ یہ دنیا ہے نہ کہ آخرت ٹھیک ہے سو وہ کیا چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی زیادہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں آیا 25 میں دیکھیے کیا بات ہمیں پتا چل رہی ہے ہمیں وہ وجہ پتا چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کیوں ان پر ہو رہی ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ کیا سمجھ میں آیا آپ کو یہاں اس آیت کے اس پارٹ سے کیا بات سمجھ میں آئی کیوں ان پر یہ سب چیزیں ان کو جکڑا گیا کیوں ان پر اس طرح کے عذاب آئے یا کیوں ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا بری دوستیاں یس بری دوستیوں میں پڑ جاتے برے ماحول میں پڑ جاتے رائٹ اور ایکچولی اس بری دوستیوں سے اس برے ماحول سے نکلنا نہیں چاہتے ٹھیک ہے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا کہ ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے قرآن ایسے برے ساتھی کیا ہوتا ہے اسے فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ بات ہم نے دیکھی کہ چلو برے ماحول میں پڑھ بھی گئے تو انسان اگر اچھا ہے تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, رائٹ. احساس ہوتے ہی فوراً چاہتا ہے نا کہ اس بری صحبت کو چھوڑ دیا جائے, لیکن کون اس کو نہیں چھوڑتے؟ یس, کون نہیں اس کو چھوڑتے؟ فَزَيَّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, خوبصورت. یس, جن کو وہی ماحول خوبصورت لگتا ہے وہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے, رائٹ. ان کو وہ برائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی ہیں اور وہ اور برے سے برے کی طرف ان کے درجے گرتے چلے جاتے, رائٹ. اندر ہی اندر وہ دھستے چلے جاتے ہیں ان چیزوں میں, اور آخر ہوتا کیا ہے کہ حق علیہم القول, کہ ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے, جیسا کہ پچھلے دور میں پچھلی قوموں پر آیا, من الجن والانس, رائٹ, کہ پچھلے دور میں بھی جنوں اور انسوں پر عذاب آیا تو ان کے بھی برے اعمال ان کے برے عذاب کا باعث بن جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے, انہم کانوا خاسرین, کہ سراسر وہ خسارہ پانے والے ہیں, ٹھیک ہے. پھر دیکھیے جو اصل چیز ہم نے آج اور دیکھی اس وقت ابھی 26-29, وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن. ایک تو تھی نا کہ اپنے اعمال ان کے برے تھے, رائٹ. آیا 25 میں ہم نے کیا دیکھا کہ برے اعمال انہوں نے کیے اور پھر اس میں دھستے چلے گئے. اب یہاں 26 سے اینڈ آنورڈ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود برے اعمال کرتے تھے بلکہ یس, وہ منع کرتے تھے جو اللہ کے پاس جانے سے قریب ہوتے تھے, رائٹ. جو اچھی طرف آنا چاہتے تھے, جو قرآن کی مجلسوں میں آنا چاہتے تھے, ان کو بھی اس سے روکتے تھے. اور کیا کرتے تھے, کیا کہتے تھے؟ قرآن سے دور کرتے تھے. کیا قول ان کا ہمیں نظر آیا یہاں پہ؟ وقال الذین کفروا, کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کیا کہا انہوں نے؟ یس, لا تسمعوا لہذا القرآن اور والغوا فیہ. ایک تو نہ سنو تم اس قرآن کو, اور دوسرا کیا کرو, اس طرح کا شور اور غوغا کرو اور بیہودہ گوئی اور بیکار باتیں کرو کہ جو سننے والے وہ بھی نہ سن پائیں. اور وجہ کیا کیا, کیا بتاتے ہیں, لعلکم تغلبون, کہ شاید اس طرح کرنے سے تم غالب آؤ, رائٹ. لیکن ایسا نہیں ہے, رائٹ. شور مچا کے قرآن کی محفلوں میں اس طرح کی بےہودہ گوئی کر کے کبھی غالب نہیں آ سکتے. یہ تو سراسر تمہارے ذہن کا دھوکا ہے. یس, فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر عذاب کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے عمل کرتے ہیں تو پھر ان کی سزا کیا ہے, ان کی سزا کیا ہے؟ نمبر ون, یس, عذاباً شدید. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کی جزا بھی بدترین ان کو ملے گی, رائٹ. اور ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ, رائٹ. ان کی جزا آگ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں. اللہ کے ساتھ دشمنی کریں نا, اللہ کا کلام پڑھا جائے اور اس وقت بےہودہ گوئی کریں گے تو اللہ کے ساتھ دشمنی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں, تو ان کی جزا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے دیں گے؟ آگ کی صورت میں. اور لہم فیہا دار الخلد, بالکل ہمیشہ کے لیے, یہ بھی نہیں کہ ان کو اس سے آزادی مل جائے گی. جزا بما کانوا بآیاتنا یجحدون, اور یہ سب ان کو جزا یا سزا, یہ بدلہ کیوں ملے گا؟ بما کانوا بآیاتنا یجحدون, وجہ ہمیں یہی پتہ چل جا رہی ہے, کیونکہ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے تھے, اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وقال الذين كفروا, اور کیا کہیں گے پھر وہ لوگ جب اس سب میں گزریں گے, ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس. پہلے تو یہاں سب کچھ اچھا لگا ان کو, رائٹ. اب جب سزا ملی, آگ کا مزہ چکھ رہے ہیں, تو پھر کیا کہہ رہے ہیں, کہ ارین الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلین. کہ ہمیں وہ لوگ دکھائیے جو جن اور انس جنہوں نے ہمیں بھٹکایا, جنہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے دور کر دیا, ان کو ہمیں دکھاؤ. اب دیکھ کے کیا فائدہ رہی, اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ تاکہ ہم ان کو نیچا کریں اپنے قدموں کے. اب جبکہ ابھی ٹائم تھا اور اس چیز کو سمجھتے تب تو نہیں سمجھے, اور وہاں پہ جا کے تب اپنے رب سے دعا اس طرح کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں کہ دکھا ہمیں ان کو کہ جو جن اور انس میں سے ہیں تاکہ ہم ان کو نج الحما تحت اقدامنا اپنے پاؤں کے نیچے رگیت دیں, لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ اسفلین میں ہو جائیں, تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوئیں. اگر یہ چیز آج سمجھ لیتے تو فائدہ ہوتا نا, شاید کچھ اپنے لیے بہتر عمل کرنے کے قابل ہوتے, رائٹ. لیکن اس وقت کر کے تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں دے گا. وہی بات ہوگی کہ وہ یستعتب فما هم من المعتبین, کہ اس وقت توبہ کریں گے یا اس وقت عذر پیش کریں گے یا اس وقت منانے کی کوششیں کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے انجام ان لوگوں کا کہ جو قرآن سے مذاق کرتے ہیں, جو قرآن کی محفلوں میں نہ خود آتے ہیں اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو آنے دیتے ہیں. لوگوں کو آنے سے جو آنا چاہتا ان کو بھی اس راستے سے روکتے ہیں, تو ایسے لوگوں کا ایسا انجام ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے برے انجام سے بچا لے, ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے. ہاں, جو اگلی آیات میں جو بہترین خوبصورت لوگ اور ان کے قول اور ان کا عمل ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ, اس میں ہم خوشی خوشی دعا کریں گے کہ یا رب ہمیں ان لوگوں میں سے کر کہ جن سے تو راضی اور وہ تجھ سے راضی. ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین. ایکچولی آج تھوڑا سا یہ تھا کہ ہم گرامر بھی کرتے رائٹ, اور تھوڑا سا ریویو کرتے کہ کچھ پیچھے بھول تو نہیں گئے, کیونکہ گرامر ایسی چیز ہے کہ اس کو ہمیں کنٹینیوس اس پہ ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے, رائٹ. سو ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو ریویو کر کے اور پھر کچھ کر سکیں. انشاءاللہ ہم کل اس طرح کا اسکیڈول کریں گے کہ چاہے بک کا سیشن شارٹ کر دیں یا اس کو ہم ایک دو تین دن کے لیے بریک دے دیں اور ہم اپنی گرامر کو واپس لے کے آئیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سبجیکٹ بھی ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جتنا ہم کوئی اور سبجیکٹ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اپنے گرامر بکس کو تھوڑا سا اوپن کر لیجئے گا, تھوڑا سا ریویو کر لیجئے گا کہاں ہم نے اسٹاپ کیا تھا, تاکہ پیچھے اگر ہلکا پھلکا ہمیں جانا بھی پڑے تو سب کے سامنے کلیئر کانسیپٹ ہو, کلیئر پکچر ہو کہ ہم نے کیا کچھ پڑھ لیا تھا اور کہاں سے ہم نے آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ, تاکہ ہم اپنے ٹائم کو سیو کر سکیں. چلیے, اور دوسری چیز ہمارا جو لیسن, یہ لیسن ہے 233, انشاءاللہ یہ ٹل دا اینڈ آف دا سورہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو 25 میں بھی کنٹینیو ہوگا. ابھی جو ہم نے ٹرانسلیشن دیکھی اس میں ہم نے جو 24 کے اینڈ تک کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم کل وہ پارٹ جو باقی رہ گیا اس کو بھی انشاءاللہ کر لیں گے, دا ہول لیسن آف تجوید اینڈ دین ٹرانسلیشن پارٹ جو باقی رہ گیا 25 جوز کا, ون پیج ہے کچھ آیات ہیں, تو انشاءاللہ اس کو بھی کر لیں گے اینڈ دین ویل ڈو دا کمپلیٹ تفسیر ود گرامر. ٹھیک ہے, سو گیٹ ریڈی فار دیٹ. انشاءاللہ آج کے لیے پھر ہم یہاں پہ اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں باذن اللہ, اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اگین اینڈ اگین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ آتے ہیں, ایک تو سب سے پہلے ہماری نیتوں کو خالص کر لے, جسٹ اور جسٹ تیری رضا مقصود ہے ہمیں، اور کچھ دکھاوا نہیں مقصود ہے ہمیں اس چیز سے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہے ہمیں اس سے اگر ہم کچھ اور نیتیں لے کے آتے ہیں. رائٹ، تو ہماری نیتوں کو خالص کر لے اور ہمیں اس کی سمجھ دے دے، ہمارے فقہ میں ہمیں اس کو سمجھنے میں بہت اضافہ کر دے، اور اس ہماری ابزارپشن پاور کو بڑھا دے کہ ہم جو آیات کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں اور اپنے دل میں اس کو اتاریں، اپنے دل سے ان آیات کو لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی اس کو ڈال دے. کہ جس سے ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو اثر ہمارے ارد گرد رہنے والوں پہ بھی نظر آئے، ان کو پتا چلے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہمارا اصل دین کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين أهي وبركاته.